الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم وبعظمته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا شفيعنا وشهيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمه للارامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محامد و محاسن صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ کل کی نشست میں ہم نے اسلام کے بنیادی نظریے اور بنیادی عقیدے توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے ایک خاص مقدمہ جو تسلسل کے ساتھ نسل بعد نسل علماء کی جماعت کے اندر محققین کی جماعت کے اندر حضرات سواد اعظم کے نظریات کا ماخذ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس میں ایک برگزیدہ شخصیت حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بر صغیر کی غیر متنازع شخصیت اور بر صغیر پاک و ہند بلکہ تمام عالم اسلام کے ایک مسلم مجمع علیہ شخصیت سے ہم نے توحید کے درجات اور مراتب کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آج ایک اہم موضوع کی طرف ہم تھوڑا سے آگے چلے ہیں تاکہ یہ موضوع تشنا نہ رہے اور توحید اپنے ضد کے ساتھ متعارف ہو جائے اور جو اس کی ضد ہے وہ بھی ہمارے سامنے آشکارا ہو جائے۔ حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے اندر ان چند علماء میں سے ہے کہ جنہوں نے عقائد میں بڑا کام کیا اور اسلامی عقائد و نظریات کی روح اور مغز کو جاننے میں اور اس کو آنے والی امت کے لیے آسانی کے ساتھ اس کو اقساط کی صورت میں، اس کو درجے کی صورت میں، اس کو حصص کی صورت میں انہوں نے تقسیم کر کے ایک ایک گوشے کو انہوں نے مثالوں کے ساتھ واضح کیا، اور یہ شخصیت بھی ہر مکتبہ فکر کے نزدیک انتہائی مسلم شخصیت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی بھی مسئلے کو آپ سمجھتے ہیں تو کسی نہ کسی پر اعتماد تو آپ کو کرنا پڑتا ہے، وہ آپ کا استاذ ہوتا ہے، وہ آپ کا رہبر ہوتا ہے، اسی سے آپ اس چیز کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ مجھ سے جہاں پر تم سیدھے راستے پر چلنے کی بات کر رہے ہو تو پھر وہ سیدھا راستہ چلنا تمہاری مرضی سے نہیں ہوگا بلکہ ہمارے منتخب بندے ہیں جو چل چکے ہیں، تم نے انہی کی راہ اور انہی کی شاہراہ پر اپنے عقیدے اور اپنے عمل کو راہ کر جاری کرنا ہوگا۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ علماء ہیں کہ جو ایک عالم کی حیثیت نہیں ہوتے، یہ حق کا معیار ہوتے ہیں، جن کے ذریعے دین متین کی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ میں شاہ ولی اللہ صاحب کو یہاں پر ان کی کتاب کا حوالہ دینے کی وجہ یہ بھی ہے کہ فریق مخالف ان کے معتقد ہونے کا بہت زیادہ شور مچاتا ہے کہ ہم ولی اللہ خاندان کے ہیں، ہمارا تعلق دہلی سے ہے اور دہلی علم دین کا مرکز ہے۔ تو پھر میں کہتا ہوں آؤ الجھاؤ کے بغیر ایک سلوشن کے لیے، ایک مڈل پوائنٹ پر آنے کے لیے اور تفرقہ بازی سے ہٹ کر اپنے اصل اہداف کی طرف لانے کے لیے، بالخصوص میں وہ بے درد قلم استعمال کرنے والے اور شدت کے ساتھ قلم استعمال کرنے والے ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ نوجوان جو دین متین کی طرف آ رہے ہیں، ان کے درد کو، دین کے ساتھ ان کے شوق کو آپ ضرور ملحوظ رکھیں، کہیں یہ دین سے بدزن ہو کر بھاگ نہ جائیں، دور نہ ہو جائیں۔ اور اتنا الجھاؤ ہے، اتنی پریشانی ہے، اتنا اختلاف ہے، اتنا مشکل دین ہے، یہ صورت ان کے اندر نہ ہو، بلکہ دین 1400 سال سے زیادہ کے عرصے پر چلا آ رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کی ایک ایک چیزوں کی تشریح پہلے ہو چکی ہے۔ اب دین کے نظریے کی کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تشریحات پہلے ہو چکی ہیں، اور ہمارے اسلاف یقیناً جنتی ہیں، اور جنتی اس کو کہتے ہیں جس کے عقیدے مکمل ہوتے ہیں اور صحیح ہوتے ہیں۔ تو ایسا کوئی گوشہ نہیں ہے کہ جس کو کھولا نہیں گیا ہے، جس کی بھی گرہ کھلی نہیں ہے، سارے عقیدے قرآن نے کھول دیے ہیں، حدیث میں بیان کر دیے ہیں، صحابہ نے صحیح طریقے سے حضور سے سمجھا ہے، حضرات اہل بیت نے عقیدے کو ایک ایک صحیح طریقے سے حضور سے سمجھا ہے، ان کے تلامذہ نے سمجھا ہے، علماء کی جماعت نے سمجھا ہے، تسلسل کے ساتھ وہ شخصیات آگے بڑھتی چلی گئی ہیں، اور آج الحمدللہ نماز ہو یا روزہ، کلمہ ہو یا تسبیح، جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ انہی گراں قدر علماء کرام کی گراں قدر خدمات میں سے ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک چیز کو بچا بچا کر امت تک آگے پہنچایا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مائناس کتاب حجت اللہ البالغہ، اس میں انہوں نے ایک بڑی پیاری گفتگو کی ہے، اس خطبے کی تشریح میں آپ کے سامنے آج کرنا چاہوں گا۔ جس طرح کہ کل شاہ صاحب نے بھی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے، ایک قدور شخصیت ہیں جن کا میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، اور وہ عظیم ہستی ہے کہ جس وقت ہند و پاک، یعنی پاکستان کا تو وجود نہیں تھا اس وقت، یعنی جب بر صغیر کی سرزمین پر الہاد اور بے دینی عام ہو چکی تھی، تو اس وقت شیخ محقق نے قرآن و سنت کو اللہ رب العالمین نے تحفظ دینے کے لیے شیخ محقق سے وہ خدمت انجام لی ہے۔ آپ حضرت مجدد ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر بھائی ہیں، اور حضرت خواجہ باقی باللہ ہی سے مرید ہیں، کیونکہ حضرت مجدد پاک کو سلسلہ نقشبندیہ کی خلافت جو ہے وہ حضرت خواجہ صاحب سے، خواجہ باقی باللہ سے، اور حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سلسلہ نقشبندیہ میں یہیں سے آپ نے خلافت حاصل کی ہے۔ تو یہ دونوں بیک پیر بھائی ہیں، جس وقت اکبری حکومت جس نے ہندو اور مسلمانوں کو گڈ مٹ کرنے کے لیے اور اسلامی اقدار اور اسلامی نظریات کو خراب کرتے ہوئے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کے درمیان جب اس کی آمیزش شروع کی ہے کہ کوئی مندر نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی بھگوان نہیں، کوئی توحید نہیں، کوئی شرک نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، جب اس قسم کا الہاد اور بے دینی انہوں نے کی ہے، اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے، اکبر صرف ہندوؤں کو مسلمان سے ملا رہا تھا، آج ایک شخص ہے جو سارے کافروں کو مسلمانوں سے ملا رہا ہے، پھر کہتے ہیں جی مجدد ہیں۔ تو میں نے کہا جناب، اکبر تو صرف ایک کو ملا رہا تھا اور وہ مجدد کیا مسلمان نہیں ہو پایا، تو یہ سارے یہودی، عیسائی، ہندو سب کو جو لے کر آ رہا ہے، وہ شیخ الاسلام اور مفتی اور مجدد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اکبر کی اس خدمت پر ایک بات تھی کہ جس کو اقبال نے ذکر کیا کہ ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار۔ تو مجدد صاحب نے باقاعدہ اپنے مریدین کے ذریعے گلی کوچوں میں آ کر اور میدانوں میں مقابلہ کر کے اکبری فوج کا مقابلہ کیا، اور آپ کے اس پیر بھائی حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارس کا قیام کر کے انہوں نے گلی کوچوں میں آ کر اپنی طاقت کے ذریعے دین کو بچایا، اور انہوں نے تدریس کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، واعظ و نصیحت کے ذریعے، پند و نصائح کے ذریعے دین کو بچایا۔ اور ہمارے علماء ہوں یا فریق مخالف کے علماء ہوں، وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ بر صغیر میں اگر علم حدیث کو کسی نے بچایا ہو تو وہ شاہ صاحب ہے۔
یوں تو فرقہ واریت میں ایک جماعت ہے اہل حدیث، ان کی مولوی ہے ابراہیم سیالکوٹی، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث کے اندر شاہ صاحب کا نام بالکل اوپر لکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ شاہ صاحب کی تحریر ہمارے لیے سند ہے، تاریخ اہل حدیث کے اندر یہ حوالہ موجود ہے. اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے بر صغیر کے اندر علم حدیث کو تحفظ دیا، یہی بات دوسرے لوگ بھی ذکر کرتے ہیں. لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو والد گرامی ہیں حضرت امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ نے توحید کے مراتب کو بتاتے ہوئے اور شرک کے معاملات کو بتاتے ہوئے بہت تفصیل کو چند قسطوں کے اندر منتخب کیا، اور اس کو حصص میں، ابواب میں اور ترتیب میں تقسیم کر کے توحید کے اصل مفہوم کو نکھار کے سامنے کر دیا ہے. اور ایک ایک جملہ آپ کے لیے بڑا قابل قدر ہوگا، آپ توجہ رکھیے کہ توحید کے اصل نقشے کو آج امت کو ڈرایا جاتا ہے، اور بعض خارجی قسم کے غنڈے مولوی، اے تم مشرک ہو گئے، تم مشرک ہو گئے، تو ان غنڈوں کے چہروں کے اوپر سے جو یہ مصنوعی ملائیت کا نقاب ہے اس کو پھاڑ کر آپ نے اندر یزید کو دیکھنا ہوگا کہ یہ داڑیاں ہیں، یہ چہرے ہیں، لیکن یہ ملا نہیں ہے، یہ یزید ہیں جو امت کو کافر بنا رہے ہیں، جبکہ یہ امت امت توحید ہے. حضور کی امت امت توحید ہے، یہ امت مشرکانہ امت نہیں ہے، اس کا شیبہ، اس کا شعار، اس کا سمبل شرک نہیں ہے. حضور نے ذکر کیا ہے کہ میری امت کا شعار ہی توحید باری تعالیٰ ہے، توحید ہے. اور حضور نے اشارہ فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اور میرے امتیوں میں تم سے کہتا ہوں کہ لوگوں کی بھانت بھانت کی بولیاں سننے کی بجائے سواد اعظم کی اتباع کرو، بڑی جماعت کی اتباع کرو. تو بڑی جماعت کے بارے میں کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، بڑی جماعت کے لیے فیوچر یا پریزنٹ کو نہیں دیکھیں گے، پاسٹ کو آپ دیکھیں گے. تو اگر ماضی کو دیکھیں گے تو بڑی جماعت کس کی ہے؟ صحابہ کی ہے، اہل بیت کی اور اولیاء کی ہے. تو آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے متبعین کون ہیں، ان سے محبت کرنے والے کون ہیں، ان کو یاد رکھنے والے کون ہیں. آج کچھ لوگوں نے یو ٹرن لے کر قادری سلسلے میں مرید کرنا شروع کیا، یو ٹرن لے کر آج وہ 12 ربیع الاول کو کچھ محفلیں کرتے ہیں، یو ٹرن لے کر آج انہوں نے نعت پڑھنا بھی شروع کی. تو میں نے کہا 50 نعت پڑھنا کوئی بری بات نہیں، اچھا ہوا آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، اچھا وہ مزارات کے بارے میں آپ بولنا شروع ہو گئے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو ایک صدی تک آپ اس کو شرک اور کفر کہتے تھے، تو آخر یو ٹرن لینے کی وجہ کیا تھی وہ بتا دیجئے کہ یہ آج جو عمل کر رہے ہیں یہ صحیح تھا یا وہ صحیح تھا. کیونکہ کفر اور ایمان ایک نہیں ہو سکتے، گندگی اور پاکی ایک نہیں ہو سکتی. 100 آپ اسے حرام کہہ رہے تھے، شرک کہہ رہے تھے، آج لوٹ کر آئے ہیں، تو آج جو آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے؟ سنی کل بھی وہ کر رہے تھے اور آج بھی یہی کر رہے ہیں. حضرات گرامی، میں کل کی نشست میں نے آپ کے سامنے چند ضروری باتیں عرض کی تھی توحید کے حوالے سے، آج اسی چیز کو میں تھوڑا سا آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں اور اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات یہاں پر ذکر کیا ہے اور مسئلہ توحید کو کھولا ہے. جب توحید ہمارے سامنے آیا ہو جائے گی تو پھر ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ شرک کیا بلا ہے. توحید کی اصل صورت، توحید توحید پر تو بات کی جاتی ہے لیکن اس کی تفصیل کیوں نہیں بتائی جاتی، اس کے تقاضے کیوں نہیں بتائے جاتے، اس کی باریکیاں کیوں نہیں بتائی جاتی. شرک کے فتوے لگا کے تو جاتے ہیں لیکن مانے جنا نہیں ہے کہ جو سنیوں پر شرک کے فتوے لگائے اور پھر سامنے کھڑے ہو کر شرک کی تعریف بھی کر سکے. سنیوں کی توحید ایسی خالص ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں بڑی پیاری بات کی ہے. آپ فرماتے ہیں اعلم ان للتوحید اربع مراتب، جان لو توحید کو سمجھنے کے لیے 4 ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ 4 ہیں. توحید، کل میں نے آپ کو بتایا توحید کسے کہتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین جل مجدہو کو ذات میں اور صفات میں ایک یقین کرنا، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، ایک یقین کرنا. اب اس کو ہم لے کر آگے چل رہے ہیں. یہ امت جو ہے وہ امت توحید ہے، امت اور امت وسط ہے، امت وسط ہے. اور عقیدے کا وسط جو ہے اور عقیدے کا بیلنس جو ہے وہ توحید کو قبول کرنا ہے. حضرت شاہ صاحب بڑی پیاری بات فرما رہے ہیں، آگے چل رہا ہوں میں. فرماتے ہیں کہ توحید کے 4 ہیں، تاکہ ایک ایک چیز واضح ہو جائے. فرماتے ہیں کہ پہلا یہ ہے کہ وجوب الوجود کی صفت کو باری تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا جائے، یعنی واجب الوجود یہ اللہ کے ساتھ خاص کیا جائے، کسی اور کو اس میں نہ شامل کیا جائے. واجب الوجود سے مراد میں نے آپ کو بتا دیا تھا، واجب الوجود سے مراد یعنی اللہ کا ہونا ضروری ہے، نہ ہونا محال ہے. واجب الوجود اس کو کہتے ہیں جو خود سے ہے، جو خود سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس کا ہونا ضروری ہے اور جس کا نہ ہونا محال ہے، اور وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں توحید کا پہلا رتبہ یہ ہے کہ واجب الوجود کی صفت صرف خدا کے لیے تسلیم کی جائے۔ ایک بات آگے بیان فرماتے ہیں، فرمایا دوسری چیز کیا ہے واجب الوجود کی صفت جو کس کے لیے تسلیم کی جائے؟ بولے کس کے لیے؟ اب میں تھوڑی اس کی تشریح کر دیتا ہوں تاکہ مزید کلیئر ہو جائے کیوں تسلیم کیا جائے، واجب الوجود میں ایسا ہے کیا؟ تو اس کے مقابلے میں آپ کو شرک کی تعریف دیکھنی پڑے گی، کیونکہ جو توحید ہے وہ شرک نہیں اور جو شرک ہے وہ توحید نہیں، کیونکہ یہ دونوں ضد ہیں آپس میں۔ دونوں کیا ہے؟ رات ہے تو پھر دن نہیں ہے، دن ہے تو پھر رات نہیں ہے، صحت ہے تو مرض نہیں ہے، مرض ہے تو صحت نہیں، ان دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا، جس کو ہمارے وہاں کہا جاتا نا اجتماع نقیزین محال ہے، دو متضاد چیزیں مل جائیں یہ محال ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جو توحید ہے وہ شرک نہیں اور جو شرک ہے وہ توحید نہیں۔ تو اب توحید کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ واجب الوجود یقین کرنا۔ کیا ہے بولیے؟ اور واجب الوجود کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر کسی شخص نے کسی بھی چیز کو، کسی بھی ذات کو، کسی بھی شخصیت کو، کسی بھی شے کو اگر اس معنی میں تسلیم کر لیا کہ یہ بھی ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، تو پھر اس کو شرک کہا جائے گا، کیونکہ یہ صفت صرف خدا کے لیے ہے، دوسرا کوئی واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارے علماء نے اس کو کلیئر کیا ہے، کلیئر کیا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے پوری کلاس پیش کر رہا ہوں، اس کو آپ سکون سے پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ علامہ طفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقائد میں میرے دوستوں ایک بڑی پیاری بات فرمائی، انہوں نے شرک کی تعریف کی، اور یہ شرک کی تعریف بالکل اصلی تعریف ہے۔ یہ جو دو نمبر تعریفیں کرتے ہیں نا، ہم نے کہا جی شرک کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ میں نے کہا اللہ کی صفات کیا ہے؟ کہتے ہیں جیسے رحیم ہونا، رؤوف ہونا۔ میں نے کہا یہ نام تو خود اللہ رب العالمین نے حضور کو عطا فرمایا، شرک تو ہو گیا پھر تمہارے نزدیک، اور حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب ایک جو ہے جعلی تعریف کی جاتی ہے، دو نمبر تعریف جس کو ثبوت نہیں لا سکتے، کہتے جی اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ میں نے کہا کچھ قید و بند ہے، کچھ شرط کے ساتھ ہے یا ڈائریکٹ ہے؟ کہنے کہ بس اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کرنا۔ تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا مومن۔ میں نے کہا آپ ہو نہیں سکتے۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا وہ تو خدا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن، تو جو مومن تو خدا ہے۔ تو جب مومن خدا ہے تو پھر آپ کو مومن میں کیسے کہوں؟ اس لیے کہ آپ نے خود کہا تھا کہ خدا کی صفت میں کسی کو شامل کرنا شرک ہے، کوئی قید نہیں لگائی، سچ آپ نے نہیں بولا، تو پھر آپ اپنے دام میں صیاد آ گئے۔ اب میں آپ کو مومن نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھے توحید بچانی ہے، اور جو توحید ہے وہ شرک نہیں، اور جو شرک ہے وہ توحید نہیں۔ تو جب مومن خدا ہے تو اس کی ضد پھر کچھ اور بنتی ہے، وہ کافر ہے۔ تو لہذا آپ کو اگر میں مومن کہوں گا تو شرک ہو جائے گا، اور آپ کو مومن کے مقابلے میں کوئی دوسرا جملہ کہوں گا تو پھر توحید بچے گی۔ کہ لگے آپ ہمیں کافر بنا رہے ہیں، میں نے کہا نہیں، میں توحید بچا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں یہ جعلی تعریف ہے، کیا ہے؟ اگر یہ صحیح تعریف ہوتی تو اتنا اختلاف ہوتا پھر؟ یعنی اگر یہ تعریف شرک کی جعلی تعریف، شرک کی بولیے جعلی تعریف، آج کے اس مجمع میں امام حسین کی نالین کی برکت سے اور حضرت علی اصغر کے نالین کی برکت سے آج جھوٹ کا انشاءاللہ ہم جو چہرہ ہے اور جو جھوٹا نقاب اس پر ڈلا ہوا اس کو چاک کریں گے۔ شرک کی جعلی تعریف، شرک کی دو نمبر تعریف یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ میں نے کہا اللہ تو غیرت مند ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا پھر آپ بے غیرت ہیں۔ کہ لگا آپ نے گالی دی، میں نے کہا نہیں، توحید بچائی ہے، کیونکہ جو صفت خدا کی وہ میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، ناراض نہیں ہونا، گالی نہیں دے رہا۔ غیرت خدا کے لیے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، غیرت خدا کے لیے ہے، اور جو صفت خدا کی وہ آپ کی نہیں ہو سکتی۔ تو ضروری ہے کہ توحید کا تقاضا ہو کہ میں جو لفظ اللہ کے لیے استعمال کروں اس کی ضد آپ کے لیے استعمال کروں۔ تو جب اللہ کے لیے میں نے غیرت استعمال کی تو پھر آپ کے لیے بےغیرت کا لفظ استعمال کروں گا، اور آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو گالی ہے۔ میں نے کہا گالی نہیں، یہ توحید بچائی جا رہی ہے۔ جو آپ ڈنڈے لے کر توحید بچا رہے ہیں تو میں توحید بچا رہا ہوں، کیونکہ آپ نے جعلی تعریف کی ہے تو اس کو برداشت کریں۔ آپ امت کو گمراہ کیا، کہ لگے جناب شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ میں نے کہا بخاری کی حدیث سے کہ اللہ حیا والا ہے، تو پھر آپ بے حیا ہوئے؟ پھر آپ ہوئے کہ مجھے بے حیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا نہیں، توحید بچائی ہے۔ کیا بچائی ہے؟ تو یہ جعلی تعریف تھی۔ تو تقاضا تھا کہ اگر آپ امت کو صحیح تعریف بتاتے تو تمہارا حال یہ نہ ہوتا،
آئیے آج امت کے تسلسل سے جو قرآن و سنت میں شرک جس کو کہا گیا ہے علماء نے جو اس کی صحیح ڈیفینیشن کی ہے میں دعوے کے ساتھ وہ تعریف کرتا ہوں اور دنیا کے بھر کے لوگوں کو میں دعوت کی فکر دیتا ہوں اگر یہ غلط تعریف ہے تو سامنے آ کر بات کر لو. ہمارے مدرسوں میں اور ان کے مدرسوں میں پڑھی پڑھائی جانے والی کتاب شرح عقائد, کیا نام ہے بولیے, علامہ طفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقائد کے اندر شرک کی تعریف کیا ہے. آپ اشاع فرماتے ہیں الاشراک ہوا اس بات الشریک فی الالوہیت, شرک کسے کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں, وہ اشاع فرماتے ہیں کہ ہوا ثبوت الشریک فی الالوہیت, اس کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. کیسے شریک کرنا؟ کوئی معیار, کوئی پیمانہ, کیسے شریک کرنا؟ تو فرماتے ہیں بمانا وجوب الوجود, یعنی کسی اور کو واجب الوجود بنانا, ماننا. یعنی شرک کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. ذات میں شریک کیسے ہوگا؟ فرما وہ بھی واجب الوجود ہے, اس کے علاوہ اگر کسی کو واجب الوجود کہیں گے تو یہ ذات میں شرک ہوگا. ہم نے پوچھا علامہ صاحب سے, کیا علامہ طفتزانی سے پوچھا کہ حضور سعادت ملت و دین کیا ایسا بھی کسی نے کیا ہے؟ تو علامہ طفتزانی فرماتے ہاں ہاں, کمال المجوسی, جیسا مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے آگ کو واجب الوجود سمجھتے ہیں, اس لیے ان کا شرک شرک فی ذات ہے. شرک فیز ذات ہے, ٹھیک ہے. تو اب توحید کیا ہے؟ کہ واجب الوجود صرف اللہ ہے. اب یہ صفت اگر کسی غیر کو دیں گے تو یہ ذات کا شریک ہوگا. کیا ہوگا یہ بولیے؟ ذات کا شرک ہوگا. تو لہذا شرک کی پہلی چیز یہ کہ دو چیزیں, ایک ذات, جس طرح میں نے قرار کیا کہ ذات میں بھی وقتا اور تنہا ہے اور صفات میں بھی تنہا ہے. تو ذات کے اعتبار سے اس کی صفت کیا ہے اللہ رب العالمین کی؟ واجب الوجود ہونا. کیا ہونا؟ کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. لیکن ایک فرقہ کھڑا ہوا, مجوسی کھڑے ہوئے, اور ان مجوسیوں نے کیا کیا؟ علامہ سعد الطفزانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے آگ کی پوجا کی اور آگ کو معبود بنایا اور آگ کے بارے میں عقیدہ رکھا کہ آگ بھی واجب الوجود ہے. تو پھر جو صفت اللہ کی, جو شان اللہ کی ذات کی تھی, انہوں نے آگ کے لیے مانی. تو پھر انہوں نے گویا کہ شرک کیا ذات کے اندر, تو یہ شرک ہوا پھر ذات. تو لہذا اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود کہے تو شرک ہوگا, اور واجب الوجود نہ کہے تو کوئی شرک نہیں ہوتا. کیونکہ شرک صرف اس پوائنٹ پر اور کسی چیز پر نہیں, واجب الوجود کہ وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا, اور جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اس کی صفت بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. تو اللہ کے علاوہ اگر کسی کو ہمیشہ اور قدیم سمجھ لیا اور واجب سمجھ لیا تو یہ شرک فی ذات ہے. بولیے یہ کیا ہے؟ شرک فی ذات. اب تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں یہ شرک کب سے شروع ہوا, میں اس کو تھوڑا شاہ صاحب کے خطبے کی میں نے ایک کڑی پڑھی ہے, اب میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. کیونکہ ہم سچ بولنے کے آدمی ہیں, آدھی ہیں, گڈ مڈ نہیں کرتے. میں نے شاہ صاحب کی عبارت صرف یہ پڑھی آپ کے سامنے, جو حجۃ اللہ البالغہ میں اور دنیا دیکھ بھی رہی ہے, کہ اللہ رب العالمین جل مجدہو کی, اللہ رب العالمین جل مجدہو کے لیے واجب الوجود کی صفت کو خاص کرنا. میں نے آپ کو واجب الوجود کا معنی بتایا اور شرک کا معنی میں نے آپ کو بتایا. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ مجوسیوں نے جو آگ کو قدیم بنایا, یہ دلیل لائے کہاں سے تھے؟ کس چیز نے ان کو گمراہ کی ہے؟ تو پھر آپ کتابیں اٹھا کر اگر دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے مشہور, حابل اور قابل, جن کا واقعہ چلتا ہے. یہ تو کافی اولاد ہیں, حابل اور بولیے, حابل اور قابل, بڑا توجہ سنیے, حابل اور قابل. اور حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں نسل کم ہونے کی وجہ سے ہر چھ مہینے میں حمل ہوتا تھا اور جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے, ایک لڑکا ایک لڑکی. تو اس حمل سے, اس پہلے حمل سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوا ہوئے ہیں, پھر دوسرے حمل سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے ہیں, تو یہ جو پہلے ایک ساتھ آئے ہیں یہ سگے بھائی بہن ہیں, اور وہ بھی سیدہ حوا سے ہی پیدا ہوئے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کی قانون قدرت یہ تھی کہ پھر یہ لڑکا اس حمل کی لڑکی سے شادی کرے گا, اور اس حمل کی لڑکی اس لڑکی سے, یعنی عدل بدل گویا کہ رشتہ ہوگا, یعنی اس حمل کے لڑکا لڑکی اس حمل کے لڑکا لڑکی, یہ دونوں آپس میں شادی کریں گے. لیکن جو ایک حمل میں جڑوا آئے ہیں وہ آپس میں شادی. اور آپ نے دیکھا کہ قابل جس حمل میں آیا تھا, قابل جس حمل میں آیا تھا, اسے وہ, اس نے کیا کیا کہ وہ خوبصورت بہن اس کے ساتھ پیدا ہوئی, تو اس نے کہا کہ جناب میں اسی سے شادی کروں گا. تو کہا گیا کہ یہ اس قانون نہیں ہے اللہ رب العالمین کا, اس سے حابل شادی کرے گا, اس لیے کہ حابل جو ہے وہ دوسرے حمل سے پیدا ہوا ہے. اب اس نے بغض رکھا اور حسد اس کے اندر پیدا ہوا, شیطان نے اس کے اندر حسد پیدا کیا. اور دوسری وجہ یہ تھی, ایک اس کے بارے میں امام بغوی رحمتہ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر جو آگے حوالہ پڑھنے جا رہا ہوں, دوسرا یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے قربانی دیتے ہیں, دمبا ذبح کرتے ہیں اور پہاڑ کے اوپر رکھتے ہیں, جس کے گوشت کو، جس کے دمبے کے گوشت کو آسمان سے آگ آ کر کھا جائے تو وہ سچا ہے، اور جس کے قربانی کے اس صدقے کو، اس کرم کو اگر آگ نہ آئی نہ جلائی تو پھر وہ جھوٹا ہے. کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر طریقہ یہ تھا کہ وہ قربانی کرنے کے بعد جانور کو گھر میں نہیں رکھتے تھے بلکہ لے جا کے پہاڑ پر رکھ دیتے تھے، تو آسمان سے آگ آتی اور آگ اس کو کھا جاتی تو کہتے جو قبول ہو گیا ہے. تو پھر قابل نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس تجویز کو تسلیم کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی ذبح کرتا ہوں جانور اور میرے بھائی حابیل بھی ذبح کرے، جو اس میں سچا ہوگا اس کا جانور جو ہے وہ آگ آئے گی آسمان سے لے جائے گی. جب ذبح کرنے کے بعد پہاڑی کی چوٹی پر رکھ دیا گیا تو امام بغوی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر آسمان سے آگ آئی اور آگ آ کر اس نے حابیل کے گوشت کو کھا لیا، یعنی اٹھا لیا، اور قابل کے گوشت کو نہ اٹھایا، جس سے یہ ثمر اور نتیجہ فال سامنے آیا کہ قابل جو ہے وہ جھوٹا ہے، غلط ہے اور ہے، حابیل سچا ہے. تو پھر قابل نے کیا کیا، حابیل کو قتل کر دیا. قابل نے حابیل کو قتل کیا اور اپنی اس جو ساتھ حمل میں بہن تھی اس کو لے کر بھاگا. اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 31 کے تحت صاحب معالم التنزیل البغوی، جن کے بارے میں ابن تیمیہ نے اپنے فتاوے کے اندر لکھا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی تفسیر بدعات سے پاک ہے تو وہ دو ہے، ایک ابن جریر کی اور ایک بغوی کی. تو میں بغوی یہاں پر پڑھ رہا ہوں. امام بغوی لکھتے ہیں وہ ہربا الی عدن من ارض الیمن، وہ اپنی بہن کو لے کر بھاگا جس پر حق حابل کا تھا، اور اس کو لے کر بھاگا اور یمن کے علاقے عدن میں پہنچا. فآتاہ ابلیس، ابلیس اور شیطان اس کے پاس آیا. فقال له، اور اس سے کہا انما اکلت نار و قربان حابیل، تو نے دیکھا کہ حابیل کے گوشت کو آگ نے جلا دیا اور تیرے گوشت کو نہیں جلایا. اس نے کہا ہاں ایسا ہے. تو اس نے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ حابیل کیوں کامیاب ہوا اور تو کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ اس نے کہا لانه کان یعبد النار فانصب انت النار ایضا فهو اول من عبد النار. امام بغوی لکھتے ہیں کہ اس کو شیطان نے گمراہ کیا اور کہا کہ وہ حابیل جو تھا نا، اس کا صدقہ اس لیے قبول ہوا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، وہ آگ کو مانتا تھا، تو اگر تو بھی آگ کی عبادت کر لے تو پھر تیرے بھی سارے صدقے قبول ہوں گے. تو سب سے پہلے آگ کی عبادت جس نے کی تھی وہ قابل تھا. کیا تھا؟ اب یہاں سے تو یہ سارا قصہ آپ کو پتا چل گیا کہ سب سے پہلے شرک جو آگ کے طور پر آیا، یعنی آگ کو واجب الوجود مانا، وہ نافرمان قابل نے تھا، قابل نے، اور قابل کو ابلیس نے گمراہ کیا. یہاں سے دوسرا نتیجہ یہ نکلا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں امتیں نبیوں کو پوجا کرتی تھی یہ شرک تھا، ولیوں کو پوجا کرتی تھی یہ شرک تھا، لیکن حضرت آدم کے دور کی تاریخ بتاتی ہے کہ قابل کا شرک حضرت آدم کو پوجنا نہ تھا بلکہ آگ کی عبادت کرنا تھا. یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ صالحین کی محبت شرک کی طرف لے جاتی ہے. پہلے جو لوگ تھے نا وہ اللہ والوں کی اتنا ادب کرتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے کہ بعد میں وہ ان کو خدا بنا لیتے تھے. تو میں نے کہا دیکھو حضرت آدم کی تاریخ تو ہمارے سامنے آ گئی کہ حضرت آدم کی تاریخ میں خدا کے مقابلے میں اگر کسی نے شریک پیش کیا تو وہ کرنے کی جو جرت کی ہے وہ قابل نے کی ہے، اور وہ کسی ولی کے وجود نہیں تھا، نہ کسی نبی کا مزار تھا، نہ کسی ولی کا مزار تھا، بلکہ وہ آگ تھی اور اس کو شیطان نے گمراہ کیا تھا. ٹھیک ہے، پہلا یہ تاثر ختم ہوا. اب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں، واضح ہو جائے. شاہ صاحب کہتے ہیں توحید کا دوسرا مرتبہ، توحید کا دوسرا مرتبہ، فرماتے ہیں دوسرا مرتبہ یہ کہ عرش آسمان اور زمین اور تمام جواہر کا خالق اللہ ہے. یہ یقین کرنا ضروری ہے توحید کے لیے. پہلے یہ کہ واجب الوجود اللہ ہے، بولو سبحان اللہ. اور دوسرا یہ ہے، اس تاریخ کو سنیے پھر میں سلیس کرتا ہوں، واجب الوجود اللہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر شے کو بنانے والا اللہ ہے. یہ دوسرا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں شاہ صاحب نے ایک بات بڑی پیاری لکھی ہے. یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. شاہ صاحب نے توحید کے چار مرتبے بنائے ہیں. پہلے دو مرتبے ذکر کرے ہیں، اور دو مرتبوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پہلا مرتبہ تو یہ ہے کہ اللہ کو واجب الوجود مانا جائے، دوسرا یہ کہ خالق بھی اس کو یقین کیا جائے. اب اس دو کو اس چار میں سے الگ کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں یہ جو دو چیز ہے جو بیان ہوئی ہے، یہ دو چیزیں مشرکین عرب اور مسلمانوں میں متفق ہے. مشرکین عرب اور مسلمانوں میں متفق ہے، یعنی جو مکہ کے مشرک تھے وہ بھی اللہ رب العالمین جل مجدہ کو واجب مانتے تھے. اب ذرا سنیے، اور یہود و نصارہ بھی اللہ رب العالمین کو واجب مانتے ہیں. مشرکین مکہ بھی زمین اور آسمان کے خالق اللہ ہی کو مانتے ہیں، اور مسلمان بھی مانتے ہیں.
تو وہ کہتے ہیں شاہ صاحب کہ ان دونوں میں مشرکین اور مومنین کے درمیان اختلاف نہیں تھا، لیکن فرماتے اختلاف جو بنا ہے وہ آخری دو قسموں میں بنا ہے. یعنی اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک توحید کا رخ ہے الوہیت کا اور ایک ہے ربوبیت کا جو میں کل بتا رہا تھا. الوہیت کا معنی یہ ہے کہ وہ ہے اور سب اس نے بنایا ہے، سب اس نے بنایا ہے. تو مشرکین مکہ کے جو شرک کو بیان کیا گیا ہے تو ان کی اکثریت اس بات کو تسلیم کرتی تھی کہ اللہ ہے، اللہ ہے اور اللہ ہے اور وہی خالق ہے. قرآن نے جو ان کے شرک کو ذکر کیا ہے وہ توحید الوہیت کے تو قائل تھے لیکن توحید ربوبیت کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے ہیں زمین آسمان بنایا تو اللہ نے لیکن وہ تھک گیا ہے، ان کا شرک کیا تھا وہ یہ تھا. وہ کہتے ہیں زمین آسمان بنایا تو اللہ نے، بڑے سنجیدگی سے سنیے ایک بات، وہ کہتے تھے زمین آسمان بنایا تو اللہ نے، مسلمان بھی کہتے اللہ نے بنایا ہے اور قرآن نے ذکر کیا ہے، اس بات کو وہ بھی تسلیم کرتے تھے لیکن لا الہ الا اللہ پھر بھی نہیں پڑھتے تھے. سنیے آپ ذرا توجہ رکھیے، ہمیں یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ عرب کے مشرکین کا شرک یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے تھے، قرآن کہتا ہے وہ مانتے تھے. ان کا شرک یہ تھا جو تم یا غوث اعظم کہتے ہو، تم قبر میں زندہ مانتے ہو، تم علم غیب مانتے ہو، تم دور سے ندا کرتے ہو، یہ ان کا شرک تھا. یہ دوسرے لوگ ہم پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لہذا اس کو کلیئر کرنے کے لیے یہ بات بنیادی اور گراس روٹ سے آپ کو جاننا ضروری ہے. شاہ صاحب فرماتے توحید الوہیت کا اقرار یعنی ماننا کہ اللہ ہے اور اس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اس کو مشرکین مانتے تھے. لیکن وہ جھگڑا حضور سے کس بات پر کرتے تھے؟ پھر قرآن نے ان کو کیوں مشرک کہا؟ وہ ذات میں تو شریک نہیں کرتے تھے مشرکین مکہ، لیکن وہ صفات میں شریک کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے خود بنایا زمین آسمان، لیکن پھر وہ ہمارے بتوں سے اتنا راضی ہوا اور اس نے کہا میں تو تھک گیا ہوں، اب تم میری دنیا کا نظام تم چلاؤ، تم چلاؤ. تو ان کا شرک تھا توحید ربوبیت کے اندر. کس میں تھا بولیے؟ توحید ربوبیت. اب میں آگے چلتا ہوں. آگے شاہ صاحب بڑی پیاری بات شاہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تیسرا مرتبہ، تیسرا اور چوتھا مرتبہ ایسا ہے کہ جس میں اختلاف پیدا ہوا قرآن کا ان کے ساتھ، اور قرآن نے توحید خالص کو ذکر کیا. یا یوں سمجھ لیجئے کہ الوہیت کے اندر وہ قائل تو تھے لیکن ربوبیت کے اندر وہ قائل نہیں تھے، صفات کے اندر وہ شرک کرتے تھے. اور وہ کیسا تھا ذرا توجہ سنیے، جب مشرکین کا شرک آپ کے سامنے آ جائے گا تو ہمیں جو طعنہ دیا جاتا ہے کہ تمہارا شرک زمانے جاہلیت کے مشرکین کی طرح ہے، تو وہ جھوٹ خود بخود واضح ہو جائے گا. مشرکین کا شرک کیا تھا؟ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تیسرا اس میں مقدمہ یہ توحید کے اندر کہ زمین اور آسمان ان کے درمیان ہر چیز کا مدبر خدا ہے، پالنے والا خدا ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے. اختلاف کس میں ہوا مشرکین کے ساتھ؟ دو چیزوں میں بظاہر اتفاق تھا کہ خدا ہے اور واجب الوجود ہے. اختلاف کس میں ہوا؟ کہ کائنات کو چلا کون رہا ہے، اور چلا کون رہا ہے اور عبادت کس کی کرنی ہے، چلا کون رہا ہے اور عبادت کس کی کرنی ہے. مشرکین یہ کہتے تھے کہ وہ ہے لیکن چلا وہ نہیں رہا، وہ ہے بنایا اسی نے لیکن چلا وہ نہیں رہا، چلا ہماری مورتیاں رہی ہیں، یہ ہمارا لات عزا جو ہم نے 360 بت خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہیں، ایک بیٹا دینے والا، ایک ہوا دینے والا، ایک بارش برسانے والا ہے. تو خدا کی قدرت تعطل کا شکار، معطل ہو گئی، ختم ہو گئی، بس اس کا کام ختم، اس نے کائنات بنایا، اب ہمارے جو بت ہیں وہ مستقل بالذات مختار ہو گئے ہیں، انہیں خدا کی مرضی کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کے پاس خدائی کا منصب آ گیا ہے، اب یہ ہوا بھی ہمارے بت چلا رہے ہیں، آسمان کے ستارے چلا رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے تو کائنات کا چلانے کا جو نظام تھا اس میں اللہ کی قدرت کو معطل جانا، اور اس کا حق انہوں نے بتوں کی طرف تفویض کیا. اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ اب اللہ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، انہی کو خدا مان لو، ان کی عبادت کر لو، تو جب ان مورتیوں کو سجدہ کر لو گے، عبادت کر لو گے، تو یہ بڑے خدا کی عبادت ہو جائے گی. اب سمجھے آپ، اب میں تو اس کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتا ہوں. اب شاہ صاحب فرماتے ہیں جو آخری دو چیزیں ہیں نا، چار طبقوں میں جو آخری دو طبقہ ہے، یعنی کائنات کا نظام اللہ نہیں چلا رہا، ایک معاذ اللہ، اور دوسرا یہ کہ عبادت اب بتوں کی کرنی پڑے گی کیونکہ وہ تو معطل ہو گیا ہے، اللہ کی تو طاقت اب ختم ہو گئی معاذ اللہ. تو اب جو ہے یہ چوتھی جو صفت ہے، یہ عبادت اب بتوں کی کرنی پڑے گی. تو شاہ صاحب کہتے ہیں پھر یہ جو آخری دو صفتیں ہیں نا، اس میں تین فرقے بڑے بڑے بن گئے. تین فرقے،
ایک بنا عیسائیوں کا فرقہ، ایک بنا مشرکین کا فرقہ، اور ایک بنا ستارہ پرستوں کا فرقہ.
یہ تین بڑے فرقے بنے آخری ان دو ہونے کی وجہ سے. شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا فرقہ، اب سمجھیے اس کے لوگ آہستہ آہستہ آگے چل رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ آخری تین اور چار کی قسم سے جو تین فرقے بنے ان میں پہلا فرقہ تھا سائبین کا، ستارہ پرستوں کا. ستارہ پرستوں کا، وہ یہ کہتے تھے کہ ستارے عبادت کے لائق ہیں. وہ یہ کہتے تھے ستارے، پہلے مشرکوں کا عقیدہ سن لیجیے آپ، پھر جب میں مسلمان اور مشرک کو الگ الگ کروں گا تو ساری تکلیف سمجھ میں آ جائے گی آپ کو،
لیکن اس کو سنیے آپ تاکہ ایک ریکارڈ میں جمع ہو جائے.
تیسری اور چوتھی قسم سے تین فرقے بنے. پہلا فرقہ بنا سائبین، ستارہ پرستوں کا، وہ یہ کہتے تھے کہ ستاروں کی ستارے عبادت کے لائق ہیں اور ان کی عبادت سے دنیاوی فائدہ پہنچتا ہے اور اپنی حاجتیں یہ ان کے سامنے رکھتے تھے، بس انہوں نے ان کے نام پر مورتیاں بنائی اور ان عبادت شروع کر دی.
مورتیاں بنائی اور عبادت شروع کر دی، یعنی کافر. ایک اور یہاں پر مسئلہ سن لیجئے درمیان میں، کافر جن کی عبادت کرتے تھے وہ مورتی نہ نوح علیہ السلام کے نام پر تھی، سنیے گا، نہ وہ کسی ولی کے نام پر تھی. تانا یہ دیا جاتا ہے کہ جناب مشرکین مکہ ہم سے کہا جاتا ہے تم اس لیے، ہم تمہیں مزاروں سے اس لیے روکتے ہیں، ہم تمہیں ولیوں کے ادب سے اس لیے روکتے ہیں کہ دراصل مشرکین مکہ نیک لوگوں کا ادب کرتے 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 اتنے آگے بڑھے کہ ان کی مورتیاں بنا لی، تو ہم اس لیے تمہیں مزاروں سے روکتے ہیں. ہم نے کہا سب سے پہلا تمہارا جھوٹ ہم یہ کھولیں. پہلا ذہن یہ دیا جاتا ہے، سمجھ رہے میری بات آپ، پہلا ذہن یہ دیا جاتا ہے کہ مزاروں کو گراؤ، قبروں کو کھیڑو اور ختم کرو. کیوں؟ وہ کہتے اس لیے کہ مشرکین مکہ نے جو مورتیاں بنائی تھی نا وہ ولیوں کی تھی، پہلے وہ ولیوں سے پیار کرتے 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 تھے، جب وہ انتقال کر گئے تو انہوں نے ولیوں کے نام کی مورتیاں بنا لی. تو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں اور جھوٹ واضح ہو رہا ہے کہ وہ مورتیاں ولیوں کے نام کی نہیں تھی، ستاروں کے نام پر فرضی بنائی تھی انہوں نے. پہلا تو یہ جھوٹ ہے، کیونکہ ولی کی محبت سے اگر شرک ہوتا تو پھر اللہ رب العالمین جل مجدہ ان کی تعریف قرآن میں کبھی نہ کرتا. اگر ولیوں کی محبت سے شرک ہوتا تو خدا کہتا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مُصَلًّى، محبوب میرے ابراہیم ان کا جسم تو فلسطین میں ہے اور ان کے جوتے بھی وہاں پر ہیں، لیکن ان کے قدم جس پتھر پر لگے تھے، محبوب مسجد میری ہوگی اور نماز کے لیے جگہ ابراہیم کے قدم بنیں گے. میں کہتا ہوں اگر اولیاء صالحین کی محبت شرک کی طرف لے جاتی، جو فلسفہ تم دے رہے ہو وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے. تم اللہ کے ولیوں کے مزاروں کو گرا رہے ہو اور اللہ ان کے جوتوں کے نشانوں کو اپنے گھروں کے اندر لا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں؟ اب آگے ہم بیان کریں گے کہ شرک کیسے ہوا اور کیسے نہیں ہوا، لیکن ایک مثال یہاں پر آپ سنیے. یہاں سے کم یہ تو معلوم ہوا، یہ تو معلوم ہوا کہ وہ ستاروں کی عبادت کرتے تھے اور ستاروں کے فرضی، انہوں نے فرضی نام گڑے ہوئے تھے، فرضی. ان کی مورتیوں کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں تھی، فرضی نام تھے. کیا تھے بولیے؟ فرضی نام تھے. اور ایک بات میں یہاں پر آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں، بالخصوص مکہ مکرمہ میں، مکہ مکرمہ کے مشرکین جن بتوں کو پوچھتے تھے وہ دو بڑے مشہور نام ہیں، ایک منات اور ایک لات. منات اور ایک آپ تاریخ ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں، تاریخ ابن کثیر کی پہلی جلد کی آپ انڈیکس کو دیکھیں، اس میں واضح طور پر لکھا ہے، پہلی فہرست ملے گی آپ کو کہ مکہ میں شرک کیسے پھیلا. مکہ میں شرک کیسے پھیلا. یہ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ہم آپ کو، آپ کے مزارات کو اس لیے گرا رہے ہیں، ولیوں کے خلاف اس لیے بولتے ہیں کہ عرب کے اندر شرک جو ہے وہ ولیوں کے ذریعے پھیلا ہے، ان کی محبت میں لوگ بڑھ گئے اور خدا منا لیا. تو میں کہتا ہوں تاریخ کی ساری کتابوں میں لکھا ہے اور اس مسئلے کو کلیئر کیا ہے کہ آخر مکہ میں شرک آیا کہاں سے، تو وہاں پر ابن کثیر اس بات کو لکھتے ہیں جو ان کے بھی معتمد ہے. وہ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر ایک مرد اور ایک عورت آپس میں محبت کرتے تھے، ایک کا نام تھا منات اور ایک کا نام تھا لات. لات عورت کا نام تھا، منات جو تھا وہ مرد کا نام تھا. ان دونوں نے خانہ کعبہ کے اندر زنا کیا، انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر زنا کیا. ابن کثیر کہتے ہیں خانہ کعبہ میں انہوں نے زنا کیا، اللہ کا عذاب ان پر آیا، یہ دونوں پتھر کے بن گئے کہ میرے گھر میں یہ بدکاری تم نے کی، تو اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر آیا اور یہ دونوں پتھر کے بن گئے. تو مورتیاں اٹھا، انہوں نے پتھر کی مورتیوں کو اٹھا کر صفا مروہ کے قریب پھینک دیا. ایسی ایک دن شیطان، ابن کثیر خود لکھتے ہیں، ایک دن شیطان ان مورتیوں کے اندر بھول گیا اور بات کرنے لگا. مکہ کے لوگ بڑے سادہ تھے، انہوں نے دیکھا یہ مورتیاں بات کیوں کر رہی ہیں، تو اس دن سے مکہ والوں نے لات کو بھی خدا بنا لیا، منات کو بھی خدا بنا لیا. تو میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ مورتیاں کسی ولیوں کی نہیں تھی. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ولیوں کے نام پر، مکہ والے ولیوں کی بہت پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور جب ولی مر جائے تو پھر ان کی مورتیاں بناتے تھے. میں چیلنج کرتا ہوں، مکہ میں ایک مزار بتا دو کہ جس کی عبادت مشرکین کرتے تھے. مزاروں کے ادب کا کانسیپٹ تو اسلام دیتا ہے، مشرکین تو قبروں کو اکھیڑنے والے تھے.
مشرکین تو قبروں کو بولیے، وہ تو قبروں کو مانتے ہی نہیں تھے. جیسے مانتا وہ قبروں کو نہیں مانتے تھے. سورہ یاسین پڑھی، وہ کہتے مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، سب ہو گئے.
بل احیاء کا کانسیپٹ قرآن نے دیا، نہیں زندہ ہے. سوال جواب ہوگا، پوچھا جائے گا، عذاب ہوگا، وہ کہتے کہ کیسے عذاب ہوگا، مر کر مٹی میں مل گئے. تو آج جو تاثر ممبر پر دیا جا رہا ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہ مشرکین مکہ کے غلیظ کافروں کا تھا. ان کے مقابلے میں اسلام یہ تاثر دیتا تھا، نہیں نہیں زندہ ہے، نیک ہے تو اجر پائیں گے، غلط ہے تو عذاب پائیں گے.
آج دنیا کا کانسیپٹ ہی چینج کر دیا جناب. جو مشرکوں کا عقیدہ تھا وہ ممبروں پر بیان ہو رہا ہے، اور جو اسلام کا عقیدہ تھا اس کو شرک کہا جا رہا ہے.
یہ آپ سمجھتے نہیں، آپ کی نادانی کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا کام کر گیا ان کا.
اگر آپ ایک ایک باریوں کو سمجھتے اور حقیقت کو سمجھتے جس طرح آج علماء سے آپ جڑ گئے ہیں، جڑ کر رہتے، تو یہ پروپیگنڈا پنپتا نہیں. اس لیے کہ قبروں کو اکھیڑنے والے مصطفیٰ نہیں تھے، قبروں کو اکھیڑنے والے مشرکین تھے.
سرکار تو قبروں پر جا کر شاخیں لگاتے تھے، بخاری میں ہے کہ نہیں، شاخیں لگاتے تھے. فرمایا عذاب ہو رہا ہے، گناہگار ہے لیکن زندہ ہے، یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، غیبت کرتا تھا. تو قبر میں تو کافر یہ کہتا تھا مٹی کا ڈھیر ہے، آج کہتا ہے قبریں مٹی کا ڈھیر ہے. میں نے کہا یہ محمد رسول اللہ کی بولی نہیں، یہ ابو جہل کی بولی ہے. محمد رسول اللہ کا عمل تو یہ ہے کہ امتی کو قبر میں دیکھے اور عذاب بھی ہو تو فوراً سواری سے اتر کر کھجور کی شاخ لگائیں، اور فرمایا جب تک یہ تر رہے گی عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی.
مصطفیٰ کریم تو قبر پر بیٹھنے سے منع کرتے تھے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، سرکار فرماتے قبروں پر نہ بیٹھو، مردے کو تکلیف ہوتی ہے. کافر مردے کو کیسے تکلیف ہو سکتی ہے، مردے کو کیسے تکلیف ہو سکتی ہے. بخاری میں موجود ہے، سرکار فرماتے جب انسان مر جاتا ہے تو اسے علم ہوتا ہے مجھے کون نبھا رہا ہے. نیک ہو تو بولتا ہے مجھے جلدی لے جاؤ، جلدی لے جاؤ. برا کہتا ہے تو افسوس کرتا ہے. میں نے کوئی حدیث پڑھ کے سنائی، میں نے کہا دیکھ، قبروں میں مردہ ماننا، انسان کو مردہ بالکل ختم ماننا، یہ کافروں کا عقیدہ تھا جو آج تم نے اپنی توحید بنا لی ہے. اور اسلام یہ تاثر نہیں دیتا. عذاب قبر کا تاثر اس بات کی دلیل ہے کہ اندر حیات ہے، کیونکہ حیات نہیں ہے تو پھر کیا کانسیپٹ ہے؟ جسم کے ساتھ روح کا کنیکشن ہے، جب اس روح اور جسم کے ساتھ اس نے نیکی کی تھی تو ثواب اور اجر اور لذتیں اور مزے بھی اسی طرح پائے گا، اور جب اس روح اور جسم کے ہم آہنگ ہونے کے ساتھ اس نے گناہ کیا تھا تو پھر عذاب بھی ایسی پائے گا. کافر مٹا مرا ہوا ڈھیر کہتا تھا، اسلام مرا ہوا ڈھیر نہیں کہتا. اسلام کہتا قبر میں عذاب ہوگا اور اجر بھی ہوگا.
میں نے ایک کے سامنے ایک یہ روایت پڑھی، میں نے کہا دیکھیں مردہ تو زندہ ہوتا مرنے کے بعد. کل نفس ذائقت الموت ہے، کل نفس. مجھ سے کہتا زندہ ہوتا ہے تو قبر میں کیوں ڈالتے ہیں آپ؟ میں نے کہا عالم چینج ہو جاتا ہے اس لیے ڈالتے ہیں. اس کی پہلے حیات یہاں کی تھی، اب حیات وہاں کی تھی. میں نے کہا ماں کے پیٹ میں بچہ جب تو، میں نے کہا تیرے گھر بچے ہوئے وہ مردے ہوتے ہیں یا ماں کے پیٹ میں زندے ہوتے ہیں؟ کہا جی زندے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا زندہ ہوتا اور پیٹ پھاڑ کے نکالنا باہر، نکالتا کیوں نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے یہ ان کی حیات کا وہ عالم ہے. تو میں نے کہا حیات ایک ہی ہوتی ہے، عالم منتقل ہوتے رہتے ہیں. حیات ایک ہی ہوتی ہے، اور حیات کا معنی کیا ہے؟ حیات یہ نہیں کہتے کہ روح کا جسم میں ہونا اور نکل جانا، حیات اور موت ہے. اللہ تو اللہ بھی حی ہے. حیات کا اصل معنی ہے شعور، ادراک. اگر شعور ہے، ادراک ہے تو یہ حیات ہے، اور شعور اور ادراک نہیں ہے تو موت ہے. قرآن کہتا ہے سورہ نمل میں انک لا تسمع الموتا ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین. محبوب ان مردوں کو آپ نہیں سناتے.
ابو جہل سامنے کھڑا ہے اور اللہ کہتا ہے یہ مردہ ہے. انک لا تسمع الموتا ابو جہل سے خطاب تھا، اس کے بارے میں. آپ ان مردوں کو نہیں سناتے، لوگ کہنے کہ قبر والوں سے خطاب تھا. تو میں نے کہا آیت پوری پڑھیں پھر تم پتا چل جائے گا کہ یہ قبر والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا مکہ کی گلیوں میں پھرنے والے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. قرآن کہتا انک لا تسمع الموتا،
ولا تسمع الدعاء اذا ولوا مدبرين، اے حبیب آپ ان کو نہیں سناتے مگر جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ پیٹ دکھا کر بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو قبر والا پیٹ دکھا کر بھاگتا ہے یا گلیوں میں چلنے والا پیٹ دکھا کر بھاگتا ہے؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اذا ولوا مدبرین، جب وہ اپنی پیٹ دکھاتے ہیں پتا چلا کافر میں روح تو تھی لیکن ذات مصطفیٰ کا شعور نہیں تھا، تو وہ مکے میں چلنے کے باوجود مردہ تھا، بدر میں کٹے ہوئے جسم تھے، روح تو نکل گئی تھی لیکن مصطفیٰ کے عشق کا شعور، تو قرآن نے کہا بل احیا، یہ کٹ گیا ہے لیکن پھر بھی زندہ ہے. حیات ایمان کی معرفت کا نام ہے، حیات رب کی تار رب کی توحید کی معرفت کا نام ہے، رسول اللہ کی محبت کے تعارف کا نام ہے. حضرت گرامی شعور دیکھیے آپ، شعور. میں نے ان سے کہا کہ جی مردہ زندہ ہوتا ہے، کہ کیسے زندہ ہوتا؟ میں نے کہا بخاری میں. کہا کیا ہے؟ میں نے کہا جب مرتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ مجھے غسل کون دے رہا ہے. کہا وہ تھوڑی دیر کے لیے حیات آتی ہے. اسے کہا تھوڑی دیر کے لیے. اچھا میں نے کہا اس کے آگے والی حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کو جنازے کی چارپائی پہ ڈالتے تو وہ کہتا جلدی جلدی چلو، نیک ہوتا ہے تو کہتا جلدی جلدی چلو، تو کہتا تھوڑی دیر کے لیے پھر آ جاتی ہے. میں نے کہا اچھا چلو آگے چلتے ہیں. اب جب وہ قبر میں پہنچتا ہے اور قبر میں اس کو لٹا دیا جاتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دفن کر کے لوگ لوٹ رہے ہوتے ہیں تو فرما العبد اذا وضی فی قبره وتولى وذهب اصحابه ويسمع قرع نعالهم، جب لوگ اس کو دفن کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو قبر میں مردہ جب تک وہ گلیوں میں چلتا تھا تو شاید اپنے جوتے کی آواز میں نہیں سنتا، لیکن جب وہ قبر میں چلا گیا سرکار کہتے وہ تولى وذهب اصحابه ويسمع قرع نعالهم، لوگ اپنے جوتے کو تو نہیں سن رہے لیکن مردہ قبر میں اپنے دفنانے والوں کے جوتوں کی آواز کو نہیں سنتا ہے. تو کہنے لگتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور آ جاتی ہے. کیا کہنے لگے؟ تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اور آ جاتی. تو میں نے کہا چلو پھر اور آگے کرتے ہیں. جامع ترمذی کی حدیث سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سرکار قبرستان تشریف لے گئے، فرما السلام علیکم یا اہل القبور. سرکار نے کیا فرما؟ السلام علیکم یا اہل القبور. اور علامہ ابن کثیر نے بڑی پیاری بات تفسیر میں کثیر میں سورہ نمل کی سی آیت کے تحت لکھی ہے، وہ کہتے جو سلام کا جواب نہ دے سکے تو اس کو سلام کیوں کیا جائے؟ اگر کوئی مولوی صاحب دیوار کے آگے کہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، توجہ رکھیے آپ، اگر کوئی دیوار کے سامنے پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر کہے السلام علیکم السلام علیکم، ابن کثیر اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر پتھر کو سلام کیا جائے اور وہ جواب نہ دے، جواب نہ دے تو جو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ تو حضور نے سلام کر کے بتا دیا ہے کہ مردہ سن بھی رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے. تو کہنے لگے تھوڑی دیر کے لیے اور آ جاتی ہے. بولے سمجھ رہے میری بات؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں سیریس تقریر نہیں سن سکتے، تو میں نے کہا پھر لطیفے میں تقریر سنا ہے تمہیں. تھوڑی دیر کے لیے کہتے جی تھوڑی دیر کے لیے اور آ جاتی ہے. میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ دیکھو یہاں سے اگر تھوڑی دیر کے لیے آ جاتی ہے تو پوری زندگی تم نے سودا بیچا تھا کہ مردے کو یا نہیں کہتے، اور سرکار نے خود یا کہہ کر پکار دیا. السلام علیکم یا اہل القبور. تو کہنے لگے اس پر تو مشاورت ہوگی. پھر میں نے کہا کرے، تو جواب لکھا کہ یہاں یا جو ہے وہ ندا کے لیے نہیں. آپ ولیوں کو مزار والوں کو یا جب کہتے ہیں تو آپ پکارتے ہیں، یہ پکار نہیں ہے، یہ یا دعا کے لیے، یعنی السلام علیکم یا اہل القبور. حضور نے یا بولا دعا کے لیے. میں نے کہا واہ، جب ہم کوئی کام کرے تو کہتا بدعت ہے، اس کی دلیل نہیں. میں نے کہا یہ اس یا کو جو تم دعا کے معنی میں لے جا رہے ہو اس کی کیا دلیل ہے؟ اور یہ تعبیلیں کر رہے ہو کیا دلیل ہے؟ مانا کہ یا بمانا ادعو ہی کے ہوتا ہے حروف ندا میں، لیکن اس کی اصل معنی پکار ہے. اور میں پوچھتا ہوں السلام علیکم یا اہل القبور میں حضور نے مردوں کو خطاب کرنا تھا، ان سے بات کرنی تھی، اور اگر یہ دعا ہوتی تو سرکار مدینے اپنے گھر سے نکل کر بقیع تک نہیں آتے، گھر میں لیٹے لیٹے کہہ دیتے السلام علیکم یا اہل القبور. آج اگر کوئی مولوی صاحب اپنی مسجد میں کھڑے کر کے السلام علیکم یا اہل القبور، لوگ کہیں گے مولوی صاحب تھک گئے ہیں شاید. کہ لگا نہیں تھکا نہیں ہوں. کہ لگا آپ تو قبرستان میں تھوڑی، آپ تو ممبر پر بیٹھے ہیں، مانا کہ ہم بھی مردے جیسے ہیں. وہ کہے جی لیکن آپ جو کہہ رہے السلام علیکم یا اہل القبور تو یہ تو قبرستان کے لیے. کہ لگا نہیں نہیں، لیکن وہ بھی اس کو کبھی ممبر پر نہیں پڑھتے، وہ بھی پڑھتے ہیں تو قبرستان میں جا کر ہی پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر دعا ہے، سنی اس کو دعا کے لیے بھی مانتا ہے اور ندا کے لیے بھی مانتا ہے، لیکن آپ اگر یہ کہیں یہ ندا نہیں ہے، پکار نہیں ہے، یہ صرف دعا ہے، تو پھر حدیث کے الفاظ ہیں جامع ترمذی کتاب الجنائز میں کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اصحاب قبور اہل المدینہ، سرکار چلتے ہوئے آئے،
اور اہل مدینہ کی قبروں کے سامنے آئے، فاقبل علیہم وجہ، ان مردوں کے چہروں کے سامنے کھڑے ہو کر سرکار نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر میں رہنے والوں تمہیں سلام ہے. پھر ایک ڈرامہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یا یہ جیسے حضور جس قبر پر کھڑے تھے نا تو اس وہ قبر قریب تھی، تو اگر ندا بھی کریں گے تو قبر قریب ہے تو قریب سے یا کہا. میں نے کہا ہمارے وہاں تو میوا شاہ کوئی 15 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، 15 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، اور تم آنے کے ساتھ پہلے گیٹ پر کہتا السلام علیکم اہل قبور. ذرا اپنی مفتی صاحب سے پوچھاؤ یہ سلام آپ نے ایک قبر کو کیا سارے قبرستان کو کیا ہے؟ یہ ایک کو کیا ہے سارے قبرستان کو کیا ہے. تو تیرا یا کہنا اگر عام مردہ 15 میل دور سے سن سکتا ہے تو عاشق کا یا کہنا گنبد خضرا کے مکی کیوں نہیں سن سکتے؟ لڑو نہیں جھوڑو نہیں، یہاں بھی اللہ سنا رہا ہے وہاں بھی اللہ سنا رہا ہے. شرک کیسا ہے؟ یہاں بھی مردہ خود سے نہیں سنتا، اور بلا تشبیہ میرے آقا بھی مدینے میں خود سے نہیں سنتے، یہاں پر بھی مردے کو اللہ ہی سناتا ہے، اور بلا تشبیہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام تک ہماری آوازوں کو اللہ ہی پہنچاتا ہے. تو جب کرنے والا اللہ ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ ٹھیک ہے، اب سمجھنے کی بات ہے. اب ذرا توجہ کیجیے اس بات کی طرف. تو پہلا جو فرقہ تھا وہ تھا کس کا؟ ستارہ پرستوں کا. کس کا تھا بولیے؟ ستارہ پرستوں کا. اب اس کے بارے میں حضرت، اب ہم اپنی اصل بحث میں آگے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو تیسری اور چوتھی قسم سے جو تین فرقے بنے تھے اس میں پہلا تو ستارہ پرستوں کا تھا، ٹھیک ہے، وہ اسے مستحق عبادت سمجھتا تھا، ایک بات. اور فرمایا اب جو دوسرا فرقہ تھا وہ مشرکین مکہ کا ہے. مشرکین ان کا کیا عقیدہ تھا؟ تو شاہ صاحب لکھتے ہیں، بڑی توجہ سنیے، فرماتے جو اہل اسلام کے ساتھ اس بات میں تو متفق ہیں کہ تمام بڑے کاموں میں، یعنی مشرکین مکہ اس بات میں تو متفق تھے کہ بڑے بڑے کاموں کی تدبیریں وہ اللہ ہی کرتا ہے اور جو کرتا ہے وہی کرتا ہے، مگر باقی امور میں مسلمانوں کے مخالف تھے. وہ کہتے تھے اچھے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کی اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہو گئے، پس اللہ تعالیٰ نے انہیں الوہیت عطا فرمائی جس کی وجہ سے وہ عبادت کے مستحق ہو گئے. یہ انہوں نے معاذ اللہ یہ بات کی. اب آپ نے یہ سن لیا کہ مشرکین مکہ بتوں کے اندر خدائی مانتے تھے، ان کو مستحق عبادت سمجھتے تھے. کیا سمجھتے تھے؟ اب ہمارا یعنی اہل اسلام کا مشرکین کا فرق کیا ہے؟ اب تقریر بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا اور مشرکین کے درمیان فرق کیا ہے یہ چاروں سیوں کو سننے کے بعد. اہل اسلام اور مشرکین کے درمیان واضح فرق کیا ہے؟ تو پہلا فرق سنیے میری بات، کہ مشرکین ان بتوں کو اور وہ بنائی ہوئی مورتیاں اور صورتوں میں ایسے اختیارات اور ایسی طاقت تسلیم کرتے تھے جو نہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی اور نہ ہی وہ اس کے اہل تھے. ایک فرق، مشرکین مکہ اپنے بتوں میں ایسی طاقت تسلیم کرتے تھے کہ نہ تو اللہ نے دی تھی انہیں، نہ اللہ نے دی تھی اور نہ وہ لینے کے اہل تھے، ایک بات. دوسرا فرق کیا تھا؟ کہ مشرکین نے اپنے جھوٹے خداؤں کو میں الوہیت کو تسلیم کیا تھا، خدا ہونے کو تسلیم کیا تھا، حالانکہ الوہیت عطا نہیں کی جا سکتی، الوہیت ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، کیونکہ الوہیت ٹرانسفر ہونے کے لیے واجب الوجود ہونا ضروری ہے، اور اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں تو پھر کوئی مستحق عبادت بھی نہیں، کیونکہ عبادت اس کی ہوگی جو واجب الوجود ہوگا، اور جب اللہ کے علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں. دو بات. تیسرا فرق مسلمانوں کے درمیان اور مشرکوں کے درمیان یہ ہے کہ مشرکین اپنے بتوں کو دنیاوی نوابوں کی طرح اور گورنروں کی طرح قیاس کرتے تھے کہ جو اپنے دائرے میں خود مختار ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر امر میں، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ خود مؤثر حقیقی ہے، مؤثر حقیقی ہے اور مدبر حقیقی ہے. ہاں ملک الموت روح تو نکالتے ہیں لیکن موت دینے والا اللہ ہے، ملک الموت صرف سبب ہے، ملک الموت صرف بولیے سبب ہے. مشرکین نے اللہ تعالیٰ کو تدبیر کائنات میں ان کا محتاج سمجھا. ایک اور فرق، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے زمین آسمان بنا لیا ہے اور اب اللہ جب راضی ہوگا جب ان کی عبادت کی جائے، اور اس کے تمام تر مخلوق اور تدبیر اور تصرف میں اللہ کو قاصر جانا، اور جب ان کے سامنے حضور یہ کہتے تھے کہ یہ زمین آسمان ایک ہی رب نے بنایا ہے تو وہ اس سے حیران ہو کر کہتے نہیں نہیں نہیں، ستارے ہمارے بھگوانوں نے بنائے ہیں، فلاں چیز ہمارے بھگوانوں نے بنائی ہے، اور اس کو تعجب میں وہ کہتے تھے. سورہ سواد میں ان کا یہ قول موجود ہے اجعل الآلہۃ الہا واحد انہا غلا شیون عجاب، اتنی بڑی کائنات کو ایک خدا کیسے بنا سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تخلیق میں اللہ نے اپنی قدرت کو معطل کر دیا ہے، اب دنیا کو نظام چلانے میں ہمارے بت معاذ اللہ اس میں متصرف ہو گئے ہیں. یہ ان کی ایک شرکیہ بات ہے. مگر اہل اسلام ولیوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں ایسے تمام گندے عقیدوں سے پاک ہیں. مشرکین کا شرک کیا تھا؟ مشرکین کا شرک یہ تھا، کیونکہ میرا معیار الوہیت دو چیز ہے، ایک تو واجب الوجود اور ایک مستحق عبادت. واجب الوجود، مستحق عبادت. کہیں پر مشرکین اپنے بتوں میں یہ دونوں چیزیں مانتے تھے، اس لیے کافر ہوئے. وہ ادب اور محبت میں، لوگ کہتے ہیں کہ ان کا شرک جو تھا وہ وسیلہ پکڑنا تھا، وہ یا کرنا تھا. وہ ان کا شرک جو تھا وہ اپنے بتوں کے لیے علم غیب مانتے تھے. لیکن نہیں، یہ شرک کا مدار نہیں ہے. علم، قدرت، طاقت، یہ تو اللہ نے بندوں کو دی ہے. شرک کا مدار تھا، واجب الوجود تسلیم کرتے تھے اور مستحق عبادت مانتے تھے. اور مسلمان ولیوں، نبیوں، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ سے بھی اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ کے دیے ہوئی طاقت کا اعتراف کرتے ہوئے، حضور کو اللہ کا بندہ یقین کرتے ہوئے، اللہ کے عطیہ اور اللہ کی طاقت کا مظہر یقین کرتے ہوئے، اللہ کا محب یقین کرتے ہوئے، اور عبادت صرف خدا کی ہوگی اور ادب خدا کا بھی ہوگا، مصطفیٰ کا بھی ہوگا، یہ کر کے تسلیم کرتے ہیں. اور اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ایک بات مزید عرض کر دوں، یہ میرے ہاتھ میں ترجمہ قرآن ہے، یہ سب سے چھپا ہے، اور 1981 میں یہ اس پر انہوں نے پھر خود پابندی لگا دی، اور آج تک تقریباً 10 سال تک یہ اس ترجمے کو چھاپتے رہے. اور اس میں یہ سچ لکھا ہوا تھا، اگر یہ شرک ہے تو پھر اس سے توبہ کتنے لوگوں نے کی. یہ ترجمہ جو تھا یہ دیوبندیوں کا تھا، ٹھیک ہے، جو وہ چھاپتے رہے. اس پر حاشیہ شبیر احمد عثمانی کا ہے، اور ترجمہ جو ہے محمود الحسن دیوبندی کا ہے. اس میں ترجمے سے ثابت ہے کہ ایاک نعبدو ویاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس کی تشریح کرتے ہوئے شبیر احمد عثمانی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا وہ جملہ تفسیر عزیزی والے لا کر رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی ذات پاک ہے، سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے. ہاں اگر کسی مقبول بندے کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر ظاہری مدد مانگی جائے تو یہ جائز ہے، اور یہ مدد در حقیقت خدا ہی سے مدد ہے. تو یہ 10 سال تک چھپتا رہا، پھر یہ بینڈ ہوا اور اس کو منع کیا. اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ دیکھیں، اس کو دوسرے انداز میں آپ یہ سمجھیے، مشرکین کیا کہتے تھے. مشرکین کا عقیدہ یہ تھا، یہ ساری تفصیل کو سننے کے بعد میں اس کو آسان کر دوں آپ کے لیے. مشرکین کا عقیدہ یہ تھا، پہلی بات وہ یہ کہتے تھے کہ زمین آسمان اللہ نے بنایا اور تھک گیا اور معطل ہو گیا ہے، معاذ اللہ. دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے بت جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ اس کی صفات میں شریک ہو گئے ہیں، اس معنی میں کہ اب عبادت ان کی جائے گی. اللہ رب العالمین کے کارخانے قدرت کو یہ لوگ چلا رہے ہیں. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اولیاء اللہ رب العالمین جل مجدہ کی کسی صفات اور ذات کے کسی وصف میں شریک نہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور ان کو شانیں جو عطا فرمائی ہے وہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے یہ شانیں انہیں مرحمت فرمائی. ان کا خالق بھی اللہ، ان کا مالک بھی اللہ. ہاں ان کے بارے میں مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ عالم اسباب ہے، جس طرح بارش بھیجنے میں اللہ رب العالمین بارش دیتا ہے اور بادل کو سبب بناتا ہے، جس طرح ہوا ٹھنڈک پہنچانے میں ٹھنڈک خدا دیتا ہے اور ہوا کو سبب بناتا ہے، پیاس بجھانے میں پیاس خدا بجھاتا ہے، پانی کو سبب بناتا ہے، بھوک ختم کرنے میں اللہ رب العالمین بھوک ختم کرتا ہے، اناج اور روٹی کو سبب بناتا ہے، اسی طرح اس کی مدد کبھی روٹی کے ذریعے آگے آتی ہے، کبھی پانی کے ذریعے آگے آتی ہے، کبھی ہواؤں کے ذریعے آتی ہے. تو جس طرح اس کی مدد کے یہ مظاہر اور اسباب ہیں، اسی طرح انبیاء اور اولیاء کو بھی اس نے اپنی مدد اور اپنی نصرت کا مظہر بنایا ہے، آگے پہنچانے والا بنایا ہے. لیکن یہ سن لیجئے، سبب اس نے بنایا ہے لیکن وہ سبب کا محتاج نہیں ہے. اللہ بغیر نبیوں کی بھی مدد کر سکتا ہے، اللہ بغیر بادل کی بھی بارش برسا سکتا ہے، اللہ رب العالمین بغیر ہواؤں کی بھی ٹھنڈک دے سکتا ہے. اسباب کا وہ پابند نہیں ہے لیکن دیتا نہیں. کیوں؟ میں نے کہا اس سے پوچھئے، اس نے قانون بنا لیا. خدا اسباب کا پابند نہیں، اسباب کے محتاج ہم ہیں. قرآن کہتا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم دنیا میں اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں، نائب مولا تو کیوں بنا رہا ہے؟ کافر اگر بت کو نائب بنائے تو مشرک، اور خدا خود آدم کو نائب بنائے تو توحید.
دیکھ رہے ہیں آپ،
مشرکین اگر اپنے بتوں کو نائب بنائے اللہ کی بارگاہ میں تو کافر ہو جاتے ہیں، اور اللہ جب خود نائب بنائے، انی جائر فی الارض خلیفہ، خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، اللہ جب خود آدم کو نائب بنائے تو توحید. پتا چلا اختلاف وسیلے میں نہیں تھا، ورنہ اللہ بناتا کیوں؟ کافر جو وسیلہ بناتا تھا اس کی لاجک اور تھی، ایک تو یہ تھی کہ وہ مستحق نہیں تھے، دوسرا وہ اس کرتا تھا. اللہ نے آدم کو بنایا تو آدم معبود نہیں ہے، اور بنایا خدا نے ہے، وہ خود سے نہیں بنے ہیں.
تو یہ واضح فرق، یہ واضح فرق اللہ کے محبوبوں میں اور اللہ کے دشمنوں کے درمیان موجود ہے. اب آپ ذرا اس کو چند مثالوں سے دیکھیے. مشرکین کا شرک کیا تھا؟ ان کا شرک کا سبب کسی کو مقرب بارگاہ الہی سمجھنا نہیں، صرف وہ لوگ یہ کہتے ہیں ان کا شرک یہ تھا کہ وہ وسیلہ بناتے تھے بتوں کو. وہ تو اللہ کو مانتے تھے، وہ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کا شرک وسیلہ تھا، ان کا شرک وسیلہ تھا. میں نے کہا دیکھیے، ان کا شرک وسیلہ نہیں تھا، ان کا شرک جس کو وسیلہ بناتے تھے اس کی عبادت کرنا تھا. وہ معبود سمجھ کر وسیلہ بناتے تھے. معبود سمجھ کر وسیلہ بنائیں گے تو شرک ہوگا، اور محبوب سمجھ کر وسیلہ بنائیں گے تو توحید بنے گی. اب اس دونوں میں فرق ہے، اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پر دیکھیے، سورہ زمر کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے ہمارے خلاف، اور جبکہ وہ ہماری تائید میں ہے. قرآن یہ کہتا، والذی نتخذ من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. کہتے دیکھو، مشرکین کا عقیدہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان اللہ کے علاوہ جو ہم نے یہ مددگار بنائے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. تو کہتے ہیں کہ وسیلہ ثابت ہے. میں نے کہا ان کی شرک کی وجہ قریب کرنے نہیں تھی، ان کی شرک کی وجہ قرآن میں لکھی ہے، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. ترجمے کے آگے، ما نعبدہم الا، استثناء کے ترجمے کے ساتھ، ما نعبدہم، ان کا شرک بتوں کو وسیلہ بنانا نہیں تھا، ان کا اصل شرک ان کو معبود سمجھنا تھا. کیا تھا بولیے؟ معبود سمجھنا تھا. پھر الگ ہے کہ ان کی بکواس تھی کہ جس کو وسیلہ بنایا وہ تو چونے چمار تھے. سنی جس کو وسیلہ بناتا ہے ان کو معبود نہیں کہتا، نہ خود سے گڑتا ہے، بتوں کو انہیں خود سے بنایا تھا، اور اللہ کے ولیوں کو وسیلہ اللہ نے خود بنایا ہے. کتنا واضح فرق. یعنی ایک تو وہ غلط لوگوں کو وسیلہ بناتے تھے، اور پھر ساتھ میں ان کی عبادت بھی کرتے تھے. دگنا گناہ، دگنا گناہ. ان کا صرف شرک جو ہے وہ وسیلہ نہیں تھا، ان کا شرک عبادت تھی، جو قرآن نے بار بار کہا ہے. اور آپ قرآن میں جہاں پر بھی دیکھیں گے شرک کی بات آئی ہے تو اس ذریعے کے ساتھ عبادت کا لفظ لگا ہوگا. عبادت کا، بولیے عبادت کا. اور میں یہاں پر تھوڑا عبادت کو کھول دینا چاہتا ہوں. جب آپ عبادت کو سمجھ لیں گے، جب آپ کی کسی سے بات ہو شرک کے مسئلے پر، اس سے دو کی تعریف پوچھے کہ شرک کی تعریف کر اور عبادت کی تعریف کر. شرک کی تعریف کر اور یہ ہمیں کہتا ہے تم بھی تو عبادت کر رہے ہو. یہ یا رسول اللہ کہنا عبادت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ یا غوث کہنا عبادت نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں نہیں، عبادت کا معنی ہر جگہ متعین ہے، اور وہ بھی تمہاری بھانت بھانت کی بولی سے نہیں چلے گا، وہ بھی حل کتابوں سے ہوگا. علامہ شریف الدین جرجانی رحمتہ اللہ علیہ نے التعریفات کے اندر عبادت کی تعریف کی ہے، اور تمام جگہ پر موجود ہے. شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں خود عبادت کی تعریف کی ہے. دو چیزوں کی تعریف ضروری ہے، ایک شرک کی اور ایک عبادت کی. شرک کہتے ہیں اللہ کے مقابلے میں کسی کو واجب الوجود یقین کرنا یا کسی کی عبادت کرنا. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کی تعریف ہے اقصی غایت الخضوع و تذلل، کسی کی انتہائی درجے کی تعظیم کرنا. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی انتہائی درجے کی تعظیم کرنا. شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ عبادت اور تعظیم دونوں کی تعریف ایک جیسی ہے، جبکہ تعظیم اللہ کے علاوہ اور کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. جیسا دیکھیں قرآن خود کہتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، سورہ حج میں، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ متقی ہے. اللہ نے غیر کی عبادت کی دعوت نہیں دی ہے، لیکن اپنے سے غیر کی تعظیم کی دعوت ضرور دی ہے. فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ، يُعَظِّمْ، عَظَّمَ يُعَظِّمُ تَعْظِيم. فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ
فَإِنَّهُمْ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس کے دل میں تقویٰ ہے. تو اللہ تعظیم کی بات کرتا ہے غیر کے لیے، عبادت کی بات نہیں کرتا. جبکہ آپ حیران ہوں گے، تعظیم کی بھی تعریف عبادت کی طرح ہے اور عبادت کی تعریف بھی تعظیم کی. اگر آپ تعظیم کی تعریف دیکھیں تو تعظیم کا معنی بھی ہے کسی کا انتہائی ادب کرنا، اور عبادت کی تعریف کریں گے تو کسی کا انتہائی ادب کرنا. تو اس کو کلیئر کیسے کریں گے؟ تعظیم تو باپ کی ہوگی لیکن عبادت تو باپ کی نہیں ہو سکتی، تعظیم تو ماں کی ہوگی لیکن عبادت تو ماں کی نہیں ہو سکتی، تعظیم تو استاذ کی ہوگی لیکن عبادت تو استاذ کی نہیں ہو سکتی. تعظیم تو جائز ہے لیکن غیر کے لیے عبادت جائز نہیں ہے. آپ تو کہیں گے ٹھیک ہے، لیکن دونوں کی تعریف اور دونوں کی تعریف جو ہے وہ ایک جیسی ہے. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ایک جیسی نہیں، ایک باریک فرق ہے اس میں. فرمایا کس کا؟ فرمایا نیت کا. رجت اللہ البالغہ میں فرمایا نیت کا. فرمایا اس طرح خدا ہاتھ، تم اس طرح ہاتھ جوڑ کر تم خدا کے آگے کھڑے ہو اور عقیدہ یہ رکھو کہ جس کے آگے کھڑا ہوں وہ میرا معبود ہے، تو یہ ہاتھ باندھنا عبادت ہے. اور ہاتھ باندھ کر کسی کے آگے کھڑے ہو اور یہ عقیدہ ہو کہ یہ معبود نہیں ہے، اللہ کے بتائے سے بزرگ ہے، تو پھر یہ عبادت نہیں ہے، تعظیم ہے. ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہ آپ ہاتھ باندھ کے سلام کریں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ایسا ہاتھ ہم اللہ کے سامنے باندھتے ہیں. تو میں نے کہا آپ بھی پھر آپ نے بھی شرک کر لیا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا آپ پان کی دکان پر ہاتھ چھوڑ کے کھڑے تھے جیسے سمیع اللہ علی من حمیدہ میں کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بھی تو سٹائل نماز کا ہے نا، ہاتھ چھوڑنا. میں نے کہا ایک طریقہ رہ گیا کہ ٹانگ آپ اپنے سر پر باندھے یا ہاتھ کو آپ ٹانگوں میں لے جائیں. کوئی کہیں گے کیا ہو گیا مولوی صاحب؟ کہنے لگے توحید بچا رہے ہیں، توحید بچا رہے ہیں. حضرت شاہ صاحب بڑی پیاری بات کہتے ہیں، فرمایا تعظیم کی تعریف بھی عبادت کی طرح ہے اور عبادت کی تعریف بھی تعظیم کی طرح ہے، یعنی دونوں کی تعریف انتہائی کسی کا ادب کرنا. اب فرق کس سے ہوگا؟ نیت سے. جس کا ادب کر رہے ہیں اگر اس کو خدا یقین کرے گا تو پھر یہ سٹائل عبادت کا ہو جائے گا، اور ان کو خدا کا بندہ یقین کرے گا تو پھر یہ تعظیم کا ہو جائے گا. مثال کے طور پر اب دیکھیں، عبادت کی تعریف میں ہمارے علماء ایک مثال دیتے ہیں سجدے کی. سجدہ عبادت ہے نا، سجدہ عبادت ہے نا، لیکن اللہ نے خود سجدہ کرنے کی اجازت دی حضرت آدم کو، فرشتوں کو. فرمایا اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے کہا میرے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. اب سجدہ جو ہے ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے، جس طرح ہاتھ باندھنا نشانی ہے نماز کی، اس طرح سجدہ بھی جو ہے یہ انتہائی ادب کی نشانی ہے. اللہ نے خود کہا میرے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، اور سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، اور جو ان کے عقیدے پر تھا اڑ گیا، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا تو کافر ہے. جو ان کے عقیدے پر اس توحید والا تھا کہ نہیں تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں، اللہ نے کہا بہت شانہ بول رہا ہے تو، جب میں خود کہہ رہا ہوں سجدہ کرو تو کس توحید کو مان رہا ہے پھر، جب میں خود اس سے راضی ہوں. تو اب آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے، سورہ یوسف میں موجود ہے، ان کی والدہ نے آپ کو سجدہ کیا، شرک نہیں ہوا. پتا چلا اسٹائل ایک جیسا ہے، شرک کیوں نہیں؟ اگر یہی سجدہ خدا کے آگے ہو تو عبادت بنتا ہے، یہی سجدہ آدم کے آگے ہوتا ہے تو تعظیم بنتی ہے. کیسے؟ نیت سے. تو ڈائریکٹ فتویٰ نہیں لگتا، اس کی وضاحتیں دیکھی جاتی ہیں، تفصیل دیکھی جاتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہماری امت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو منع کر دیا. سجدے کو منع کہا ہے، شرک نہیں کہا ہے. شرک حرام ہے، میرے امام کا پورا رسالہ ہے اس کے اوپر. لیکن ایک بات آپ سنیے، لوگ کہتے ہیں آپ جو ہاتھ باندھ کر جو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں تو یہ ہاتھ باندھ کر آپ کھڑے نہ ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہ عبادت کا اسٹائل ہے. میں نے کہا یہ تعظیم کا بھی اسٹائل ہے. کہنے لگا یہ عبادت کا اسٹائل، میں نے کہا تعظیم کا اسٹائل. کہنے لگا عبادت ہے، میں نے کہا تعظیم ہے. کہنے لگا عبادت ہے، میں نے کہا تعظیم ہے. کہنے لگا عبادت ہے، میں نے کہا تعظیم ہے. عبادت اور تعظیم کی تعریف ایک ہے، نیت ہے. جب ہم خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو رب العالمین کہتے ہیں، اور جب مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو الوہیت اور عبادت سے پاک جان کر رحمت للعالمین کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. وہاں عبادت کا تصور نہیں ہوتا، آپ کو معبود جاننے کا تصور نہیں ہوتا. جیسے ماں باپ کے سامنے بچہ فرمان بردار ہو کر کھڑا ہو جائے تو باپ کو وہ خدا نہیں بناتا، باپ کے سامنے ہاتھ باندھے تو کہتے ہیں ادب والا ہے، خدا کے سامنے باندھے تو کہتے ہیں عبادت والا ہے. تو عبادت و تعظیم میں فرق کیا کرتی؟ بولیے کیا کرتی ہے؟ نیت کرتی ہے. اب میرے دوستو یہاں پر آپ توجہ کیجئے، مشرکین کو غلطی کیا لگی؟ ہم اپنے موضوع کو اب احادیث کی طرف لے جا رہے ہیں، نوٹ خاص طور پر. مشرکین کی غلط اور غلط روش کی مذمت کی جائے. کیوں؟ ہم مشرکین کے غلط رویے کی مذمت کریں گے، ہم ان کی مخالفت کریں گے. کیوں؟ دو وجہ سے. ایک تو انہوں نے خدا کے علاوہ دوسروں کو خدا کہا، معبود کہا، مستحق عبادت سمجھا، ایک بات. دوسرا یہ کہ انہوں نے چوڑا چماروں کو وہ منصب دینے کی کوشش کی جو خدا نے انہیں دیا نہیں ہے. تو مشرکین کی دوہری غلطی ہے. کیا ہے؟ دوہری غلطی ہے. اگر مشرکین، دیکھیں وسیلہ تو جائز تھا لیکن مشرکین نے اس کو مس یوز کیا، تو مس یوز اس نے کیا تو اس کے مس یوز کرنے سے اصل چیز کیسے ناجائز ہو جائے گی؟ ذریعہ تو خدا کی بارگاہ میں پکڑیں گے لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ ذریعہ صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے. جو اپنی مرضی سے ذریعہ بنائے گا خدا اس کی مذمت کرے گا. مشرکین ذریعہ پکڑتے تھے لیکن ذریعہ نفس سے ذریعہ ایک جائز عمل تھا، لیکن ان کی غلطی یہ تھی کہ اس کو ذریعہ بنایا جو خود غلط تھے اور پھر خدا بھی بنایا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو غلطی تو مشرکین کی لگی، تو ان بے وقوفوں کی وجہ سے وسیلے کو حرام کہنا یہ کون سی توہین ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ اس میں سنی پاگل نہیں ہوا، پاگل ہوا ہے. کیونکہ غلطی تو مشرکین، مشرکین ایک چیز کو غلط استعمال کر رہے ہیں. اگر ایک گاڑی آپ روڈ پر چلا رہے ہیں اور گاڑی آپ روڈ پر چلا رہے ہیں، روڈ پر اس کی سپیڈ لکھی ہوئی ہے 60 کی اور کوئی 120 کی چلائے، 120 کی چلائے، تو کیا وقت کا ٹریفک آفیسر گاڑیاں روڈ پر بند کر دے گا؟ بولے. اور جب بند کرے تو وہ اتنا بڑا ان کے اگر دارت مسجد سے آدھو کرے بند، گاڑی بند، اس لیے کہ 60 والے 120 چلاتے ہیں. تو پڑھے لکھے لوگ بولیں گے ملا جی جتنا زور داڑھی پر لگایا نا عقل پر بھی لگائے، جو غلط کرتے ہیں ان کو غلط کہیں لیکن گاڑی چلانا تو صحیح عمل ہے نا، اگر کوئی رول کو فالو کرے تو اس میں کیا ہے؟ تو وسیلہ ایک نیک عمل تھا، خدا نے اپنے قریب ہونے کے لیے ذرائع بنائے ہیں، ان ذرائع کا خدا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں. اس لیے تو خلیفہ بنایا کہ وہ ڈائریکٹ دے سکتا تھا، ہم ڈائریکٹ لے نہیں سکتے تھے. پھر ایک باری فرق سنیے، خدا نے جو اپنی بارگاہ کے ذریعے بنائے ہیں اس میں خدا کی محتاجی نہیں، محتاجی ہماری ہے. مشرکین نے جو ذریعے بنائے تھے وہ کہتے تھے خدا محتاج ہے، وہ کہتے تھے، اور پھر انہوں نے بنایا بھی ان کو ذریعہ جو اہل نہیں تھے، جس کا وہ منصب نہیں تھا، جو جہنم کے ایندھن تھے، سڑے ہوئے پتھر تھے، غلیظ اور زانی لوگ تھے، ان کو بنایا، اور بنایا بھی معبود. تو ایک جائز عمل کو اگر انہوں نے بگاڑ دیا تو جائز عمل کو بگاڑنے کی وجہ سے اس بری برائی کی مذمت کی جائے نہ کہ ذریعے کی مخالفت کی جائے. یہ تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی مشرکین بھی ذریعہ پہنتے. میں نے کہا مشرکین بھی کپڑا پہنتے تھے. اب اگر وہ اگر نیکر پہن رہا ہے تو اس کو بولے پوری شلوار پہن، اس سے یہ تھوڑی ہوگا کہ کپڑا پہننا چھوڑ دو. نہیں سمجھا؟ ستر تو ڈھپنا ہے نا. نہیں سمجھا؟ بس ستر کو تو ڈھانپنا ہے. ایک بندہ چڈی پہن کے ستر ظاہر کر رہا ہے معاذ اللہ، تو اس کی مذمت میں کہا جائے کہ جناب وہ آپ نے کپڑا پہنا تو اس نے بھی کپڑا پہنا. ابے آنکھ کھول کے دیکھ، اس نے جو کپڑا پہنا ہے اس کا طریقہ یہ نہیں ہے. تو سنی نے جو وسیلہ پکڑا ہے وہ طریقہ ہے جو خدا نے جائز رکھا ہے. مشرکین جس کو وسیلہ پکڑتے تھے وہ آدھی چڈی کی طرح ہے. تو غلط چیز کی مذمت کی جائے نہ کہ اصل مسئلے کی مذمت. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب آئیے میں آپ کو اسی طرز پر بات بتاتا ہوں. اب آپ دیکھیں قرآن نے جس طرز میں مشرکین کے وسیلے کی مذمت کی ہے، صحابہ انہی وڈنگ کے اندر ایک دوسرے کے لیے وسیلہ مانتے تھے. اب آپ قرآن کا الفاظ دیکھیں، قرآن کہتا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بتوں کی مگر معاذ اللہ اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. یہ کہتے دیکھو جملہ موجود، لیقربونا وسیلہ بناتے ہیں، الی اللہ زلفا اللہ کے قریب. میں نے کہا یہی الفاظ مسلم امام احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے لیے. جملہ سنیے آپ، اور کسی میں دم ہے تو اس حدیث کو ہلا کر بتائے. مسلم امام احمد حدیث نمبر 23740 مسلم امام احمد. یہ جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، جامع ترمذی میں اگر دور جانے کی ضرورت نہیں. میں جو مسلم امام احمد پڑھ رہا ہوں، مسند امام احمد میں یہ حوالہ مسند حذیفہ بن یمان کے اندر موجود ہے. میں آسانی کے لیے آپ کے سامنے حدیث نمبر دے رہا ہوں، ورنہ امام احمد کی مسند جو ہے وہ کئی صحابہ کی مسندوں کا مجموعہ ہے. مسند ابی بکر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علی، مسند ابو ہریرہ، مسند عائشہ، مسند بنو ہاشم، مسند عبداللہ ابن عمر، مسند عبداللہ ابن عباس. اسی طرح ایک مسند حضرت امام نے نقل فرمائی ہے مسند امام احمد کے اندر، وہ ہے مسند حذیفہ بن یمان. تو حذیفہ بن یمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور حدیث کے الفاظ، حدیث کا نمبر جو ہے وہ آج کے کیونکہ جدید دور ہے تو نمبر کے اعتبار سے
740 23,740
صحیح 23,000 اتنے بڑے سچ پر بھی سبحان اللہ نہیں ہوگا
وہ تو ادھر کی مکھی ادھر مار رہے ہوتے ہیں
کسی آپ کہہ رہے ہو کہ شاہ صاحب کچھ الجھن ہو رہی ہے میں نے کہا الجھانا آسان ہے سلجھانے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے ہم پر بوجھ یہ کندھے ٹوٹ رہے ہیں ہمارے اس وقت بولتے ہوئے
لیکن اس لیے کہ کسی چیز کی کنفیوژن پھیلانا فتنہ کرنا آسان ہوتا ہے اس کی اصلاح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ان ظالموں نے شرک کے فتوے کا اتنا مس یوز کیا ہے کہ ان کی گند اتنی پھیل گئی ہے کہ امت کے نوجوانوں کو سلانے کے لیے سمجھانے کے لیے صلاح کے لیے پسینے نکالنے پڑتے ہیں توجہ رکھیے آپ لیکن میں کہتا ہوں تھوڑی دیر تسلی سے بیٹھیں گے تو ساری طبیعت صاف ہو جائے گی انشاءاللہ اور میں دعوے کہتا ہوں اس تقریر کو آپ سننے کے بعد بڑے سے بڑے دڑیل کے ساتھ لڑ جائیے اگر فتح نہ ہو تو پھر مجھے کہیے گا حق کو واضح کرنے کی توجہ رکھیے ہر دلیل میں یہاں پر پڑھوں گا اختصار کے ساتھ اب آپ دیکھیں مسلم امام احمد 23,740 سند سیدنا حذیفہ بن یمان جملہ کہتے ہیں مشرکین اپنے بتوں کے بارے میں کیا کہتے تھے لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى الفاظ ذہن میں بٹھاؤ لِيُقَرِّبُونَا ہم انہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں تاکہ انہیں اللہ کے قریب کریں إِلَى اللَّهِ زُلْفَى یہ اتنے مقرب ہیں کہ اللہ کے قریب کا وسیلہ بن جائیں ٹھیک ہے لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى یہی جملہ صحابہ اگر بولیں تو ایمان ہے یہی جملہ اگر مشرکین بولے تو کافر ہے فرق کیا ہے اب توجہ رکھیے آپ یہ ایسے ہی ہے کہ پانی اگر گنگا میں بھی پانی ہے اور چشمائے زمزم میں بھی پانی ہے اس کو تھوڑا اس انداز میں کلیئر کریں ہندو اگر گنگا کا پانی پیے تو مشرک ہے مسلمان اسماعیل کی ایڑیوں کا پانی پیے تو موحد ہے یہ کہتا جی یہ تو مشرک کرتے تھے تو میں نے کہا پانی کا ادب بھی مشرک کرتے ہیں تو پھر یہ آرام کیوں نہیں مشرکین اگر اپنی مورتیاں جو پتھر کی بنی ہوئی ہیں اس کو چومے تو کافر کعبے کے اندر ایک کالا پتھر لگائے حجر اسود وہ بھی پتھر ہے مسلمان چومے تو جنتی سمجھ رہے میری بات آپ اب دونوں جگہ پہ دونوں جگہ وسیلہ ہے لہذا وسیلہ وہاں غلط تھا تو یہاں بھی غلط ہے میں نے کہا وہاں بھی پانی یہاں بھی پانی جب وہاں پانی غلط تو یہاں جائز کیوں وہاں بھی پتھر یہاں بھی پتھر وہاں بھی کالا پتھر یہاں بھی کالا پتھر اس کالے پتھر کو چومو تو جہنم میں جاؤ اس کو چومو تو جنت میں جاؤ تو ادھر بھی وسیلہ ادھر بھی وسیلہ جس طرح ادھر کے سارے معاملات درست ہیں وہاں کے غلط ہے اسی طرح وسیلہ یہاں ٹھیک ہے وہاں غلط ہے جس طرح پانی کو وہاں غلط نظریے سے استعمال کرنے کی بنا پر شرک ہے اور پانی کو یہاں صحیح نظریے کے طور پر استعمال کرنے میں توحید ہے اسی طرح وسیلے کو انہوں نے غلط طریقے سے استعمال کیا تو کافر ہوئے سنی صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے تو جنت ہو جاتا ہے سمجھ رہے میری بات آپ ورنہ اگر آپ نے ملانا ہے تو پھر یہاں پر شرک کیوں نہیں ہوتا اگر کافر ہندو اگر اپنی مورتی کے گرد ساتھ چکر لگائے اور شادی کے وقت آگ کے گرد ساتھ چکر لگائے شادی کے لیے آگ جلائے اور اس آگ کے گرد ساتھ چکر لگائے تو مشرک اور مسلمان کعبے کے گرد ساتھ چکر لگائے تو مشرک نہیں وہ کہتا ہے جی اس لیے وہ مشرک ہے کہ آگ کو خدا کہتے ہیں مسلمان جو ہے وہ کعبے کو خدا نہیں کہتے تو میں نے کہا یہی تو کہہ رہا ہوں وہ بتوں کو خدا بنا کر وسیلہ بناتے تھے سنی ولیوں کو محبوب سمجھ کر وسیلہ بناتے ہیں موضوع کلیئر ہو رہا ہے میرا ٹاپک یہ نہیں تھا میں تو بالکل علمی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس کی تشریح کے لیے میں نے کہا اگر حاشیوں سے اگر آپ کو سمجھ میں آ گئے تو مجھے اور کیا کرنا ہے مجھے اپنی کوئی تقریر بیان کرنے کا شوق نہیں آپ تک دین پہنچانے کا شوق ہے جو بزرگوں کی وراثت ہے تقریر کا شوق نہیں ہے جو پڑھ لیا اس سے ڈر لگتا ہے کہ مر کر بزرگوں کو کیا جواب دوں گا تو اس لیے میں یہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اب آپ دیکھیے ایک چیز کو اگر کافر غلط استعمال کرے تو اس سے کب ہو سکتا ہے کہ صحیح چیز حرام ہو جائے تو نفس سے ذریعہ جائز ہے لیکن یہ دیکھ رہا کہ کون بننے کا اہل رکھ ہے اور کس طرح بنایا جائے مشرکین ان کو وسیلہ بناتے تھے جو خود جہنم کے ایندھن تھے اور ان کو خدا بھی کہتے تھے اور خود ساختہ بناتے تھے مسلمان کسی کو اپنی مرضی سے وسیلہ نہیں بناتے بناتا خدا ہے اور مسلمان اس کو اگر قبول کرتے ہیں خدا کے کہنے پر تو خدا سمجھ کر نہیں کہتے، خدا کا بندہ سمجھتے ہیں، بندے تو ہم بھی ہیں لیکن ان کو محبوب بھی جانتے ہیں،
ان کو بولیے. اب سنیے ذرا مسلم امام احمد کی حدیث، آپ سنیے، طبق آپ کے ان کے روشن ہو جائیں گے اور آپ کے طبق جو نورانی ہے وہ اور چارج ہو جائیں گے، کیونکہ طبقات ہیں. اب آپ دیکھیں مسلم امام احمد میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں حضور کے اصحاب میں سے وہ لوگ جو علم جو محفوظ علماء تھے وہ اس بات کو جانتے تھے. یہ اتنی بھاری بھرکم بات کیوں کر رہے ہیں حذیفہ بن یمان؟ دراصل یہ حضور کے رازدار ہیں، سر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار ہیں، سرکار نے پوشیدہ غیب کی باتیں انہیں بتائی ہیں. حضرت فاروق اعظم کے دور میں، یہ حضرت فاروق اعظم کے دائیں ہاتھ تھے، فاروق اعظم نے ان کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا، کوئی آدمی آتا تو فاروق اعظم سر جھکاتے، کہتے اس کا منہ دیکھ کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے، تو آپ جس کا منہ دیکھ کر ہاں کہتے تو فاروق اعظم اس سے بات کرتے. یعنی حدیثوں کی کتابوں کے اندر آیا حضور نے ایک ایک منافق کے بارے میں بتایا تھا. منافق تھوپڑے سے نہیں پہچانا جاتا، نفاق دل کی صفت ہے جیسے ایمان دل کی صفت ہے. مصطفیٰ نے ایک صحابی کو ایک ایک بتا دیا تھا، فاروق اعظم کہیں بھی جاتے تو ان سے پوچھتے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود پوچھا بتا میری حکومت میں منافق کون ہے، تو کہنے کہ حضور اکیلے میں بتاؤں گا، اکیلے مت. اب یہ مناظرہ کرتے ہیں کہ حضور کو منافقوں کے علم نہیں تھا، جو حضور کی جوتیوں کو چاٹتے تھے سنبھالتے تھے ان کو کتنا علم مل گیا، ذرا دیکھیے. یہ سیاح کے اندر روایت موجود ہے، آپ کنارے پر گئے، فاروق اعظم سے کہا یہ آپ کے باورچی خانے میں ایک آدمی کام کرتا ہے وہ منافق ہے، حالانکہ نفاق اس کا ظاہر نہیں، وہ داڑھی بھی تھی پگڑی بھی تھی سب کچھ کرتا تھا، نفاق دل کی صفت ہے. فاروق اعظم کا عقیدہ دیکھو، سنیوں کا عقیدہ جو ولیوں کی بات پر یقین کر لینا، یہ حضرت عمر سے ملا ہے. حضرت عمر نے فوراً یقین کر کے کہا چھٹی کرو اس کی. حدیث پاک میں آتا ہے ایک جنازہ آیا جس کے پیچھے بہت رش تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے جوتا پہن کر نماز پڑھانے جا رہے تھے کہ جوتا پہنتے ہوئے ان کی نظر حضرت حذیفہ بن یمان پر پڑی تو وہ دور بیٹھ کر یوں کر رہے تھے، دور بیٹھ کر کیا کر رہے تھے، فاروق اعظم نے چپل دوبارہ اتار لی، فرما کسی اور کو بولو میں نہیں پڑھاؤں گا. تو یہ ہے وہ صحابی حضرت حذیفہ بن یمان، بولیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس لیے یہ جو بات حضرت عبداللہ مسعود کے بارے میں کر رہے ہیں تو انداز دیکھے کیا ہے، کہتے لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد، حضور کے اصحاب اور صحابہ میں جو بہت سے علم کو اپنے سینوں میں دبائے ہوئے تھے نا حضور سے لے کر، وہ اس بات کو جانتے تھے. کس بات کو جانتے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ انا ابن ام عبد اللہ من اقربہم الی اللہ زلفا، وہاں پر الفاظ لیقربونا الی اللہ زلفا، لیقربونا، فرق دیکھ رہے، لیقربونا، کافر اپنے بتوں کے بارے میں کہتے تھے یقربونا الی اللہ زلفا، صحابہ ابن مسعود کے بارے میں کہتے تھے اقربہم الی اللہ زلفا. الفاظ دونوں ایک ہے، وہ شرک ہوا اور یہ توحید بن گیا. وہ یہ کہتے تھے لیقربونا، دیکھیں الفاظ کی ترتیب بھی ایک جیسی ہے، ادھر بھی قرب کا صیغہ ہے یہاں پر بھی قرب، لیقربونا تاکہ ہم قریب کریں، اور اس حدیث کے الفاظ ہے من اقربہم یہ قریب کرتے تھے، ادھر ہے لیقربونا الی اللہ ادھر بھی ہے الی اللہ، ادھر ہے زلفا ادھر بھی ہے زلفا. زلفا کا معنی بھی تقرب ہے. اگر بت اپنے اگر کافر اپنے بتوں کو خدا کا مقرب اور وسیلہ کہے زلفا کے لفظ کے ساتھ، یقربونا کے لفظ کے ساتھ، تو مشرک ہے. اور صحابہ حضرت عبداللہ مسعود کے بارے میں یہ کہیں کہ جناب اللہ کی بارگاہ میں قریب ترین اگر کوئی وسیلہ ہے من اقرب من اللہ زلفا، تو سب سے قریب ترین اگر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دیا جائے تو وہ عبداللہ بن مسعود ہے. الفاظ بھی وہی ہے، وسیلہ بھی اور جائز ہے. صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ من اقربہم الی اللہ زلفا، من اقربہم الی اللہ، یہی قرآن کے اندر ہے لیقربونا الی اللہ زلفا. قرآن میں بتوں کے قول کی حکایت ہے لیقربونا الی اللہ زلفا، اور حدیث میں صحابہ کے جملے من اقربہم الی اللہ زلفا. اب آپ دیکھیں الفاظ دونوں ایک ہی ہیں، جس لفظ میں قرآن نے ان کا راڑا لگایا ہے اسی لفظ کے ساتھ صحابہ ابن مسعود کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں. شرک کیوں نہیں ہوا ہم پوچھتے ہیں،
شرک اس لیے نہیں ہوا کہ جو صاحب وسیلہ بننے کی طاقت رکھتے تھے ان کو وسیلہ بنانا جائز تھا، جو نہیں رکھتے تھے ان کو بنانا حرام اور شرک تھا.
لیکن دیکھیے الفاظ ایک ہی ہے، میرے پاس بلیک بورڈ نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا، میرے الفاظ کو پکڑنے کی آپ کوشش کریں. کافروں کا قول تھا لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ ہم اپنے بتوں کو اللہ رب العالمین کے قرب کا ذریعہ بنائیں. اللہ نے فرما حرام ہے، کافر ہو تم. انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا قرب، ایک الی اللہ، دو زلفا، تین قرب اللہ کے قریب ہونے کے لیے، الی اللہ اللہ کی طرف، زلفا مزید قریب کرنے کے لیے. یہی تین الفاظ صحابہ نے ابن مسعود کے لیے کہے، من اقربہم الی اللہ زلفا.
یہ کہتے ہیں انہوں نے یا کہا تو یا، میں نے کہا جو ورڈ کافروں نے کہا تھا ویسے ہی املا صحابہ نے کیا، لیکن صحابہ نے جو کہا وہ توحید بن گیا، انہوں نے جو کہا وہ شرک بن گیا.
ادھر بھی قرب کا لفظ، ادھر بھی قرب کا لفظ، ادھر بھی اللہ، ادھر بھی اللہ، ادھر بھی زلفا، ادھر بھی زلفا. لیکن میں آپ کو اور ایک کھول کے بتاؤں کہ جامع ترمذی کے اندر یہ الفاظ جو ہے نا اس میں زلفا لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ اور یہ جامع ترمذی کی حدیث 3816،
یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے جو مناقب ذکر ہے نا وہاں یہ حدیث موجود ہے، وہاں یہ حدیث. جو لوگ کہتے ہیں نا ذات کا وسیلہ نہیں ہوتا، ان کا منہ توڑ جواب بھی ہے یہ کہ باقاعدہ کہا کہ من اقربی من اللہ زلفا، عبداللہ بن مسعود وہ عظمت والے ہیں کہ خدا کے قریب کر کے اگر کسی سے کچھ مانگنا ہے تو عبداللہ بن مسعود کو خدا کے قریب کر کے مانگو.
سن رہے ہو؟ یہ اہل عرب کا عقیدہ ہے، تم خان خوانوں سے ڈرا مت کرو، یہ اہل عرب کا عقیدہ ہے،
اصل عربیوں کا عقیدہ ہے. بولو سبحان اللہ، بناسپتیوں کا نہیں ہے، حقیقیوں کا ہے. بولو سبحان اللہ.
اب توجہ کریں یہاں پر، آپ تھکے تو نہیں؟ بولو سبحان اللہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں زلفا کے لفظ بھی حدیث میں آئے ہیں اور وسیلہ کا لفظ بھی حدیث میں آیا ہے. اسی مسلم امام احمد میں حذیفہ بن یمان کی حدیث آگے جا کر آتی ہے، یعنی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا حدیث، یہ جو زلفا کا لفظ ابن حضرت امام احمد نے لیا ہے، یہ زلفا کا لفظ ہے 2003697 پر، اور جو پہلے میں نے حدیث نمبر پڑھی آپ کے سامنے 23740 پر، اس میں الفاظ زلفا کے نہیں ہیں بلکہ یہ ہے کہ من اقربہم الی اللہ وسیلہ،
من اقربہم الی اللہ. اگر کوئی کہے تمہارے مولوی صاحب نے زلفا کا معنی نہیں کی، صحیح کیا، زلفا کا معنی وسیلہ نہیں بنتا، تو میں قربان جاؤں امام احمد نے حدیث میں وسیلہ کا معنی لفظ لکھا ہے. فرمایا من اقربہم الی اللہ وسیلہ، خدا کی بارگاہ میں انتہائی قریب اگر کوئی ذات وسیلہ بنتی ہے تو ابن مسعود ہے.
بولو سبحان اللہ. اور حضرت عباس ابن ابی مطلب مدینے کے اندر قحط پڑ گیا، مدینے میں بولیے قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز استسقاء پڑھائی، بارش کی نماز، حضرت عمر کا دور خلافت ہے. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. جن کو کچھ آتا نہیں ان کے لفظ پر تو اتنے بڑے بڑے ہاتھ اٹھا کے واہ 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 کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں علم ہوتا ہے وہاں سبحان اللہ نہیں نکلتا منہ سے. لیکن قصور آپ کا نہیں ہے، ہمارے وہاں علم پر زیادہ زور ہوتا ہے، داد پر نہیں ہوتا. وہاں گھوڑے بھگانے پر زیادہ زور نہیں ہوتا جتنا داد پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے وہاں علم پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے. بولیے سبحان اللہ. اب توجہ رکھیے ذرا اس بات پر، آپ بولوں گا میں روزانہ بولوں گا. یہ گردن ملی حضرت عمر کے لیے ہے، اور یہ گردن ملی ہے حضرت عثمان غنی کے لیے، اور یہ چہرہ ملا ہے حسین کا ذکر کرنے کے لیے. تو یہ تو ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ امانت ہے بزرگوں کی، ہم اپنے مطلب سے تھوڑی چلیں گے، جو بزرگوں کو پسند ہوگا اس پر چلیں گے انشاءاللہ. اب آپ دیکھیے، مشرکین ذریعہ پکڑے تو کافر ہیں، ذریعہ پکڑے تو بولیے، ذریعہ پکڑے تو کافر ہیں، مسلمان ذریعہ پکڑے تو موحد ہیں. اب وسیلے کے لفظ کے ساتھ دیکھیے، آپ غور کیجئے اس بات کے اوپر میرے دوست، توجہ کے ساتھ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے نماز پڑھائی، نماز استسقاء، نماز بارش کی نماز پڑھانے کے بعد اب دعا کر رہے ہیں، یا اللہ بارش عطا فرما، یا اللہ بارش عطا فرما. اتنے میں چہرہ اٹھایا تو نظر پڑی سرکار کے چچا کے چہرے پر، تو دعا کا انداز ہی بدل گیا، دعا کا انداز ہی بدل گیا. بخاری اٹھا کر دیکھیں، مشرکین
اگر اللہ کے قریب ہونے کے لیے بتوں کا وسیلہ بنائیں تو وہ کافر ہیں، لیکن صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنائیں تو مومن ہیں۔ مشرکین، توجہ کریں اس کو، فرق کو سمجھیں آپ، مشرکین اگر اپنی مورتیوں کو وسیلہ بنائیں تو وہ کافر ہیں، لیکن حضرت عمر دعا کرتے ہوئے جب چہرہ عباس پر نظر پڑے تو بخاری میں موجود ہے، مجھے حیرانگی ہے ترجمہ کیسے کر گزر جاتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھاتے وقت، بخاری میں موجود ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، اللہم
انا نتوسلو، اور یہ نہیں کہا اتوسلو، فرما نتوسلو، کیونکہ اتوسلو تو واحد متکلم ہوتا نا، اور نتوسلو سب کی طرف سے تھا،
کہا یا اللہ دعا تو میں کر رہا ہوں لیکن جتنے کھڑے سب کا یہی عقیدہ ہے، بولو سبحان اللہ،
یا اللہ دعا تو میں کر رہا ہوں لیکن جتنے کھڑے سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہم انا نتوسلو، بے شک ہیں ہم اے رب،
ہم سارے صحابہ وسیلہ پیش کرتے ہیں، نتوسلو الیکا، تیری بارگاہ میں ایک معتبر ذات حضرت عباس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، نتوسلو الیکا بعم نبینا، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، فسقنا یا ربی، اے رب بارش اتار، فرمایا چہرے پر ہاتھ نے لگایا تو فیسقان بارش ہونا شروع ہو گئی،
اب آپ دیکھیں ادھر وسیلہ شرک ادھر جائز، کیوں؟ فرق واضح ہے، ان کی دوہری غلطی تھی، ایک تو انہوں نے معاذ اللہ اللہ کے علاوہ ان کو خدا کہا، یہ ان کا شرک تھا، ان کا شرک وسیلہ بنانا نہیں تھا، خدا کہنا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ، یہاں سے آپ وسیلہ بناتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں، تو میں نے وہ کپڑے والی مثال دے دی آپ کے سامنے، اس سے بالکل آپ سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مثال دی نہیں جاتی، لیکن عوام میں جلسہ ہے تو جو عوام سمجھے وہی مثال دیں گے نا، ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں ان کی دوہری غلطی، پھر میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں نوجوانوں، تمہیں کنفیوز کیا جاتا ہے، تمہیں پریشان کیا جاتا ہے، اگر پوری رات بھی مجھے اس لفظ کی گردان کرنا پڑے نا تو خدا کی قسم تمہیں سمجھانے کے لیے میں تھکوں گا نہیں، کرتا رہوں گا، کہ اپنے عقیدوں کی فکر کرو، فرمایا کہ ان کی دوہرا غلطی تھی، ایک تو وہ کہ وہ معاذ اللہ ان مورتیوں کو خدا کہتے تھے، مسلمان خدا نہیں کہتا، مسلمان خدا صرف لا الہ الا اللہ اللہ کو کہتا بس، اسی کی عبادت کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت نہیں سمجھتا، مستحق عبادت ہاں اللہ والوں کا ادب ضرور کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، خوب ڈٹ کر میرے محبوب کا ادب کرو، اور ہم نے صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ تو ایسا ادب کرتے تھے کہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، وہ تو ایسا ادب کرتے تھے کہ حضور کی تلیوں کو چاٹتے تھے، وہ تو ایسا کرتے تھے کہ سرکار کھڑے ہو تو گر کے پاؤں چوم لیا کرتے تھے، وہ تو سرکار تو سرکار ہے، آگے پڑھوں گا میں آپ کے سامنے، وہ تو ابو ہریرہ آگے بڑھ کر حسین کے پاؤں چوم لیا کرتے تھے، وہ صحابی جابر بن عبداللہ امام زین العابدین کے پاؤں چوم لیا کرتے تھے، اگر یہ چومے تو توحید، وہ چومے تو شرک، پتا چلا کہ توحید اس لیے ہے کہ انہوں نے جس کو چومنے کا حکم خدا نے دیا،
سمجھے آپ، اب ذرا توجہ رکھیے آپ اس پر، اور خاص طور پر اس پر آپ توجہ رکھیے، اور یہ بیچ میں بڑی پریشانی بھی ہو گئی، آسٹریلیا کا ایک بہت بڑا عیسائی مناظر، آسٹریلیا کا ایک، مجھے باقاعدہ سڈنی سے اور میلبرن سے لوگوں کا، دوستوں کا فون آیا، وہ کہنے لگے یہاں پر ایک عیسائیوں کا مناظر ہے، عیسائیوں کا توجہ رکھنا مناظر ہے، اور وہ گیا اور اس نے کہ مفتیوں سے بحث کی کہ بھائی اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا محبوب کہیں اور ہم جو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیں تو تم ہمیں مشرک کہتے ہو، جبکہ تمہارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ جب تم خدا کی عبادت کرتے ہو تو یہ مقام ابراہیم کو یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس نے اعتراض کیا، مقام ابراہیم کو کیوں رکھا گیا؟ باقاعدہ اس کو جان چھڑا کر یہ کہا کہ ہمیں خود نہیں پتا چلا کہ کیوں رکھا گیا ہے، میں نے کہا عیسائی کتے کو جواب دینے کے لیے سننی چاہیے تھا، ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے اسلام کے نظریے میں وسیلے کی کیا حیثیت ہے، اور تیرے گندے عقیدے میں ابنیت کی کیا عقیدت ہے، تو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، ہم خدا کا بیٹا کسی کو نہیں مانتے، ابراہیم کو خدا کا محبوب، خدا کا بندہ، خدا کا مقرب یقین کرتے ہیں، سمجھے آپ، تو یہ وہ کر سکتا ہے جس کے لیے معاملہ آسان ہے، اب آپ دیکھیں بتوں پر اگر مشکلیں آتی ہیں،
کافروں پر مشکلیں آتی ہیں تو بتوں سے مدد مانگتے ہیں،
بتوں سے.
لیکن اسی خانہ خدا کے اندر بخاری کتاب الانبیاء، میں بخاری سے رہ کے بات کرتا ہوں، بخاری کتاب الانبیاء اٹھا کر دیکھیں، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سیدہ ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو خانہ خدا میں چھوڑ کر جب روانہ ہوئے، حضرت اسماعیل بچے ہیں، پیاس لگی، ایڑیاں رگڑنے لگے، ماں کو دیکھا نہ گیا، ماں وہاں سے دوڑتے ہوئے آئی صفا کی پہاڑی کی طرف، پہاڑی کی طرف دیکھا کہ شاید کوئی پانی نظر آ جائے، وہاں سے دوڑی مروا کی طرف، مروا سے دوڑی صفا کی طرف، چھٹا چکر ہو گیا، پانی کہیں سے نہیں ملا. جب چھٹے سے ساتویں چکر کی طرف وہ آ رہی تھی، بخاری شریف، چھٹے سے ساتویں چکر کی طرف آ رہی تھی، آج بھی وہ ہری بتیاں ہیں. جب جاؤ نا عمرے پر، میں نے تمہیں پڑھائی تھی نا دعا، جب چھٹے سے ساتویں کی طرف جب آتے ہیں تو بخاری شریف میں موجود ہے، ماں پریشان ہے. کچھ سمجھے میری گفتگو سے؟ پہلے ایک پہاڑ کے ٹیلے پر کھڑی ہو گئی اور دیکھنے لگی کوئی پانی، کوئی گزرنے والا کوئی پانی لے آئے، میرا بچہ پیاسا ہے، کوئی نظر نہیں آیا. دوڑتے ہوئے آئی مروا کی طرف، مروا پہ دیکھا کہ کوئی نظر آ جائے، کوئی نہیں. پھر آئی صفا کی طرف، صفا مروا، مروا صفا، دوڑ رہی ہیں. جب ساتویں چکر کے لیے، ساتویں چکر کے لیے جب آپ جا رہی ہیں مروا کی جانب، جب آپ مروا کی جانب جا رہی ہیں تو راستے میں آپ کو پروں کی پھڑپھڑانے کی آواز آئی.
ایسا نہیں، بولو سبحان اللہ. بتاؤ تم نیاز کھانے آئے ہو، تقریر سننے آئے ہو؟ اور نیاز تو الحمدللہ ملے گی انشاءاللہ، وہ سنیوں کو نہیں ملے گی. کس کو ملے گی؟ پہلے روح کی غذا لے لیں، پھر قسم جسم کی غذا لیں گے.
اور بزرگوں کا جسم الحمدللہ روح کی بھی غذا دیتا ہے اور جسم کی بھی غذا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے وہاں نیاز نہیں ہوتی. میں نے کہا حسین کا ذکر آنے دے، میں بتاؤں گا جن کا تم نام لیتے ہو وہ سب امام حسین کی نیاز کرتے تھے. شاہ عبد العزیز صاحب تو ڈنکی کی چوٹ پر نیاز کرتے تھے. یہ کہتے ہیں ہمارے تھے، تو میں نے کہا مانو نا، پھر
مانو نا، شناختی کارڈ پر نام لکھ کے پھر تو مانتے نہیں ہو، مانو نا، صرف مدرسے کے چندے پکڑتے ہو، مانتے نہیں ہو، مانو بھی نا. جب یہاں نہیں مانے تو وہاں کیا مانو گے؟ جب ہم تو یہاں بھی مانتے ہیں وہاں بھی مانتے ہیں،
یہاں بھی مانتے ہیں وہاں بھی مانتے ہیں. توجہ کیجئے، تحفہ شنا شریف الحمدللہ اس فقیر نے بال استیاب تقریر میں سنائی ہے، پوری پوری تحفہ شریف میں نے پڑھی ہے، پوری تحفہ شریف، اور اس کی پوری ایک سی ڈی تیار ہے سننی کا سچ،
ایم پی تھری ہے سننی کا سچ، وہ آپ لے سکتے ہیں
پوری تحفہ شریف. ہمیں اپنے اماموں پر، بزرگوں، استاذوں پر اتنا فخر ہے
الحمدللہ.
اب سنیے میری بات میرے دوستو، یہاں پر نیاز حسین بھی ملے گی اور عقیدہ حسینیت والا بھی ملے گا. بولو سبحان اللہ. جب سیدہ ہاجرہ، بخاری شریف کتاب الانبیاء، جب سیدہ ہاجرہ ساتویں چکر کے لیے صفا سے مروہ کی طرف جا رہی ہے، تھک گئی ہے ماں کہ بچے پیاس سے بلک رہا ہے، چھ مہینے کا اسماعیل، پانی نہیں مل رہا ہے، تھکی بھی جا رہی ہے، تو پروں کی پھڑپھڑانے کی آواز آئی.
بولو سبحان اللہ.
پروں کی پھڑپھڑانے کی آواز آئی. بخاری میں آتا ہے، واقعہ بھی حضور نے بیان کیا، ہائے 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 سبحان اللہ. کتاب الانبیاء، سیدہ ہاجرہ پکی مباحدہ، پکی مومنہ، جس نے رب کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا اور بیابان میں آباد ہو گئی، اس سے بڑی مومنہ کون ہوگی؟ آپ آسمان کی طرف سر اٹھاتی ہیں اور پروں کی پھڑپھڑانے کی آواز آ رہی ہے. بخاری شریف کتاب الانبیاء کے اندر موجود ہے. آپ نے کہا اغس، اغس فعل امر ہے، غوث مصدر ہے اس کا، اغس. یہ تو ہمارے وہاں بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف ہے کہ مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے، یعنی مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے. میں نے کہا دونوں کو مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے، کسی مقصد پر بھی آؤ، اور اگر مصدر کو اصل یقین کرتے ہو تو مصدر ہی سے امر نکلا ہے، مصدر ہی سے امر نکلا ہے. آپ کا جملہ تھا اغس، اس کا مصدر ہے غوث، اس کا مصدر ہے غوث. کون؟ مددگار، غوث. سیدہ کے جملے ہیں جبریل کے لیے، جبریل نظر نہیں آ رہے ہیں، نہ قریب ہیں، دکھ بھی نہیں رہے، دکھ بھی نہیں رہے. پہلی بات تو یہ کہ قریب ہونا، دور ہونا، یہ خود جہالت پر مبنی تشریحات ہیں، خود یہ بدعات ہیں، خود یہ بدعات ہے. جو مدد جائز ہے بس جائز ہے، جو حرام ہے تو حرام ہے، جو توحید ہے وہ توحید ہے، وہ شرک وہ شرک ہے، اس میں زندہ مردہ قریب اور بوت کا سب یہ ڈرامہ ہے، سب یہ گورکھ دھندا ہے، سب یہ بھانت کی بولی ہے. سنیو جاگو، ان اعتراضوں سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں. صحیح اگر اس کو دیکھیں آپ
تو جبریل نظر نہیں آ رہے
اور ہیں بھی دور، یعنی کہ بالکل آپ کے چادر تطہیر کے قریب آ کر پر ہلا رہے ہیں، آپ کی پاکیزہ چادر کے قریب آ کر ہلا رہے ہیں نہیں، بلکہ آسمان کی فضا پر ہلا رہے ہیں. بولو سبحان اللہ، سنیے،
پر ہلا رہے ہیں، پر پھڑ پھڑا رہے ہیں، جبرائیل کے پروں کی پھڑ پھڑا ہٹ کو
سیدہ نے سنا تو رک گئے قدم. اللہ کو ماننے والی، اللہ کو ایسے ماننے والی کہ پھر بیابان میں آ گئی بچے کو لے کر، ان کی توحید پھر کیسی توحید ہوگی؟ اب اسے توحید نہ سیکھو، صالحین سے توحید سیکھو، جن کی توحید کے ترانے قرآن گاتا ہے ان سے سیکھو.
سیدہ نے سر اٹھا کر دیکھا اور جملہ کا اغش ان کا نہیں دکھا،
اے خدا کے نمائندے میری مدد کر.
اغش ان کا نہیں دکھا،
میں جانتی ہوں خدا نے مدد بھیجی ہے اور بھیجی تیرے ذریعے ہے، اور اگر واقعی میں تیرے پاس مدد میرے حصے کی ہے تو لے آ پھر یہاں.
فرمایا اغش ان کا نہیں دکھا، میری مدد کر اگر تیرے پاس خیر ہے. یہ بخاری میں حضور نے فرمایا، جب وہ شرک نہیں ہوا
تو یا غوث کہنا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟
وہاں بھی سببیت اور مظہریت ہے اور یہاں بھی سببیت اور مظہریت ہے. سمجھ رہے آپ کا عقیدہ ہے؟ سمجھ رہے اس بات کو؟ اب آپ تھوڑا سا آگے چلیں، ایک اعتراض یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے.
یہ دیکھو بیچارہ نے چیخا اور آپ نے کچھ نہیں کہا. سنیو، وقت نکالنا پڑے گا تمہیں، مدارس میں علماء کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا تمہیں، تمہیں اپنے آپ کو علمی گفتگو سے ہم آہنگ کرنا پڑے گا. جس میں آپ پر تنقید نہیں کر رہا، آپ تو سننے والے ہیں، میں تو ثواب کی نیت سے بات کر رہا ہوں، ورنہ اتنا بڑا مجمع کسی کی تقریر سننے کے لیے آتا ہے؟ یہ تو آپ کی نیک نیت ہی ہے، اور آپ پر الحمدللہ فاضل بریلوی کا کرم ہے، الحمدللہ سرکار غوث اعظم کا کرم ہے کہ آپ نیک عقیدوں کو سننے کے لیے آئے ہیں. لیکن میں پھر عرض کروں گا، میں نے بات کوئی جبرن نہیں کی ہے، لاجک اور عقل سے بھی کی ہے اور علم سے بھی کی ہے. اور میں پھر عرض کروں گا، یہ گفتگو مناظرے کے لیے نہیں ہے، کسی کو چھیڑنے کے لیے نہیں ہے، احانت کے لیے نہیں ہے، غور و فکر کے لیے ہے. اس وقت امت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہوگی کہ ان بھیڑیے مفتیوں کا بے نقاب کیا جائے جو امت کو مشرک کہتی ہے. یہ امت امت توحید ہے. جس وقت مسلمان ایک دوسرے کو مومن سمجھ لیں گے تو بیت اول بھی انشاءاللہ ضرور فتح ہو جائے گا. اس وقت بھائی کو بھائی، پڑوس کو پڑوس، اور یہ تفرقہ ختم کرنا ہے. اور یہ تفرقہ ختم جب ہوگا؟ جب یہ جھوٹے فتووں کا، فتوے تو سچے ہوتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، ان جھوٹے فتووں کا، ان جھوٹی تعویلات کا رد کر کے یہ نوجوان کھڑے ہوں گے اور قرآن و سنت کا علم لے کر گلی گلی کوچے کوچے حق بیان کریں گے. ایک اعتراض یہاں پر کیا جاتا ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے. اعتراض یہ کیا جاتا ہے، ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ نے معیار الوہیت بنایا کہ یا تو واجب الوجود مانا جائے یا مستحق عبادت. اگر کوئی کسی ذات کو واجب الوجود نہیں مانتا، مستحق عبادت نہیں مانتا تو شرک نہیں ہوتا؟ میں نے کہا نہیں ہوتا. اگر وہ کسی کا ادب کر رہا ہے، کسی کے قدموں کو چوم رہا ہے، کسی کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے، لیکن نہ واجب الوجود سمجھتا ہے اور نہ مستحق عبادت، یہ بالکل جائز نہیں. کہ لگا کیوں؟ میں نے کہا یہی مدار الوہیت ہے، یہی بنیاد ہے، یہی کنڈیشن ہے، یہی شرط ہے خدا ہونے کے لیے کہ جو واجب الوجود ہو اور مستحق عبادت. اور جاہل سے جاہل آدمی کسی کو واجب الوجود نہیں کہہ سکتا، نہ خدا کہہ سکتا ہے.
سکتا ہے؟ آپ یہاں سے باہر نکلیں، باہر اگر دن کے وقت کوئی ٹماٹر بیچنے والا ایک عام سا آدمی ہونا، اس کا ہاتھ آپ پکڑ کے بولیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتے ہو، وہ گربان پکڑ لے گا آپ کو. کیا بکواس کر رہے ہو؟ تو کہا کیا کہتے ہو؟ کہا اللہ کے محبوب ہیں.
میں نے کہا تو جاہل بھی یہ جانتا ہے کہ محمد عربی محبوب ہے، خدا نہیں ہے.
تو تم علماء پر فتوے لگاتے ہو، بات ہے کہ نہیں؟ جب تک اللہ کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت نہ سمجھا جائے، شرک نہیں ہوتا. یا رسول اللہ کہنے سے کوئی شرک نہیں ہوتا، علم غیب سے شرک نہیں ہوتا، کیونکہ مدار الوہیت علم غیب نہیں ہے. مدار الوہیت جو ہے وہ عبادت اور واجب الوجود ہونا ہے.
ہاں، واجب الوجود سے یہ کانسیپٹ ضرور آتا ہے کہ جو جس کی عبادت کی جائے گی، عبادت اسی کی ہوگی جس کی صفت قدیم ہو. اور پھر صفت جو ہے وہ دو اصل ہیں، علم اور قدرت. علم اور تو جس کی عبادت کی جائے گی اسی کا علم ازلی ہوگا، اسی کا علم قدیم ہوگا،
تو رسول اللہ کو جب معبود نہیں کہتے لیکن علم مانتے ہیں, تو جب ازلی نہیں ہوا پھر, کیونکہ خدا نہیں کہا جاتا آپ کو, تو پھر اللہ رب العالمین نے ایسا علم جو قدیم نہ ہو وہ بندوں کو عطا فرمایا ہے, کیونکہ قدیم علم دیا نہیں جا سکتا, اس کے لیے واجب الوجود ہونا ضروری ہے اور خدا کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے.
اب میں اس کو ایک اعتراض سے مزید کلیئر کرتا ہوں. اہل سنت پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے, سورہ یونس کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے میرے دوستوں, اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو معیار بنایا ہے کہ توحید کے واجب الوجود یا عبادت, ہم بتاتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی شرک ہوتا ہے. میں نے کہا بتاؤ, کہتے دیکھو قرآن یہ کہتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 18, وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, یہ آیت ہمارے خلاف پڑھی جا رہی ہے. اور ترجمہ کیا ہے, کافر یہ کہتے تھے کہ ہمارے بت ہمارے شفیع اور وسیلہ ہیں. کہا دیکھو تم نے عبادت کہا تھا, اس آیت میں عبادت نہیں ہے صرف شفیع ہے, تو اس کا مطلب اگر کوئی کسی کو شفاعت والا سمجھے, شفیع اور سفارشی سمجھے, مشرکین کا شرک ایک اور بھی تھا, یہ کہتے دو تو تھے لیکن تیسرا یہ بھی تھا کہ کسی کو سفارشی سمجھنا. میں نے کہا سفارشی سمجھنا بھی شرک تھا, سفارشی سمجھنا جب شرک ہوگا جب خدا سمجھا جائے ساتھ, اور صرف سفارشی سمجھنا جو اہل ہے تو پھر یہ توحید ہے شرک. کہتے قرآن نے کہا ہے, میں نے کہا پڑھو, وہ کہتے ویقولون, کافر یہ کہتے تھے ہاؤلاء ہمارے بت جو ہیں شفعاؤنا عند اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرنے والے ہیں. میں نے کہا جھوٹ مت بولو, آیت آدھی پڑھی تم نے. ابھی اگر حافظ قرآن بیٹھے سورہ کسی حافظ قرآن کو یہاں پر بلائیں, میں پوچھتا ہوں 18ویں آیت پوری پڑھے, یہ آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے اس نے, میں 18ویں آیت پوری پڑھتا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا شرک سفارشی ماننا نہیں تھا, عبادت ماننا تھا. اب سنیے 18ویں آیت کو پورا سنیے, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفِيعُنَا عِندَ اللَّهِ, وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا اور لوگوں کی. 18ویں آیت سورہ یونس کی شروع ہو رہی ہے, وَيَقُولُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, وہ اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, وہ بت ان کو نفع بھی نہیں دیں گے نقصان بھی نہیں دیں گے. وَيَقُولُونَ, عبادت بھی کرتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے, هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, کہ یہ ہمارے سفارشی اللہ کی طرف. دیکھو بات وہی آئی جو میں نے بتائی کہ صرف سفارشی ہونے سے وہ مشرک نہیں ہوئے, عبادت کا عقیدہ رکھ کر مشرک ہوئے ہیں. اور قرآن کی اگر پورا پڑھا جائے تو اس شفاعت کے لفظ سے پہلے عبادت ہے, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, سنیوں کے خلاف اگر پورا قرآن پڑھا جائے اور آیت پوری پڑھی جائے تو آیت وہی ثابت ہوگی, معنی وہی ہوگا جو اہل سنت کا ہوتا ہے. اور دوسری بات, اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ مشرکین کا شرک اپنے بتوں کو سفارشی سمجھنا تھا, شفیع ماننا تھا, تو ان سے پوچھو نابالغ بچے کی دعا بتاؤ نماز جنازہ کی, کہنا دور کی کوڑی لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم توحید کی بات کرتے ہو یا ہم سے کہتے ہیں کہ تم غوث اعظم کو اللہ کی بارگاہ کی سفارش سمجھتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں. کہتے دالا داتا علی حجویری کو تم اللہ کی بارگاہ میں شفیع سمجھتے ہو؟ ہم نے کہا سمجھتے نہیں, یقین کرتے ہیں. کہتے رسول اللہ کو تم اللہ کی بارگاہ میں شفیع سمجھتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں. کہتے قرآن تو کہتا یقولون ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, سفارشی ماننا تو یہ بتوں کا عقیدہ تھا. میں نے کہا بتوں کا عقیدہ اگر سفارشی ماننا تھا تو وہ ایک غلط کنڈیشن کی وجہ سے تھا, اس غلط کنڈیشن کی وجہ سے وہ سفارش منع ہوئی, ورنہ صحیح صورت میں نفس سے سفارش جائز ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اللہ فرماتا کون ہے جو ہمارے حضور سفارش کرے گا مگر جس کو ہم بنائیں. تو یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, آیتیں لنڈی رہی ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ شرک کا مدار سفارشی بنانا ہے اور سورہ یونس کی آیت نمبر 18 پڑھی جائے, تو میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ کہ اگر ہم غوث اعظم کو, ہم داتا علی حجویری کو, ہم خواجہ غریب النواز کو, ہم حضرت علی المرتضیٰ کو, ہم حسنین کریمین کو, ہم فاروق اعظم اور صدیق اکبر کو, سرکار دو عالم کو اگر اللہ کی بارگاہ میں سفارشی مانے تو سفارشی ماننے کی وجہ سے ہم کافر ہو جائیں گے؟ تو پھر آ بتا ایک عام سی بات, تو جو تم لوگوں کو لے جاتے ہو دعائیں سکھاتے ہو, تو نماز جنازہ جو نابالغ بچے کا اس کی دعا کیا ہے؟ تو سوچنے لگا, میں نے کہا آخری جملہ بتا دے, تو میت پڑی ہے بچے کی اور سامنے ہاتھ باندھ کر ساری مولوی سمجھ سب پڑھتے ہیں شافعا و مشفع,
یہ جملہ ادھر ہے کہ یہاں پر ہے شفانا وہاں پہ شافیا ہوا مشفا شفا مادہ اشتقاق ایک ہی ہے. نابالغ بچے کے جنازے میں دعا پڑی جاتی ہے یا اللہ اسے ہمارا سفارشی بنا شافعا و مشفعا. یہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ خدا غوث اعظم کی شفاعت کو ٹالے گا نہیں, کوئی جبر ہے؟ ہم نے کہا جبر نہیں, محبوبی ہے. کہتے یہ تو خدا کی مرضی ہے. میں نے کہا یہ تو بچوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے حدیث میں کہ نابالغ بچہ اگر انتقال کر جائے تو اس کی دعا پڑھتے شافعا و مشفعا, یا اللہ اس بچے کو میری سفارش کرنے والا اور مشفع ایسی سفارش جس کو تو رد نہ کرے. میں نے کہا شرک کیوں نہیں ہوا, شرک کیوں نہیں ہوا؟ اگر بتوں کو مشرکین اگر بتوں کو سفارشی مانے تو کافر, ہم مسلمانوں کے بچوں کے نابالغ بچوں کو بھی سفارش مانے تو مومن. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ شفاعت اور سفارش جو ہے یہ شرک نہیں تھی. اصل میں جو عبادت کا جوڑا اس کے ساتھ انہوں نے ان کو سفارشی بنایا خدا سمجھ کر, اس لیے مشرک ہو گئے. اور مسلمان غوث اعظم کو اور سرکار کو خدا سمجھ کر سفارشی نہیں, اللہ کی جانب سے دیوے منصب اور خدا کا محبوب جان کر سفارشی بناتے ہیں. اور بناتے ہم نہیں ہیں, یہ بنایا خدا نے. اور یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. دیکھو جامع ترمذی کی حدیث ہے, جامع ترمذی حدیث نمبر 2433 مناقب حضرت انس بن مالک. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں, اب دیکھو مشرکین توجہ رکھنا, کافر اگر اپنے بتوں کے بارے میں یہ کہیں کہ ہمارے بت سفارشی اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ کہتا تم کافر ہو. تو صرف سفارشی بنانے کی بنا پر ان کو ڈانٹ نہیں پڑی, ایک تو انہوں نے سفارشی اس کو بنایا جس کی خدا کی بارگاہ میں کوئی عزت نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کو خدا بھی کہا, معاذ اللہ, یہ دگنا گنا. لیکن جن کو اللہ نے یہ منصب دیا تھا ان سے اس کی التجا کرنا عین توحید شرک. اب دیکھیں حضرت انس بن مالک صحابی رسول ہیں, وہ کہتے ہیں میں حضور کے دربار میں آیا, سألت عن النبی, میں نے حضور سے سوال کیا اور حضور سے کہا, ان یشفع علی یوم القیامہ, حضور میری سفارش کریں گے قیامت کے دن آپ؟ اب دیکھیں شفاعت کا لفظ ہے, میری سفارش کریں گے, سرکار نے یہ نہیں کہا رہی ہے تو کافروں کا عقیدہ ہے نہیں, بلکہ حضور فرماتے فقال انا فاعل, ہاں میں کروں گا. بولو سبحان اللہ, آخر تک بولیے سبحان اللہ, میں کروں گا شفاعت. آگے حضرت انس بن مالک نے ہمیں عشق کے نظارے بتائے, عربی ہیں اصلی لوگ ہیں, بناسپتیوں سے ڈرو نہیں, والوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے. لوگ کہتے شاہ صاحب ذرا مبہم بات کرو اثر زیادہ ہوگا, میں نے کہا ٹائم نہیں ہمارے پاس, اتنی لمبی عمر لے کر نہیں آئے کہ لمبی بات کریں, ہم ڈائریکٹ آسان انداز میں سارا سودا نٹانا چاہتے ہیں. جس کے دل میں رتی برابر بھی حقانیت ہوگی وہ حق پہچان لے گا, اور جس کی روح پلیت ہوگی اس کے سامنے جتنی نرم بات کرو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی. کیونکہ یہ بات ہم اپنا مرید یا شاگرد یا فرقہ واریت کے لیے نہیں کر رہے ہیں, اسی کا ایمان بچانے کے لیے کر رہے ہیں. ہاں سنیے, حضرت انس بن مالک کہتا میں نے حضور سے کہا, ان یشفع علی, صحابہ کا عقیدہ, حضور میری شفاعت کریں گے آپ, میری سفارش کریں گے آپ؟ یہ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں, سفارش کا منصب اللہ کا ہے. میں نے کہا یہ خود کفر ہے, اس لیے کہ اللہ کا منصب سفارش کا نہیں ہے, سفارش بڑے کی جاتی ہے, اللہ سے بڑا کون ہے معاذ اللہ جس کی وہ سفارش کرے گا. میں نے کہا چلے تو تم لے کے شفاعت کے لیے, معذرت کے ساتھ میں ان لوگوں سے ہمدردی رکھتا ہوں جو ان کے ساتھ جاتے ہیں, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جن کے ساتھ جا رہے ہیں وہ نماز کے نام پر آپ کو کن معاملات میں الجھا رہے ہیں یہ دیکھیے آپ ایمان کے لیے, تو لہذا نماز سے پہلے آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کریے, ان کے ساتھ جڑیے جن کے عقیدے بھی سترے ہیں اور جن کی نماز بھی ٹھیک ہے. میں نے کوئی نماز پڑھتا ہوا دیکھا, وہ ابھی رکوع میں تھا تو سجدے میں چلا گیا. میں نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہاں گیا؟ وہ ایسی بس رفع رف سکھاتے ہیں ہمارے وہاں رفع رف. میں نے کہا لے گئے تو آپ یہاں پر 40 دن کے لیے نماز کے لیے, لیکن ہمارے وہاں جو تبلیغ کے آداب ہیں سب سے زیادہ زور فقہی مسائل پر دیا جاتا ہے, حرام حلال پاکی ناپاکی اس پر دیا جاتا ہے. تو عقیدہ ٹھیک ہے اس لیے مسائل کا احساس بھی زیادہ ہے. بولیے سبحان اللہ, مسائل کا احساس بھی زیادہ ہے. عرض کی یا رسول اللہ کیا میں آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارشی بنیں گے؟ آقا نے فرمایا انا فاعل, ہاں میں بنوں گا. کہنے لگے حضور آگے پوچھتے ہیں اینا طلبو کا, بھائی بات ختم ہو گئی نا کہ سفارشی بنوں گا, پھر کہتے ہیں میدان معیشت تو بہت بڑا ہوگا, کہاں ڈھونڈوں گا آپ کو. کافر اگر اللہ کے قریب ہونے کے لیے بتوں کو ڈھونڈیں تو کافر, اور صحابہ اگر میدان محشر میں نمازی کلمہ گو ہونے کے باوجود سرکار موحد،
فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ سرکار نے یہ نہیں کہا مجھے ڈھونڈ کر کیا کرے گا، نماز نہیں پڑھی، کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ حضور ڈائریکٹ کہتے ہیں اندل میزان، گھبرانا نہیں، میزان پر آ جانا.
صحابی بھی دیکھیے کیسے عاشق ہیں، کہتے ہیں حضور ولم القاقا اندل میزان، حضور اگر میں آپ سے ملاقات نہ کر سکا اتنی بھیڑ ہوگی میزان پر، تو سرکار فرماتے اندل حوض، حوض پر آ جانا. تو تسلی کون دے رہا ہے؟ میرے آقا.
تسلی کون دے رہا ہے؟
اور حضرت انس بن مالک آپ پر قربان جاؤں، آپ نے پوچھ کے ساری امت کا مسئلہ حل کر دیا.
کہتے ہیں حضور ولم القاقا اندل حوض،
اگر حوض پر میں نے آپ کو نہ پایا تو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اندل میزان، پھر تو ترازو کے پاس آ جانا. کہاں پر آ جانا بولیے؟ یعنی پل کے بعد، حوض کے بعد ترازو. اس سے پہلے کہ وہ سوال کرتے سرکار نے کہا چپ ہو جا، ان تینوں جگہوں میں تجھے کہیں مل جاؤں گا.
تو ڈھارس کس نے باندھی؟ میرے آقا نے. اگر بتوں کے لیے نظریہ رکھا جائے تو شرک ہے، اور مصطفیٰ کے رکھیے رکھا جائے تو عین توحید ہے. حضرت سعد ابن قارب جب مسلمان ہوئے تو پہلی نعت انہوں نے پڑھی، نعت خواں بڑے بہت فصیح مبلغ تھے، نماز انہوں نے ابھی بعد میں پڑھی، وقت نہیں آیا ہے، لیکن نعت پہلے پڑھ رہے ہوں. اس سے نماز، اس سے دیکھیں نعت کا جو ہم پڑھتے ہیں نا، نعت جو الفاظوں کے مجموعے کے ساتھ، یہ محفلیں تو مستحب ہے، لیکن نفس مدحت مصطفیٰ اس کا رتبہ نماز سے بڑا ہے، کیونکہ یہ اصل ایمان ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ ایک تو محافل ہے، یہ تو مستحب ہے، اس سے بڑا رتبہ نماز کا ہے. ایک ہے حضور کا ادب، حضور کی تعظیم، حضور پر ایمان، یہ اصل نعت ہے، یہ سارے عقیدوں میں اوپر ہے، سارے عقیدوں میں. حضرت سعد ابن قائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں کلمہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں حضور میں شاعر بھی ہوں اور آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. سرکار نے کہا پڑھ. اس کا ایک مقتصر شریف پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. حضرت سعد ابن قارب اس واقعے کو علامہ ابن کثیر نے نقل کیا، مسلم ابی یالہ کے اندر موجود ہے، حاکم کے مستدرک کے اندر موجود ہے، طبرانی کی کبیر کے اندر موجود ہے، مجموعہ زوائد کے اندر موجود ہے، درجنوں کتابوں کے اندر یہ حوالے موجود ہے. حضرت سعد ابن قارب کہتے ہیں حضور کی خدمت میں وَكُلِّ شَفِيعًا، حضور تشریف فرمائے اور ہاتھ باندھ کر نعت پڑھ رہے ہیں وَكُلِّ شَفِيعًا، حضور میرے سفارشی ہو جائیے. وَكُن وَكُن وَكُن، یہ کن تو امر ہے لیکن یہاں التجا کے لیے آ رہا ہے. بولو سبحان اللہ. یہ کہتا تم کہتا انظر حالنا، میرے حال کو دیکھیے. تو میں نے کہا یہ ایسی ہے کہ کن لی شفیعن، جو انظر وہ امر ہے تو یہ کن بھی امر ہے، کانا یکون اسے یہ بھی امر ہے. اور امر ایک معنی میں نہیں، 18 کے قریب معنوں کے لیے آتا ہے، کہیں یہ فرضیت کا معنی دیتا ہے، کہیں مستحب کا معنی دیتا ہے، کہیں تعزیر کے لیے آتا ہے، کہیں جبر کے لیے آتا ہے، کہیں باہت کے لیے آتا ہے، کہیں عرض گزارش کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر صحابی کہتے ہیں کن، حضور التجا ہے. بولیے سبحان اللہ. وکن وکن لی شفیعن یوما لا ذو شفاعت، بتوں کو سفارشی مانے تو کافر، اور مصطفیٰ کو کیسا سفارشی صحابہ مانتے تھے دیکھیے. لیکن یہ توحید بنا اسی فارمولے کے تحت، اسی عقیدے کے تحت جو میں نے شروع عرض کیا. اور کیا کہتے صحابی؟ وَكُن لِي شَفِيًّا يَوْمًا لَا ذُو شَفَاعَةٍ، حضور اس دن میرے شفیع بن جائیے جس دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا. دیکھ رہے ہیں عقیدہ؟ صحابہ کے نام پر جماعت بنائی، کبھی نعت پڑھی تم نے؟ یہ تو اپنے مطلب کی باتیں تم نے کی، دھاندلیاں کی تم نے. ادخلوا فی السلم کافا، پورے پورے صحابہ کے ماننے والے ہو جاؤ، پورے پورے. فرمایا وَكُن لِي شَفِيًّا یوم اللہ ذو شفاعت، حضور التجا ہے آپ کی بارگاہ میں، میرے سفارشی ہو جائیے. کب؟ یوم اللہ ذو شفاعت، جس دن کوئی سفارش نہیں ہوگا. سوا کب مغنن سواد ابن قارب، حضور اگر آپ نے منہ پھیر لیا تو یہ سواد کہاں جائے گا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کلمہ تو پڑھ لیا ہے. کہا حضور کلمہ تو مقبول آپ کے دیدار سے ہی ہوگا اور آپ کی شفاعت سے ہی ہوگا. تو پتا چلا میرے دوستو، ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کافروں کا اپنے بتوں کو شفیع بنانا، سفارشی بنانا، یہ شرک نہیں تھا، بلکہ خدا سمجھ کر انہیں سفارشی بنانا یہ شرک تھا. نفس سے سفارشی بنانا جو اہل ہے، یہ شرک. بولیے شرک. اب یہاں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں آخر میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک بڑا موٹا اعتراض یہاں پر ایک ذکر کیا جاتا ہے، اور میں یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں پڑھ دوں، ذرا درود پاک پڑھیے گا. میرے ہاتھ میں اس وقت علامہ ابن کثیر کی بڑی مستند کتاب معجزات النبی ہے،
یہ ان کے اپنے منصب کے اعتبار سے اور ان کے مکتب فکر کے اندر ایک بڑی قدر سے دیکھی جانے والی کتاب ہے. ٹھیک ہے, یہ حوالہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ صحابہ کے اندر بھی ہے, فی تمیز صحابہ, اس کے اندر بھی حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرتب کیا ہے. لیکن میں ابن کثیر کو اس لیے بنانا چاہتا ہوں کہ گھر کا ڈاکٹر اور گھر کا ٹیکہ, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کتے کا لگانا یا بھینس کا لگانا ہے. تو لہذا جو ہے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے معجزات النبی, یہ ابن کثیر کی کتاب ہے. اب آپ دیکھیں اگر کافر بتوں کے پاس جا کر التجائیں کریں تو شرک, لیکن صحابہ گڑ گڑا کر مصطفیٰ سے التجا کرے تو توحید. اب آپ دیکھیں بخاری کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ مدینے کے اندر بارش نہیں ہوئی, مدینے میں بارش نہیں ہوئی, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے, ایک شخص آیا اس نے کہا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے, تو سرکار نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا بارش ہونا شروع ہو گئی. دوسرے ہفتے وہ آیا دوڑتا ہوا, اس نے کہا یا رسول اللہ اب تو اتنی بارش ہو گئی کہ مویشیاں بھی بہہ رہی ہیں گھر بھی بہہ رہا, کچھ کرم فرمائیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ ہمارے سے ہٹ کر ارد گرد, ہمارے ارد گرد ہو. تو صحابی کہتے ہیں کہ مدینہ بالکل گنبد کی طرح نظر آتا تھا, گرد و نواح میں بادل تھے اور بیچ میں صاف تھا. اب یہ دوسرا واقعہ ہے, ابن کثیر اس بات کو واضح طور پر کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرا واقعہ, وہ کہتے ہیں وقال البیہقی بسناد من غیر وجہ الى ابی معمر سعید ابن ابی حیثم, اور اس بات کو وہ ذکر کرتے ہیں فہادی طرق متواترہ انس ابن مالک, اور اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں کہ ایک دوسرا واقعہ اس میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جال عرابی, حضور کے پاس ایک دیہاتی آیا, قال یا رسول اللہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا حضور ہمارے گرمی اتنی ہو گئی ہے کہ نہ مویشیاں بیٹھ سکتی ہیں نہ بچے سو سکتے ہیں, حضور بارش ہو جائے کرم فرمائیے. تو روایت میں آتا ہے کہ سرکار کے علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس نے اتنی درد مندانہ التجا کی, فقام رسول اللہ وہ یجر رداءہ, سرکار اس کی محبت میں اتنی جلدی اٹھے, اس نے کہا حضور گھر میں بچے بلک رہے ہیں گرمی اتنی ہے کرم فرمائیے یا رسول اللہ, سرکار لیٹے ہوئے تھے, فقام حضور کھڑے ہوئے, وہ یجر رداءہ, یہاں تک کہ سرکار کی چادر پیچھے گھسیٹتی ہوئے جا رہی تھی, یعنی اتنی جلدی میں حضور اٹھے کہ ہائے ہائے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, اللہ فرماتا تمہاری پریشانی میرے محبوب سے دیکھی نہیں جاتی ہے. ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ جناب چادر پیچھے سرکار کی جا رہی ہے, سعید المنبرہ حضور منبر پر تشریف فرما ہوئے, فحمد اللہ واثنا علیہ, اللہ کی حمد و ثنا کی, ورفع یدیہ, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہم اسقنا غیثا مغیثا, یا اللہ بارش عطا فرما دے. لیکن اس کے ساتھ ایک بتاؤں, یہ تو حضور اتنی محبت میں اٹھے اور اتنی شفقت سے اٹھے, اتنے درد سے اٹھے اس کے لیے کہ آپ کی چادر مبارک پیچھے خاک مبارک اس کا بوسہ لے رہی ہے اور سرکار تیزی میں چل رہے ہیں. اس سے پہلے جملہ کیا بولا تھا جس نے حضور کے دل کو اتنا راغب کیا؟ تو ابن کثیر لکھتے ہیں وہ اعرابی دروازے پر کھڑے ہو کر یہ جملہ پڑھ رہا تھا, وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا وَلَيْسَ لَنَا, نہیں ہے ہمارے پاس کوئی سہارا, إِلَّا إِلَيْكَ, مگر مصطفیٰ آپ کے سوا, فِرَارُنَا, مشکل میں جس کے پاس بھاگ کر جائیں, وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ, اور اللہ کے بندوں پر جب مشکل آتی ہے تو وہ بھاگ کر کہاں جاتے ہیں؟ فرما الا الرسول, وہ رسولوں کی بارگاہ میں جا کر اپنی مشکلیں بیان کرتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں نا اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا, غم کے مارے سلام کہتے ہیں, کہنے لگا یہ التجائیں جائز نہیں ہیں. میں نے کہا جتنا زور تو نے شرک کے فتوے لکھنے میں کالا کیا ہے, اگر اپنے گھر کی کتابیں پڑھ لیتا تو کچھ اسلام تو لے آتا. یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا, غم کے مارے اس میں دعا کا ایک لفظ ہے, وہ کون سا ہے؟ دعا کا ایک لفظ ہے کہ سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے درود پاک پڑھی, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شعر ہے اس میں اعتراض ہوتا ہے لیکن اس کا جواب بہت آسان یہاں بن رہا تھا ذہن سے میرے, کہ دعا کا لفظ ہے کہ حضور سے دعا, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا لفظ ہے، تو وہاں دعا بمانا اللہ سے دعا نہیں، وہاں دعا بمانا پکار کے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دعا یدو مانا پکار کے ہے. لیکن یہ عقیدہ کہ ہے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، در سے بیان کرنا، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. صحابی دروازے پر کھڑے ہو کے کہتا ہے حضور پانی نہیں ہے، سرکار کہتے ہیں ٹھیک ہے بارش ہو جائے گی. حضور مویشیوں کو بٹھانے کی جگہ نہیں ہے، بارش ہو جائے گی. وہ سمجھ گیا کہ حضور کو مائل و کرم کیسے کرنا ہے. وہ پکا عاشق تھا، اس نے نعت پڑھنا شروع کر دی، اور نعت کا شعر کیا پڑھا، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا، نہیں ہے ہمارے پاس کوئی واسطہ اور کوئی ذریعہ آپ کے سوا، إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا، مشکل میں بھاگ کر جس سے پناہ لیں، جس کی پناہ میں پہنچے، جس سے حاجتیں عرض کریں، إِلَّا إِلَيْكَ، آپ کے سوا کوئی نہیں. وَأَيْنَا فِرَارُ الْخَلْقِ إِلَّا إِلَى الرَّسُولِ، اور اللہ کے بندوں پر جب مشکل آتی ہے تو وہ اللہ سے رحمت لینے کا واسطہ صرف رسول ہی کو بناتا ہے. بولیے سبحان اللہ. حضرات گرامی، یہاں سے یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں میں نے ذکر کی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس موضوع کو میں آگے چل کر انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا، لیکن اب میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں مسند امام احمد کی ایک بڑی قیمتی حدیث سے. آج کی گفتگو میں ہم نے عرض کیا کہ معیار توحید واجب الوجود اور مستحق عبادت، اور شرک بھی اسی نظریے سے ہے معاذ اللہ کہ خدا کے علاوہ کسی کو واجب الوجود اور اللہ کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت، اور اگر کسی کو مستحق عبادت یا واجب الوجود یقین نہ کیا جائے تو پھر وہ شرک. یہ کہتے ہیں ہاں مستحق عبادت، تم پکارتے ہو یا رسول اللہ، یہ بھی عبادت کی ایک صورت ہے. ہم نے کہا یہ عبادت جب ہوتی، جب ہم حضور کی صفت کو قدیم مانتے. ہم یہ کہتے ہیں پکارتے تو ہم ہیں، حضور خود سے نہیں سنتے، مصطفیٰ اللہ سناتا ہے. تو اب وہ قدیم والا معنی نہیں رہا، اب وہ قدیم والا معنی بولیے، ہم حضور کے لیے علم مانتے ہیں لیکن عبادت کی صورت میں نہیں مانتے، اللہ کی عطا کی صورت میں مانتے ہیں کہ حضور نہیں جانتے تھے، اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے عطا فرمایا. تو یہ عبادت کی جتنی صورتیں کریں گے عطائی کی قید لگتی چلے جائے گی، جو حق بھی ہے قرآن و سنت سے، شرک ختم ہوتا چلا جائے گا. اور میں نے حضرات گرامی بڑی قیمتی بات اور آخری بات جو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اس ایوان سے، میں آپ کے سامنے مسلم امام احمد سے ایک مبارک حدیث آپ کے سامنے میں پڑھوں گا، اور اس میں میں نے کل آپ کے سامنے درس کو ختم کرتے وقت ایک بات کہی تھی، توجہ میری طرف رکھیے گا، جو تھک گیا اٹھ کے سائڈ میں چلا جائے، لیکن یہ آخری جملہ ہے، کھڑکی کھلنے والی اور آپ نے تسلی دکھانی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، توجہ رکھیے. آپ صبح آپ بھی مصروف ہیں، ہم بھی مصروف ہیں. کوئی کہے گا کہ دیکھو، کیونکہ پھر بعد میں یہ کمنٹس کرتے، دیکھو کوئی سن نہیں رہا تھا، تقریر میں جان نہیں تھی. تو میں نے کہا جان نہیں تھی تو تم نے کمنٹس ایسے بھی نہیں لکھے ہیں. دراصل یہ ہمارے سادے ہیں، جس دن یہ جاگ گئے تو تیری بولتی بند کر دیں گے. یہ تربیت میں، ابھی تربیت میں، ان کو بار بار ادھر لانا پڑتا ہے. اور یہ بار بار اس لیے نہیں لا رہا کہ تقریر ان کو بیکار لگ رہی ہے، بار بار اس لیے لا رہا ہوں کہ عادت نہیں ہے اتنا سننے کی. اور اگر تقریر ٹکا کر نہیں لگتی تو کمنٹس تو بھی نہیں لکھتا، ٹھیک ہے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، ایسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ وار وار سے پار ہے. مسند امام احمد کی میں میرے دوستو محبت سے ایک دفعہ سارے مل کر کہو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اب میں سلوشن پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ مسلم امام احمد میرے سامنے ہے. میں نے کل آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی کہ حضور نے شاہ فرمایا میری امت شرک نہیں کرے گی، کہا تھا نا. آپ تو اتنے سادے اور اتنے بھولے ہیں کہ اس حدیث کے لیے کافی ہے. یہ تو میں نے مزید اطمینان کے لیے آج بھی پوری تقریر شرک پر کر دی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو ہر مفہوم پتہ چل جائے، سننے کا ثواب مل جائے. بس آپ نے ساری تقریر سے یہ سننا ہے کہ جو شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور سنی سچا مسلمان ہے. حضور نے فرمایا کہ میں نے بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، بخاری شریف کی بولیے حدیث آپ کے سامنے پڑھی میں نے، کہ حضور نے فرمایا ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میرے بعد میری امت شرک، بولو میرے بعد میری امت شرک. اس کی وضاحت میں نے کی ہے. آج اس تقریر کو ختم کر کے کل ہم شان مصطفیٰ کو بیان کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور زندگی رہی انشاءاللہ،
لیکن اس حدیث کی ایک اور وضاحت آپ سنیے. مسلم امام احمد سے
ابن ماجہ نے اس کو بیان کیا ہے, اور ابن ماجہ سے ہی امام احمد یہاں پر جو حوالہ اس کی تخریج ہے امام ابن ماجہ میں بھی ہے, مسلم امام احمد میں بھی ہے. لیکن حضور علیہ السلام, میں نے ساری حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی, قرآن کی آیتیں پڑھی اور وضاحتیں آپ کے سامنے کی کہ سرکار کی امت امت توحید ہے. کیا ہے بولیے؟
امت
یہ شرک نہیں کرے گی, شرک
نہیں
کرے. بولو شرک
نہیں
کرے. ہاں, حضور کی امت کون ہے؟ بولیے,
امت
توحید ہے. اب دیکھیے, میں ایک حوالہ دیتا ہوں جو ان سے آپ نے پوچھنا ہے. احناف کے اندر ایک فرقہ نکلا تھا معتزلہ, زمانہ قدیم میں, یہ اپنے مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں. ہمارے علماء نے معتزلہ فرقے کی تکفیر نہیں کی, ان کو کافر نہیں کہا, مشرک نہیں کہا, حالانکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اپنے اعمال کا خود خالق ہے. یہ شرع قائد کے اندر موجود ہے, بہت کم جگہ سننے ملے گا آپ کو, لیکن یہ اس پوری تقریر میں سب سے بڑا کروز میزائل ہے. بولو سبحان اللہ. جو آپ نے خوارج کو لگانا ہے, جو آپ نے امت مسلمہ کو فرقے باندھنے والوں میں لگانا ہے, میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا حضور علیہ, دیکھو میں نے بتایا جاہل سے جاہل آدمی, یہ جو آپ اگر پکڑے نا, یہ تو ٹی وی پر آتا بھی, جن کے ذہن برین واش کیے جاتے ہیں ان سے پکڑا جاتا ہے. بتاؤ تم نے کیوں بے گناہ پولیس نوجوانوں کو مارا, کیوں بے گناہ فوجیوں کو مارا, کیوں بے گناہ مارا, تو وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں یہ سب کافر مشرک ہیں. تو میری تقریر تو پاکستان کے استحکام کی تقریر ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ مراد نہیں چاہ رہا, استحکام کی تقریر ہے. میں تو کہتا ہوں فوج تو فوج, پولیس تو پولیس, عالم تو عالم, ایک عام سبزی بیچنے والا بھی شرک میں مبتلا نہیں ہے. ایک بڑے اداروں سے پڑھے ہوئے, مدارس سے پڑھے ہوئے, کلمہ پڑھنے والے, نماز پڑھنے والے, لا الہ الا اللہ کی ضربے لگانے والے, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والے مسلمان پاکستانی, یہ تو دور کی بات ہے. ایک جاہل آدمی جو کبھی مسجد کے قریب سے نہیں گزرا, اس نے بھی کبھی شرک نہیں کیا ہوگا, کیونکہ شرک جب ہوتا ہے جب خدا کے علاوہ کسی کو واجب سمجھا جائے, اور شرک جب ہوتا ہے جب خدا کے علاوہ کسی کو عبادت والا سمجھا جائے. اگر وہ جہالت میں کسی مزار کو سجدہ بھی کرے, پہلی بار سجدہ کوئی نہیں کرتا, وہ جھک کر چومتا ہے اور چومنے کا جواز بھی موجود ہے, ایک بات. اور اگر وہ سجدہ بھی کرتا ہے تو سجدے سے بھی بندہ مشرک اور کافر نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ خدا سمجھ کر پھر بھی نہیں جھکا, وہ نیک بندہ سمجھ کے جھکا. تو اگر سجدہ تعظیم سے کیا جائے, وہ کفر اور شرک پھر بھی نہیں, ایک گناہ کبیرہ کا کام ہے, اور گناہ کبیرہ کی وجہ سے کسی کو کافر اور مشرک نہیں کہا جا سکتا. بولے سبحان اللہ. یہ الگ بات ہے کہ سجدہ جائز نہیں ہے, یہ الگ بات ہے کہ سجدہ. اور ایک نقطہ دوں یہاں پر آپ کو میں, سنو, ہمیں کہا جاتا ہے کہ تمہاری عوام جا کر مزاروں پر, عورتیں بھی جاتے ہیں مرد بھی جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. شوکت بھائی سنیے, اور آپ میرے نوجوان سنو, ایک اور میں بہت بڑی تہمت, بہت بڑے غلط پروپیگنڈے کی نقاب کشائی کرنا چاہتا ہوں. یہ کہنا کہ ہماری بریلویوں کی عورتیں مزاروں پر جاتی ہے, میں کہتا ہوں تاریخ اٹھاؤ, عورتوں کو مزار پر جانے کے منع کا فتویٰ سب سے پہلے امام احمد رضا نے دیا تھا, اور جانے کا فتویٰ اشرف علی تھانوی نے دیا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بولو کس نے دیا تھا؟ مولوی اشرف علی تھانوی کا فتویٰ تھا کہ عورتیں جا سکتی ہے. ظلم دیکھیے ان کا, کہ جس نے کہا تھا نہیں جا سکتی اس پر جھوٹ تھوپ دیا, اور جس نے کہا تھا جا سکتی ہے اس کو پارسا بنا دیا. جاگو, سنیے, جاگو جاگو, سمجھ رہے ہو؟ اور یہ میں نے دعوے سے بات کی ہے, کتابوں سے ہم سامنے رکھتے ہیں. امام احمد رضا نے عورتوں کو قبروں پر جانے سے منع کیا ہے, تھانوی صاحب نے اجازت دی ہے. تھانوی صاحب نے کیا کیے بولیے؟ ایسے درجنوں واقعات ہیں. یہ اختلاف کے نہیں, اویئرنیس کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ پروپیگنڈا کو سمجھو, پروپیگنڈے کو. بولو, مجھے تمہارے ایک ایک سیکنڈ کا احترام ہے, سنیو. میرے لیے بہت آسان ہوتا کہ یہ 9 دن میں صرف آپ کو دیگر فضائل میں گزار دیتا, لیکن میں رات کو سو نہیں سکتا اور قبر میں سکون سے جا نہیں سکتا.
میں نے آپ کے لیے وہ رکھا ہے جس کو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں. اللہ کی قسم, ایک حدیث کے لیے, یہ بچے میرے ساتھ تھے, کل پوری رات ہم نے گزاری ہے. اور صبح ہمارا ایک شیر بچہ جو ہے جم الجوامع سے حدیث نکال کے لایا, میں نے کہا تجھے 1000 روپے انعام ملتے.
تو ہمارا شب و روز ایسی گزرتا ہے, داد و تحسین کے لیے نہیں,
اللہ جانتا ہے, یہ فخر کے لیے نہیں, یہ اس لیے کہ جاگو جاگو ایمان بچاؤ. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, ارے سونے والے جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. جن کے مرید ہو اللہ آپ کے پیروں کو آباد رکھے. ایک نادان کہنے لگا آپ سلیب کلی کا درس دے رہے ہیں. میں نے کہا ہائے ہائے تیرے جیسے نادان سنی اگر دل سے حسرت نکال دیں تو پھر تو بات کتنی پیاری ہو جائے. سنیوں میں نے یہ کہا کہ جس پر جب تک شریعت بولنا واجب نہ کرے سلح کلیہ تو حرام ہے. میں تو سنیوں کی بات کر رہا ہوں. بولے سبحان اللہ. میں تو سنیوں کی بات کر رہا ہوں. میں امام احمد رضا کا نام لیتا ہوں تو تمہیں قید نظر نہیں آتی ہے؟ میں سنی کا نام لیتا تمہیں قید نظر نہیں آتی؟ سلح کلی سنی ہوتا ہے, تفضیلی سنی ہوتا ہے. میں کہتا ہوں سنیوں تم آباد رہو, تمہارے پیر آباد رہیں, تمہارے مدارس آباد رہیں, تمہارے استاد آباد رہیں, اپنے گھروں میں رہو. مڑ کر مجھے سلام بھی نہ کرنا لیکن جو کہہ رہا ہوں اس سے اپنا عقیدہ تو بچا. کچھ نہیں مانگتا تم سے میں. یہ بھی نہیں کہتا کہ مڑ کر آؤ مسافہ کرو, نہ شکر اللہ کا کرنا. میرے جیسا بیکار آدمی میرے لیے تو شرف تھا کہ میں نے پڑھ کر سنا دیا. تم سرکار کی امت ہو, حضور تمہارے لیے بہت فکر مند ہے. ہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر کے اندر اس چیز کو دیکھتے ہیں, اور حدیث پاک میں آیا کہ جب نیکی دیکھتے ہیں تو اللہ کی حمد کہتے ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر کیا چلتا ہوگا کہ میری شریعت پڑھ کر میری بھولی بھالی امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے. آنکھ سے کاجل ساتھ چرا لیں, کیا یہ چور بنا کے ہیں؟ اور سنی تیری گٹھڑی تاکی اور تو نے نیند نکالی ہے. ہر ایک کے پیچھے نماز, ہر ایک کے ساتھ نماز, ہر ایک کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ گھومنا پھرنا, یہ ایمان کی گٹھڑی تیرے پاس ہے, کوئی پرواہ نہیں تیرے کو. ہر ایک کو تو گھر میں نہیں لاتا, چند چند کو لاتا ہے. کیوں؟ کہ تجوری میں مال ہے. میں نے کہا ظاہری دولت کا اتنا احترام ہے, یہ حب رسول کا کوئی احترام نہیں ہے, اس کی کوئی حفاظت نہیں ہے. میں پھر کہہ دوں دل چاہے تو کل آنا. ہم یہ نہیں کہتے کہ فرشتے آئیں گے یہ ہوگا, نہ نہ آتے ہیں فرشتے, ولیوں کی محفلوں میں آتے ہیں, نیک لوگوں کی محفلوں میں آتے ہیں, ختم قادریہ شریف میں آتے ہیں, ختم خواجگان شریف میں آتے ہیں, آتے ہیں. لیکن میں اپنی مجلسوں کا دعویٰ نہیں کرتا. دل کرے تو آنا, نہ کرے تو نہ آنا. بات کریں گے لیکن غیرت سے کریں گے, بھیک مانگ کر نہیں کریں گے, کیونکہ دین کی بات ہے. وما علینا الا البلاغ, پہنچائیں گے آپ کے پاس لیکن حدیث کی عزت رکھتے ہوئے پہنچائیں گے, دین کی عزت. دل کرے کل آئے, نہ آئے نہ آئے, ایک آئے گا اس کو بھی اسی انداز میں سناؤں گا, کیونکہ ایمان بچانا ہے. سب سے بڑی دولت دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے. بولیے سبحان اللہ. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, کل میں نے حدیث پاک پڑھ کے گفتگو ختم کر دیا تھا, اور گفتگو میرے دوستو کل کی ہماری جو خاص گفتگو تھی وہ گفتگو کیا تھی؟ آخری میں خلاصہ یہ نکلا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی, میری امت شرک نہیں کرے گی. اب اس کو ذرا اور کلیئر کر دوں دو حدیثوں سے, پھر کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو. لبیک, کوئی مظفر شاہ یہ نعرہ نہ لگایا کریں شخصی, یہ پسند کی بات نہیں ہے. سکہ چلے گا صرف آمنا کے لال کا. لبیک یا رسول اللہ, بس لبیک یا رسول اللہ. لاکھوں مظفر شاہ بیٹھے, کوئی کرسی پہ بیٹھنے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا. سکہ چلے گا آمنا کے لال, بس سکہ چلے گا آمنا کے لال. نعرہ لگانا ہے شخصی نعرہ نہ لگاؤ, حضور کا نعرہ لگاؤ. نعرہ رسالت, ایسا نہیں تمہارے مبارک با ہاتھ میں اٹھ رہا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. وہ کسی نے کہا یہ ہاتھ اٹھانا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے. نعرہ رسالت, یہ غلام ہے, غلام ہے, غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. نبی کا جو غلام ہے, فاروق اعظم کا, صدیق اکبر کا, عثمان غنی, مولا علی, حضرت حسنین کا تصور کر کے پڑھنا ہے آپ نے. نبی کا جو غلام ہے, نبی کا جو غلام ہے, جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا ذرا بغل سے ہاتھ دے کے اٹھائیں اس کا. نبی کا جو غلام ہے, نبی کا جو غلام ہے, یہ ہوتا ہے نعرہ. یہ شسی نعرے مظفر شاہ زندہ باد فلانا مولوی زندہ باد اتنا بھاری نہ کرو ہمیں.
ہاں یہ نعرے لگاؤ نعرے رسالت.
اب سنیے میں یہاں پر آپ کی خدمت میں بات کر سکتا اور میں پھر اب نام کا نعرہ کوئی نہ دیکھ لوں صرف نعرے رسالت لگے گا بس نعرے رسالت.
ہم پیروں علماء کے قریب جب جاتے ہیں تو وہ حضور کے لیے جاتے ہیں, ان کے پاس بیٹھ کر حضور کو زیادہ یاد کرنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی کے ہو جائیں اور بہت سی چیزیں بھول جائیں. لیکن سنی علماء کے پاس ایسا ہوتا نہیں, میں ایسی احتیاطاً بات کر رہا ہوں.
نعرہ رسالت توجہ رکھیے. اب میں ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی, میں اپنی امت میں شرک سے شرک کا خوف, شرک ہونے کا خوف نہیں رکھتا. بڑا وقت دیا, تھوڑے سے منٹ دے دیں مجھے آپ, میں یہاں پر آپ کے سامنے. حضرت شداد بن اوس,
شداد بن اوس
حضور کے صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا قل تو یا رسول اللہ اتشرکو امتک من بعدی, حضور آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرے گی؟
دیکھو کلیئر ہے مسئلہ بالکل, ٹھیک ہے. ابن ماجہ میں بھی
حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں حضور آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرے گی؟ یہ میری ساری تقریر ایک طرف, یہ حدیث ایک طرف,
ٹھیک ہے. کہتے ہیں خود پوچھا, جو مسئلہ نہ پوچھا گیا اس پر بحث کریں آپ, جو مسئلے حل ہو چکے ہیں اس میں کیا بحث کرنا. ابن ماجہ کی روایت ہے, کہتے ہیں یہ سند اس کی ضعیف ہے. میں نے کہا اس کے مقابلے میں کوئی تو ضعیف سند لا کے دکھا دے کہ اس کے مقابلے پر کوئی روایت موجود ہو.
اس کے شواہد درجنوں موجود ہے, یہ تھک گئے ہیں ابھی, نیاز کا ٹائم ہو گیا, ورنہ میں شواہد بھی پڑھتا اس کے.
یہ میرا کام ہے اس کو صحیح ثابت کرنا. سنیے اب ذرا, فرمایا کہ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں یا رسول اللہ اتشرک امتوں کا من بعدک, حضور آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرے گی؟ قال نعم, حضور نے کہا ہاں.
حضور نے کیا کہا آگے کا جملہ سنیے, مولوی صاحب پورا پڑھے نا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض,
بعض پر ایمان بعض کا کفر نہیں, سب پڑھنا چاہیے. کہا حضور آپ کی امت شرک کرے گی؟ سرکار نے کہا نام. پھر آگے کہتے ہیں اما انہم لا یعبدون الشمس, لیکن نہیں کرے گی شرک, لیکن وہ کسی کو پوجے گی نہیں.
فرمایا کہ اما انہم لا یعبدون الشمس ولا قمرا ولا حجرا ولا وسن, لیکن سن لیں, ہاں شرک کرے گی,
شرک بولو شرک,
ہاں لیکن شرک کرے گی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ سورج کو پوجے گی, چاند کو پوجے گی, پتھر کو پوجے گی, بت کو پوجے گی. لا یراون بی اعمالہم وہ شہوت خفیہ, ہاں ہاں وہ دکھاوے کی عبادت کرے گی, یعنی شرک جلی نہیں کرے گی, شرک خفی کرے گی.
شرک کے دو قسمیں, ایک شرک وہ جس سے بندہ کافر ہوتا ہے اور ایک شرک وہ جس سے بندہ صرف گناہگار ہوتا ہے. شرک جلی اس کو کہتے ہیں کہ خدا کے مقابلے پر کسی کو خدا بنانا یا مستحق عبادت بنانا. حضور فرماتے یہ تو نہیں ہوگا,
یہ تو جملہ ہے نا. فرمایا کہ لا یعبدون شمسن, سورج کو نہیں پوجے گی, ولا قمرن, چاند کو نہیں پوجے گی, ولا حجرن, یہ کہتے ہیں قبر پتھر ہے. تو میں نے کہا حضور نے فرمایا کسی پتھر کو نہیں پوجے گی, نہ قبر پتھر ہے, ٹھیک ہے,
کیونکہ قبر کو پتھر سمجھنا یہ خارجیوں کا طریقہ ہے.
مسلم امام احمد میں موجود ہے, مروان بن حکم پکا خارجی تھا, مروان بن حکم مدینے کا گورنر تھا. سرکار کی قبر شریف کے قریب سے گزرا, دیکھتا کیا ہے کہ ایک آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف میں پاؤں کی جانب جو مٹی ہے نا اس میں پورا منہ داخل کر کے بیٹھا ہوا ہے.
ایسا حوالہ, ایسا سبحان اللہ.
وہ پیچھے سے آیا اور اس نے اپنے گھٹنے سے اس آدمی کو دبایا,
ارے یہ کیا کر رہا ہے, قبر پر منہ ڈالے بیٹھا ہے. تو اس کو یہ نہیں ڈھیڑ کو نظر آ رہا کہ قبر حضور کی ہے. اب ذرا آگے سننا, وہ کون تھا,
چہرہ جو ہے وہ حضور کے قبر کی مٹی میں داخل کیا ہوا بیٹھا ہے. مروان بن حکم گورنر ہے مدینے کا, پتا چلا کہ ضروری نہیں کہ جو حکومت کرتے ہیں وہ صحیح بھی ہو, گورنر ہے مدینے کا. اس نے اپنے گھٹنے سے اس آدمی کو دبایا اور کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے اپنا چہرہ اٹھایا, داڑھی پر خاک لگی تھی, اس کی طرف دیکھا, وہ کون تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری.
بولو سبحان اللہ.
جواب کیا دیا؟ فرمایا جئت الی رسول اللہ.
گھٹنا کیوں مارا؟
فرمایا جئت الی رسول اللہ, حضور کے پاس آیا ہوں. ولم اتل حجر, کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. ہیں حضور کو پتا نہیں. صحابی کا عقیدہ دیکھیں, فرما جئتو الی رسول اللہ ولمات الحجر, کہتے ہیں ضعیف ہے. میں نے کہا ماں نے جنا ہے تو کسی راوی کو ضعیف ثابت کر دے اس کو. فرمایا کہ جئتو الی رسول اللہ ولمات الحجر, حضور کے پاس آیا کسی پتھر کے پاس نہیں. صحابی نے بتا دیا مانگیں گے مانگے جائیں گے, مانگ ہی پائیں گے, سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے.
سنیے میرے دوستو, حضور نے فرمایا ہاں شرک کرے گی, لیکن وہ شرک نہیں کرے گی جس پر خدا نے جہنم کی وعید دی ہے, وہ تو شرک جلی ہے. شرک, اب ذرا فرق سمجھے آپ, شرک جلی کہتے ہیں خدا کے مقابلے پر کسی کو مستحق عبادت سمجھنا معاذ اللہ, یا اس کو واجب الوجود سمجھنا. اور شرک خفی کہتے ہیں دکھاوے کی عبادت, وہ کون نہیں کرتا, مولوی صاحب خود کرتے ہیں, داڑھی ذرا کنگھی زیادہ مارتے ہیں کہ مقتدی کہیں گے واہ حضرت بہت لمبی ہو گئی ہے, آپ نے حدیث پر عمل کیا ہے کہ مونچھیں پست کرو اور داڑیاں بڑھاؤ. میں نے کہا ریاکاری تمہارے اندر نہیں ہوتی, تم ریاکاری سے پاک ہو تو مشرق تو تم بھی ہو گئے نا, بس دکھاوا تو ہر ایک کے اندر آ جاتا ہے نا. اور حضور نے خود فرمایا نماز میں دکھاوا نہیں ہوتا, مولوی اور غیر مولوی سب کے ساتھ ہوتا ہے, تو شرک ہو جانا چاہیے اور بیوی نکاح سے نکل جانی چاہیے, گدھے پر اس کو بٹھانا چاہیے. لیکن نہیں, کہتے یہ تو عمل کا شرک ہے, یہ تو صرف گناہ ہے, توبہ سے معاف, یہ تو صرف گناہ ہے, اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا. تو میں نے کہا ہاں, جو وہ شرک جو صرف عمل کا یعنی ریاکاری دکھاوا ہے, حضور نے فرمایا وہ کرے گی لیکن کسی کو خدا وہ نہیں کہے گی. ایک حدیث اب دوسری آئیے مسلمہ محمد سے, آپ خوش ہو جائیں گے جو اب میں بتا رہا ہوں. سرکار کے دو صحابی, سرکار کے ایک ہے حضرت عبادہ بن سامت, عبادہ بن جس سے یہ قرات خلف الامام کے حدیثیں لاتے ہیں, عبادہ بن سامت, اور ایک حضرت شداد بن اوس, یہی والے شداد. ایک روایت یوں آتی کہ شداد بن اوس جو ہے وہ دمشق گئے تھے, ان کی ملاقات وہاں پر عبادہ بن سامت سے ہوئی. کس سے ہوئی بولیے, یہ حدیث یاد رکھیے گا, عبادہ بن سامت سے ہوئی. حضرت شداد بن اوس جو تھے وہ اپنے حضرت ابو دردا, حضرت ابو دردا اور حضرت عبادہ بن سامت یہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے, اور بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اللہ معاف فرمائے کہ نبی کریم علیہ کہ یہ بات کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. ایک روایت انہوں نے بیان کی, وہ میں لمبا نہیں کرتا. اتنے میں سامنے سے شداد بن اوس آئے, سلام کیا ایک دوسرے سے, کہا جی وعلیکم السلام, کیا حال ہیں؟ کہا جی بالکل ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ کہاں بالکل اللہ رب العالمین کا کرم ہے. تو کہا شداد کیسے تم آئے اور کیا بات تم کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت شداد بن اوس نے ان کی گفتگو کو سننے کے بعد یہ کہا ان اخوف ما اخاف علیکم ایوہ الناس سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہوت و شرک. حضرت شداد بن اوس آئے تو حضرت ابو دردہ اور حضرت عبادہ بن سامت چند لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے. تو شداد بن اوس نے یہ کہا لوگوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, سرکار نے فرمایا میری امت میں شرک ہوگا. تو حضرت عبادہ بن سامت نے کہا واہ واہ شرک ہوگا. صحابہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے, صحابہ اس فتوے کو پسند بولیے. فقال عبادہ بن سامت و ابو دردہ دونوں نے کہا, عبادہ بن سامت نے بھی شرک کا لفظ سن کر فوراً بے چین ہو گئے, یہ کیا کہہ رہے ہو تم, امت میں شرک ہوگا, یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ابو دردہ نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہم اللہ تمہیں بخشے اور اللہ تمہاری مغفرت فرمائے. اولم یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حدثنا ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی جزیرۃ العرب. کیا حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ حجاز کی سرزمین پر شیطان شرک نہیں کرا سکے گا؟ کہا تھا. تو پھر شداد تو کون سے شرک کی بات کر رہا ہے, تو نے شرک کا فتویٰ کیسے دے دیا؟ تو شداد بن اوس نے آگے کہا میں ریاکاری کی بات کر رہا ہوں. کہا اچھا ہاں ریاکاری والا تو شرک ہوگا لیکن وہ والا شرک نہیں ہوگا. تو صحابہ اس لبے لہجے کو آپس میں پسند نہیں کرتے تھے, آپ نہیں سمجھے. اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو دردا اور حضرت عبادہ بن سامت کھڑے تھے چند لوگوں کے ساتھ, شداد بن اوس نے ان کو آ کر یہ کہا کہ جناب کہ حضور نے فرمایا میری امت میں شرک پھیلے گا. انہوں نے تعجب ہوا کہ تم نے یہ روایت کہاں سے سننی, ہم نے تو کبھی حضور سے نہیں سنی. حضور نے تو فرمایا تھا کہ حجاز کی سرزمین پر شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ وہ اپنی عبادت کرائے یعنی شرک کرائے, تو تم کون سے شرک کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں وہ شرک کی بات نہیں کر رہا, میں ریاکاری کی بات کر رہا ہوں. میں ریاکاری کی بولیے, درود پاک پڑھیے, ریاکاری کی درود پاک پڑھیے ذرا زور سے. اب آپ نے سن لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت شرک جلی,
اب سنیے شرک جلی، گفتگو ختم ایک پیغام کے ساتھ. شرک جلی کہتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے پر کسی کی عبادت کرنا، اور شرک خفی کہتے ہیں عبادت دکھاوے کی کرنا. ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. جو دکھاوے کی عبادت کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن جو شرک جلی کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. شرک خفی کو شرک جلی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ شرک جلی ہے خدا کے مقابلے میں کسی کو خدا بنانا، اور شرک خفی ہے دکھاوے کی عبادت کرنا. دکھاوے کی عبادت سے صرف بندہ گناہگار ہوتا ہے، اور شرک سے بندہ ایسا گناہگار ہوتا ہے کہ اگر اس حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، اور دکھاوے کی عبادت اگر وہ کرتا تھا اس حال میں مرا ہے تو اس کے لیے جنت ہے. تو اب آپ نے سمجھ لیا دونوں الگ الگ چیز ہیں. دونوں اب ایک انصاف کے لیے یہاں پر بات کر رہا ہوں میں، اور صرف پیغام کے لیے، فرقہ واریت کے لیے نہیں. فرقہ واریت کے لیے بولیے، میرے ہاتھ میں اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے اروائے ثلاثہ، دیکھ رہے ہیں آپ، اروائے ثلاثہ. اس کے رائٹر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں. انہوں نے مولانا اسماعیل دہلوی کے حالات لکھے ہیں، اسماعیل دہلوی کے. اس میں حکایت نمبر 59 میں، حکایت نمبر 59 میں ایک واقعہ تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں کہ فرقہ واریت کہاں سے اٹھی ہندوستان میں. وہ اعلی حضرت نے نہیں پھیلائی، یہ گھر کا بندہ خود کہہ رہا ہے. یہ کہتے ہیں مولانا اسماعیل دہلوی صاحب نے کتاب لکھی تقویت الایمان، تقویت الایمان خود لکھتے ہیں. وہ کتاب لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اور ان کے سامنے تقویت الایمان پیش کی، اور لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کی وجہ سے لوگوں میں جھگڑے شروع ہو گئے ہیں. لوگوں میں، اچھا اس کتاب میں ایسا کیا تھا جو لوگوں میں جھگڑے شروع ہو گئے، اور ایسا کیا معاملہ تھی؟ تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں اس بات کو، اور ان کے سامنے تقویت الایمان پیش کی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی اور میں جانتا ہوں، یعنی اسماعیل دہلوی صاحب کہہ رہے ہیں، اور رائٹر جو ہے نقل جو کر رہے ہیں وہ تھانوی صاحب ہیں، کہ اسماعیل دہلوی نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، مثلا ان کاموں میں جو شرک خفی تھے میں نے شرک جلی لکھ دیے. دیکھ رہے ہیں آپ، شرک خفی تھے میں نے شرک جلی لکھ دیے، یعنی شرک کی مشین چلائی. لوگ ہمیں کہتے ہیں تم نے کفر کی مشین چلائی، میں نے کہا اعلی حضرت تو کفر کی مشین نہیں چلائی، لوگوں کو شرک اور کافر بنانے والا اسماعیل دہلوی تھا. یہ تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں، میں نے کوئی تشریح نہیں کی. اردو زبان ہے، سنسکرت نہیں ہے، بھوتوں کی زبان نہیں ہے، آسان سی اردو ہے، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں اور آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے. حکایت نمبر 59، وہ لکھتے ہیں کہ جب ان کے سامنے، پھر سنیے گا، ان کے سامنے وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے میں نے شرک جلی لکھ دیا. ان وجوہ سے، ان باتوں سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کے اشاعت میں، اس کتاب کو شائع کرنے میں شورش ضرور ہوگی، یعنی جھگڑا ضرور ہوگا. اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو 8-10 درجوں میں بانٹتا، لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے اور وہاں سے میں عزم جہاد کے لیے جاؤں گا، اس لیے کام سے معذور ہوں. تو بھائی ایسی کتاب بانٹ کیوں رہا ہے جب تیرے پاس ٹائم نہیں ہے؟ تو آگے کیا لکھتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا اس کی تشریح کر بھی نہیں سکے گا. اس میں، اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے گو کہ اس میں شورش ہے، تیزی ہے، ہنگامہ ہے، مگر توقع ہے کہ لڑ بھیڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے. یہ لفظ ہے، لڑ بھیڑ کر. آپ منصف مزاج ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، انصاف والے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے غور سے اس بات کو دیکھ لیا کہ اس میں واضح طور پر جناب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس بات کو لکھ دیا کہ جناب ہندوستان میں جس کتاب نے فساد پھیلایا تھا وہ کتاب حسام الحرمین نہیں تھی، وہ کتاب تقویت الایمان تھی، جس کے لکھنے والے کو خود اس بات کا یقین تھا کہ کچھ جگہ میرا قلم تیز چل گیا ہے. اور تیز بھی کیسا چلا کہ جو جہنم میں لے جانے والی بات نہیں تھی، میں نے لوگوں کو کہا کہ تم جہنمی ہو، میں نے مسلمانوں کو کافر اور جہنمی لکھا، کیونکہ شرک خفی والے کو شرک جلی کہنا یہ ایسے ہی ہے نا کہ مسلمان کو کافر کہنا. تو کہا اگر میں اس کو شاید کر دیتا ہوں، لیکن اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں کرتا، تو تیرے کو اتنی جلدی کیا تھی؟ تو امت کا درد انگریزوں سے لڑنا تھا، تجھے ضرورت کیا تھی؟ کہنے لگا لیکن آپ گھبرائیں نہیں، اس کو شایا کر دیں، لڑ بھیڑ کر سب صحیح ہو جائے گا. میرے دوستو اگر یہ آپس کی بات ہوتی تو لڑ بھیڑ کر ٹھیک ہو جاتی، لیکن اس کتاب میں لکھا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. اس کتاب میں لکھا ہے، اور جنرل مشرف کے دور میں اس کتاب پر پاکستان میں پابندی لگی ہے، ہاں، لیکن پھر بھی مارکیٹوں میں فروخت ہوتی ہے، مارکیٹوں میں فروخت ہوتی ہے. اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا اللہ کا قریبی فرشتہ، اس کی حیثیت خدا کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے. اس کتاب میں عبارت لکھی ہے کہ اولیاء انبیاء خدا کے سامنے ذرہ کمتر ہیں. اس کتاب میں وہ ساری آیتیں جو بتوں کے بارے میں تھی مسلمانوں پر فٹ کی گئی ہے. تو لہذا آج کی تقریر میں میں نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ آپ کے نورانی چہرے اور یہ میناروں پر جو اذانیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری بستی کی بستی شرک سے پاک ہے. آپ کسی مسلمان کے خلاف نہیں بولیں گے، آپ کسی مسلمان کو مشرک نہیں بولیں گے، آپ کسی صحیح العقیدہ مسلمان کو مشرک. تو آج کی یہ دوسری نشست میں نے مسئلہ شرک کو واضح کرنے کے لیے اور یہ جو مارا ماری محرم کے دنوں میں چلتی ہے اس کے سلوشن کے لیے پیش کی ہے. میں سے کہتا ہوں کہ آپ اس بات پر زور دیں جو ملہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں، جو شرک کے پمفلیٹ تقسیم کرتے ہیں، جو فیس بک پر بکواسے کرتے ہیں، ان چینلز پر بینڈ لگائیے جو کہتے ہیں کہ کافر کھڑے ہوئے بتوں کو پوچھتے تھے، پاکستان والے سوئے ہوئی مورتیوں کو پوچھتے ہیں. ان بدتمیزوں کو لگام دیں، ان چینلز کے اوپر آ کر اس کی روک تھام کریں، اور جس چینل پر ایک شیعہ نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف بکواس کی تھی، اور میں جواب اس لیے دوں گا کہ میرا حق تھا، خلاف نہیں کی، پہل ان کی طرف سے ہوئی ہے، جواب میں دوں گا، جواب میں دوں گا. صحابہ پر جو تبرہ کرے گا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، دلیل سے آپ واقف ہو چکے ہیں. اگر آپ کے سامنے فیس بک کے ذریعے یا ایسی باتیں یا کوئی آپ کے سامنے ایسی بات کرے تو پھر آپ محلے کے کسی مضبوط آدمی کو مطلع کر کے اس فرقہ واریت پھیلانے والے شخص کو کیفے کردار تک پہنچائیں. جو صحابہ کے خلاف تبرہ کر رہا ہو، جو مزاروں کے خلاف بول رہا ہو، جو مسلمانوں کو مشرک کہہ رہا ہو، آج کی تقریر کنکلوڈ کرنے کے لیے ہے، استحکام کے لیے ہے، صلح کے لیے ہے، قرار کے لیے ہے اور استحکام کے لیے. بولیے سبحان اللہ. اور اس کا بہترین مجدہ یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا، ہاں، میری امت میں اگر شرک جاری ہوگا تو دکھاوے کی عبادت ہوگی، لیکن وہ کسی کی کسی کو خدا نہیں کہیں گے. کسی کی عبادت، بولیے، کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس لیے کہ صفات میں عبادت ایسی ہے کہ جب اس کو قدیم سمجھا جائے اور اس کو بغیر کسی عطا کا سمجھا جائے. معتزلہ فرقے کی میں بات کر رہا تھا کہ معتزلہ فرقہ وہ یقینہ رکھتا تھا کہ انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کا خالق ہے، لیکن ہمارے علماء نے اس پر شرک کا فتویٰ نہیں دیا. کیوں؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اس لیے کہ وہ قید لگاتا تھا کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی. حالانکہ انسان اپنے اعمال کا خالق نہیں ہے، لیکن جہاں اس نے یہ قید لگا دی کہ اللہ کی عطا سے، تو 1200 سال سے وہ فرقہ موجود رہا، لیکن 1200 سال سے اہل سنت کے علماء نے اس کو مشرک نہیں کہا، صرف ایک عطائی کی قید سے. تو کہاں اہل سنت کا سترا عقیدہ؟ صرف عطائی کی قید نہیں، بلکہ عبد کو عبد اور معبود کو معبود کے فرق کے ساتھ قبول کرنا، تو انہیں مشرک کہنا کتنا بڑا ظلم ہے. تو حضرات گرامی، میں نے یہ چند چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں حوالوں کے ساتھ پیش کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ عمل بھی پیش کیا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر حاضری دیتے تھے. اگر کفار اپنے بتوں کو ولی کہیں تو خدا کہتا ہے کہ یہ سب کافر ہیں، لیکن اللہ کے پیاروں کو ولی اللہ خود کہتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. تو دیکھا جائے گا کہ جن کو منصب دیا گیا اور جو اس منصب کے اہل تھے، خدا کے محبوب بندے تھے، خدا کی خدائی میں، الوہیت میں، عبادت میں شریک نہیں تھے، اور یہ خود ساختہ نہیں ہے، یہ خدا ساختہ تھے، تو ان کو وسیلہ بنانا، مزارات پر جانا یہ جائز ہے. صحابہ مزارات پر جاتے، صحابہ مزارات پر، امام دارمی نے لکھا جب مدینے میں بارش نہیں ہوئی تو سیدہ عائشہ کے پاس لوگ پہنچے اور کہنے لگے بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے. سیدہ نے کہا چلو رسول اللہ کی مزار پر. یہ دارمی میں، سرکار کی مزار پر لے جانے کے بعد سرکار کے حجرے کے اوپر جو چھت تھی اس کو ہٹایا گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ چھت اور قبر شریف کے درمیان جب روشنی ہو گئی تو بارش برسنا شروع ہو گئی. امام دارمی لکھتے ہیں کہ ایک ایسی بارش ہوئی کہ سبزہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا کہ اونٹوں کو اونٹوں نے چارہ کھایا تو یوں لگتا تھا کہ ان کی چربی پھٹ جائے گی جسم سے. تو دیکھو جب صحابہ نے, کوئی کافر قبروں پر نہیں گیا لیکن صحابہ رسول اللہ کی قبر پر گئے ہیں. اور یہ کہنا کہ جناب یہ حدیث صحیح نہیں ہے, میں نے کہا فتاوی ابن تیمیہ اٹھا کر دیکھو, امام دارمی وہ محدث ہے جس کو ابن تیمیہ امام مسلم سے بڑا محدث مانتا ہے اور امام بخاری کا ہم پلہ مانتا ہے. اگر مزاروں پر جا کر اس طور طریقے کے ساتھ اللہ کا محبوب اور ان کو اللہ نے یہ منصب عطا فرمایا ہے توسل پکڑا جائے, یہ شرک ہوتا تو یہ آپ کی اتنی ذمہ داری کیوں کہ آپ راوی کو ضعیف کہیں؟ یہ تو سب سے بڑی ذمہ داری امام دارمی کی تھی کہ انہوں نے حدیث نقل کیوں کی, نقل کیوں کی؟ فتویٰ تو امام دارمی پر بھی آئے گا. تو لہذا مشرکین کسی قبر پر نہیں جاتے تھے لیکن صحابہ رسول اللہ کی قبر پر جاتے تھے. حضرت فاروق اعظم کے دور میں جب قحط پڑ گیا تو باقاعدہ حضرت فاروق اعظم کے باورچی خانے کے ناظم حضرت بلال بن حارث المزنی چل کر حضور کی قبر پر گئے. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. مصنف ابن بشیبہ, ایک ایک حوالہ سنیے, کوئی وقت آپ کا ضائع نہیں گیا, ایک کے بعد ایک حوالہ آپ نے سنا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی اس سے حدیث ہے, میں نے اس کو پوسٹ میں لکھا تو ایک چیمپئن نے ہمارے بابو بھائی کو لکھا حدیث ضعیف ہے حدیث. میں نے کہا ماں نے جنا ہے تو ایک راوی تو آگے لا, کیوں سے ضعیف ہے؟ ابن کثیر نے اس روایت کو البدایہ و نہایہ میں لیا اور لکھا اسنادہ صحیح, سند صحیح کے ساتھ. امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استادوں میں آتے ہیں انہوں نے حدیث نقل کی, فاروق اعظم کے فضائل کی سب سے آخری حدیث ہے کہ جب 18 ہجری کو, کتنی بولی ہے, صحابہ کا دور ہے اور حضور نے فرمایا سب سے بہترین دور میرا دور, میرے صحابہ کا دور اور تابعین کا دور, کہ قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, میرا زمانہ میرے صحابہ کا زمانہ. تو یہ وہ برگزیدہ زمانے کی روایت ہے. 18 ہجری بولی ہے, 18 ہجری مل کر بولیو, 18 ہجری فاروق اعظم کی خلافت ہے, بارش نہیں ہو رہی. ایک تو بارش کا انداز آپ نے دیکھا کہ سرکار کے چچے کے چہرے کو دیکھ کر مانگ لیا, اب دوسرا انداز دیکھے, بارش خدا دے رہا ہے لیکن دلوا کیسے رہا ہے؟ عباس کے چہرے میں بارش نہیں دی, بارش خدا نے دی لیکن چہرہ واسطہ بن گیا رضی اللہ. سرکار کے اہل بیت واسطہ بن گئے, خدا ان واسطوں کا محتاج نہیں تھا لیکن طریقہ اس نے یہی بنایا ہوا ہے. بولو سبحان اللہ. بغیر ڈسپرین کے خدا سر کا درد دور کر سکتا ہے لیکن اس نے بنایا کہ بس یہ کھاؤ گے تو ہوگا. بغیر پانی کے خدا پیاس بجھا سکتا ہے لیکن اس نے کہا پیو تو ہوگا. بغیر روٹی کے خدا بھوک ختم کر سکتا ہے لیکن اس نے کہا کھاؤ. کہا ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا اس سے پوچھ ایسا کیوں ہے. میں نے کہا یہی تو تیرا کفر ہے, ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا ایسا ویسا نہیں, جیسا خدا نے بنایا بس مان تو. بولے سبحان اللہ. میرے امام الحمدللہ میں کہتے ہیں کہ ایجاد ہم نہیں کرتے, ایجاد خدا کرتا ہے. ایجاد, بولو سبحان اللہ, ایجاد, ایجاد. گلے تو تمہارے بیٹھ گئے میرے خیال میں, ایجاد, ایجاد. اگر میرے اس طرح کا تم تین تین گھنٹے اتنے زور سے بولو تو شاید پورے مہینہ بات نہ کرو. ایجاد خدا کرتا ہے اور مانتے ہم ہیں. ایجاد ہم ہوئے, آپ نے ایجاد کیا. میں نے کہا ہم نے ایجاد کیا, وسیلہ خدا نے بنایا ان کو. اب آپ دیکھیے 18 ہجری, مل کر بولیے سب مل کر, 18 ہجری. کیونکہ جتنے عقیدت سے حوالہ سنیں گے تو میں مطمئن ہوں گا, ورنہ مجھے دل کھاتا رہے گا کہ آپ سمجھ نہیں رہے تو پھر ایک کے بعد ایک حوالہ اور پوری رات گر جائے گی. میں انشاءاللہ حوالے پڑھتے رہوں گا. تو اگر جلدی لنگر کھانا ہے تو میرے ساتھ اپنے ہونے کا اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اس کا ثبوت دیں. بولے سبحان اللہ. کیونکہ مجھے آپ کا غم لگا ہے, اگر آپ نہیں سمجھ سکیں تو پھر اتنا بڑے انتظام کا فائدہ کیا ہے؟ تو منہ دکھانے کے لیے آئے ہم یہاں پر, بتائیں گے آپ. ٹھیک ہے, اب سنیے آپ یہاں پر, کیونکہ ٹیلی ویژن تو نہیں کہ سولو پر ہم بیان کر رہے ہیں, یہ تو آپ کے ساتھ دو بدو بیٹھے ہیں. آپ کسی کے پاس ڈرائنگ روم میں جائیں وہ کہ کیسے ہیں, طبیعت کیسی ہے, مزاج کیسے ہیں. وہ ہمارے ایک دوست ہیں, ناصر بھائی نام ہے ان کا, ہیں وہ اتنے بےچارے سادے, ان سے بات کرو تو سو جاتے ہوں. ہاں ہمارے تشیر بھائی کے چھوٹے بھائی ہوں, ہمارے دوست ہیں, پیار کرتے ہیں ہم سے. تو میں نے ان سے کہا حضرت یہ آپ کی بزرگی بھی لاجواب ہے, آپ سوال مجھ سے کرتے ہیں جب جواب میں دیتا تو آپ سو جاتے ہیں. لیکن ایک چیز پر دھیان دینا صرف بھائی آپ کو، کہنے کا کیا؟ میں نے کہا جب آنکھ کھلتی تو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے آپ نے چھوڑا ہوتا ہے. میں نے کہا اتنا استحضار تو آپ کا ہے. بولے سبحان اللہ. تو 18 ہجری کیا ہے بولیے؟ 18 ہجری میں بارش رک گئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لنگر خانے کا سربراہ حضرت بلال بن حارث المزنی، صحابی رسول، بھائی بارش نہیں ہو رہی ہے، نماز استسقاء پڑھو. کہ یہ بھی پڑھیں گے. کہتے بس نماز پڑھ لی نا. میں نے کہا نہیں، فیض کے اور بھی طریقے ہیں. نماز بھی پڑھیں گے، وسیلہ بھی دیں گے، نیک جگہوں پر بھی جائیں گے، جہاں جہاں سے خدا راضی ہوتا ہے. تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ جہاں جہاں سے خدا راضی ہوتا ہے وہاں جا کر راضی کریں گے. بولے زبان اللہ. بولے بس نا نماز پڑھ لی نا آپ نے. میں نے کہا نہیں، عشق آگے بھی بہت ہے، تقاضے آگے بھی بہت ہیں. نماز صحابہ پڑھتے تھے پھر بھی سرکار کے نالین کو بوسا لیا کرتے تھے، سرکار کے وضو کے پانی کا ادب کیا کرتے تھے، سرکار کے والدین سرکار کے اولاد کے پاؤں چوما کرتے تھے. فرض انہوں نے بھی کیا تھا، تقاضے اور بھی ہوا کرتے ہیں. یہ پیچھے سے کوئی نعرہ لگائے اور ہاتھ اٹھا کر لگائے ان سب کا. کہہ رہے شاہ صاحب یہ بار بار آپ نعرہ لگاتے ہیں. میں نے کہا تقریر تھوڑی ہو رہی ہے، یہ تقریر ہوتی ہے، تقریر ایسی ہوتی ہے، یہ تو ٹریننگ ہو رہی ہے. فوجی نے یہاں سے کھڈا کھودا، کہا بند کے، کہا وہاں کھود لے. کہا اس سے کیا، بس ٹریننگ ہوگی. ادھر جھپٹنا، ادھر جانا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ تاکہ خون جوان رہے اس سے. بولیے سبحان اللہ. سن 18 ہجری، 18 ہجری بارش رک گئی مدینہ منورہ کے اندر. مدینے میں ایسا نہیں ہوتا. میں نے کہا ابھی نہیں ہوتا ہے، پہلے حضور کے گنبد سے ہی ہوا کرتا تھا. سنیے، اب اس سے امید لگائی جاتی ہے. پہلے صحابہ امید سرکار کے گنبد سے لگاتے، تو آج بھی امید وہیں پر ہی ہے. وہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، سنیے یہ بات. انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے. کہتے حضور سے مانگتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا بانٹتے ہوئے ہیں. مانگتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا بانٹتے ہوئے ہیں. مانگتے کیوں ہیں؟ ابے میں نے کہا مانگنے میں چڑھتا ہے، جو بانٹ رہے ان کو کچھ نہیں بول رہا. جب وہ بانٹیں گے تو مانگیں گے بھی انہیں سے. نہ بولیے، دیتا خدا ہے، واللہ یعطی، مجھے اللہ دیتا ہے، انا قاسم، میں بانٹتا ہوں. 18 ہجری فاروق اعظم کے دور مبارکہ کے اندر بارش رک گئی. حضرت بلال مزری سرکار فاروق اعظم کے باورچی خانے کے، باورچی خانے کے آپ جو ہے وہ نگران ہیں. آپ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر آپ نے جو ہے میرے دوستو خاص طور پر حاضری عطا فرمائی، اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا محمد و استسقیل امتک، یا رسول اللہ، قبر شریف پہ کھڑے ہو کر یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ بارش ہو جائے. قد ہلکو، امت ہلاک ہو رہی ہے. تو مشرک قبروں پر نہیں گیا، صحابی گئے. وہ لوٹ کر آئے، گھر میں سوئے تو سرکار خواب میں آ گئے. سرکار نے فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا، اور عمر کو کہنا گھبرانا نہیں، اور سنجیدہ ہو کر باغ ڈور سنبھال، بارش ہو جائے گی. وہ شخص اٹھا، مسجد پہنچا، فاروق اعظم پریشان، لوگوں سے بات کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کس طرح. اس نے کہا فاروق اعظم، کہنے جی، کہ سرکار کا سلام لیں. کیسا منظر ہوگا میرے دوستو، وصال شریف سے 8 سال بعد کی بات ہے. فاروق اعظم اخبار ہو گئے. کہا کیسے؟ کہا میں حضور کے دربار میں گیا تھا، حضور سے بارش کی فریاد کی کہ حضور دعا فرمائیے اللہ سے کہ بارش ہو جائے. سرکار نے خواب میں کہا عمر کو کہو سلام، اور کہنا کہ متانت کے ساتھ بارش ہو جائے. سرکار فاروق اعظم نے سلام کا جواب دیا اور بارش ہونا شروع ہو گئی. اللہ رب العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کی نسبت سے ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کے گھروں کے لیے آسانیاں فرمائے، بالخصوص ہمارے وطن عزیز کے لیے دعا فرمائے. اللہ رب العالمین اس وطن عزیز کے لیے آسانیاں فرمائے. اللہ رب العالمین اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرمائے. قریبی ممالک میں جو ایک بہت بڑا وزیر اعظم بن چکا ہے، اس کی شر سے اللہ رب العالمین ہندوستان کے غیور مسلمانوں کو بچائے. اور جس طرح اشتعال انگیزی سیالکوٹ کے محاذ پر ہو رہی ہے، ہم ان فوجی جوانوں کے شہید ہونے کے حوالے سے بھی فاتحہ پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ، اور ضرب عظم میں جو جنہوں نے شہادت نوش کی ہے ان کے لیے بھی افادہ ہوگا. اور پاکستان کراچی سے لے کر خیبر تک جتنے پولیس نوجوانوں نے، جتنے عوام نے، جتنے سیئ العقیدہ لوگوں نے
اس وطن کی محبت میں جان دی ہے. انشاءاللہ آج امت کی سولوشن کا موضوع ہے, ان کے لیے بھی انشاءاللہ فاتحہ ہوگا. اور خاص طور پر جو مسلمان حیات ہیں ان کو دہشت گردوں سے, بتاخوروں سے, اغوائے برائے تاوانوں سے اور بربریت اور دہشت گردی کرنے والوں کے تحفظ کے لیے بھی انشاءاللہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے, اور دعا کریں جنہوں نے یہ لنگر کیا اللہ ان کو آباد رکھے, جنہوں نے اس مجلس کو سجایا نور کوثر کو اللہ برکت عطا فرمائے. یہ وقت آپ نے لیا, موضوع ضروری تھا, اس لیے چند طوالت کے ساتھ اس کا احاطہ کرنا ضروری تھا, کیونکہ یہ تیاری کے دن ہے. پورا سال انشاءاللہ پھر ہم تیار رہتے ہیں, بیدار رہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.